أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك إله الحق لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير، آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ خوش، مسکراتے ہوئے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا احسان کہ وہ ہمیں اتنے خوبصورت دن دیتا ہے اور توفیق دیتا ہے کہ اپنے دن کا بہترین آغاز ہم اللہ کی یاد سے، اللہ کی قرآن سے اور القرآن الحیاتی. یوں لگتا ہے کہ جب قرآن کو سمجھنا شروع کرتے ہیں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ، کہ قرآن ہماری زندگی ہے اور ہم اس کے بغیر کچھ نہیں ہیں. آپ لوگوں کی کیا فیلنگز ہیں ذرا لکھیں. ایکسائٹمنٹ تو ہوتی ہے الحمدللہ، لیکن ایک جو سمندر کی تہ سے موتی نکلتے ہیں ہر روز ہمارے لیے، وہ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ ہم اس کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن کوشش کیا کرنی ہے کہ اپنے جذبات اور فیلنگ کو ساتھ لے کے کثرت سے اس چیز کی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، ہم روز بہت سارے احکامات پڑھیں گے اور ہمیں اچھے بھی لگیں گے، اس کے ساتھ ساتھ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان پہ فوراً عمل کرنے والے ہو جائیں. جیسے کہ کل ہم نے ابو دردا کے حوالے سے دیکھا، صحابہ اکرام کے عمل سے ہم نے دیکھا کہ کیسے جب اللہ کے حکم آتے تھے تو وہ فوراً عمل کرنے والے ہو جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، وہ چیزیں جو ہم جو احکامات سنتے ہیں پوری کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں ان کو لاگو کرنے کی، کیونکہ جب تک ہم ان کو اپلائی نہیں کریں گے روز کی زندگی میں، تو پھر جیسا کہ کل ذکر ہو رہا تھا کہ ہمارا حال ظاہری حال اور باطنی حال بہت ڈفرینٹ ہے. عملی طور پہ ہم مسلمان اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں عمل میں بھی ان چیزوں کو لانا ہے، اپنے حال حلیے اپنے ظاہر سے، اپنے باطن سے، اپنے اخلاق سے اپنے اندر کو سنوارنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. آپ لوگ اپنی اٹینڈنس لگا دیں. اور آج میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ شروع ہی میں ڈسکس کرتی ہوں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ جو جب تفسیر ہو رہی ہوتی ہے، واقعی اس وقت بہت ساری چیزیں ہمارے ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں اور دل کرتا ہے کہ ہم اسکرین پہ ان کو لکھیں کہ میری یہ فیلنگز ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے، یا ایسا ہونا چاہیے، یا بعض دفعہ کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ فوراً پوچھ لیں. قرآن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے کہ ہمارے ذہن میں جتنے بھی سوال اٹھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ پارا وائز دیکھتے جائیں گے کہ آپ کو ان کے جواب خود ملتے جائیں گے، آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ تھوڑا سا صبر، تحمل، اور قرآن ہمیں سکھاتا بھی یہی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آج میں امید رکھوں گی کہ آپ میں سے جب ٹیکس، کیونکہ یہ پالٹا کا ہی کوئی پرابلم ہے کہ ہم آپ لوگوں کا ٹیکس کلوز کر دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ اسکرین پہ آپ کا لکھا ہوا آ جاتا ہے، تو آپ لوگ کوشش کریں کہ اس چیز سے اوائڈ کریں، کیونکہ یہی نوٹس پھر آگے آپ لوگوں کو جب ای میل کیے جاتے ہیں پھر اس میں کافی ایڈیٹنگ کرنی پڑتی ہے، تو اس چیز سے ہم بچنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے علاوہ تو ماشاء اللہ بہت اچھے بہترین اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں کہ کسی قسم کی ڈسٹربنس نہیں رہتی. اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس کلاس میں جب بیٹھیں تو بہترین طریقے سے کلاس لوں، اس کو جذب کرنے کی کوشش کروں، اپنے دل پہ اس پہ لینے کی کوشش کروں، کیونکہ قرآن ایک بارش کی طرح ہے جو ہمارے دلوں پہ اسی طرح دل کی زمین کو نرم کرے گا جتنا ہم اس کو خود نرم ہو کے لینے کی کوشش کریں گے، جتنا اس میں ڈوبنے کی کوشش کریں گے. جی آپ لوگوں کے لیے میری آواز لو ہے؟ الحمدللہ. جی جن کے لیے وائس اوکے نہیں ہے وہ آپ لوگ اپنے کمپیوٹر سے اپنی آواز کو فل کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے صحیح ہو جائے گا. اور الحمدللہ ہمارے پاس دو تین چیزیں ہیں، ریزائی کیو بھی ہے، مکسلر بھی ہے، تو آپ سب اگر کسی کو وائس کا پرابلم ہوتا ہے تو مومن جو ہوتا ہے وہ بہت عقل مند ہوتا ہے، وہ ایک صرف ایک ہی راستہ نہیں استعمال کرتا بلکہ بہت سارے اللہ تعالیٰ نے جو راستے ہمارے سامنے رکھے ہیں فوراً اس کو لے لیا کرے. کبھی آپ کو لگے کہ پالٹک پہ پرابلم نظر آ رہا ہے، فوراً مکسلر کو کلک کر لیں. انشاءاللہ تعالیٰ مکسلر میں کوئی پرابلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ تعالیٰ نہیں آئے گی، اور بالکل کلیئر آواز ہوتی ہے اس میں بھی، ویز آئی کیو پہ بھی، اسکائپ پہ بھی، تو آپ ان کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. اور جو لوگ پھر ان چیزوں پہ نہیں آ سکتے تو ان کے لیے الحمدللہ کانفرنس کال بھی کھلی ہے. ابھی تو سب کا ٹیکس اوپن ہے، آپ کا نہیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا ایک صرف مین ہے جس میں ہم لوگ آپ کا ٹیکس کلوز کر سکتے ہیں، ادروائز ہم کسی سیپریٹ کا ٹیکس کلوز نہیں کرتے. ان شاء اللہ تعالیٰ کوئکلی ہم جتنی دیر وہاں سب سیٹنگ ہوتی ہے، ماشاء اللہ آپ لوگ بھی اس چیز کو تصور میں لائیں کہ جیسے سب کلاس میں اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنی اپنی سیٹس پہ بیٹھ رہے ہوں گے، سیٹنگ ہو رہی ہوگی، ایک دو منٹ میں دورہ قرآن شروع ہو جائے گا، تو بالکل اسی طریقے سے ہم سب بھی اپنی جگہ پہ بیٹھ کے تھوڑا سا جس طرح وہاں بول لوگ بھی کیپ کرتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کل کی آیات میں ہم نے کیا کیا چیز دیکھی. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کل کی آیات تھی، ہر پارا ہی الحمدللہ بہت زبردست ہوتا ہے. پہلے آپ ایک دفعہ اپنی اٹینڈنس مار کریں سب، جس جس آپ آئی ڈی سے، اگر آپ اسٹوڈینٹس ہیں تو اپنی اسٹوڈینٹ کی آئی ڈی سے، اگر دورہ قرآن کی آئی ڈی آپ کے پاس ہے تو دورہ قرآن کی آئی ڈی سے آپ اپنی اٹینڈنس مارک کر دیں. جزاک اللہ خیر. جی لاٹس آف احکامات، اور کتنی حکمت تھی ان میں. میں وہی سوچی تھی کہ الحمدللہ رب العالمین کہ جو لوگ نئے ہیں ان کو کتنی اللہ تعالیٰ نے نعمت دی، جو ہر سال سنتے ہیں ان کے لیے بھی بہترین نعمت ہے کیونکہ ریمائنڈرز ہوتے ہیں. لیکن نئے آنے والوں کے لیے تو یہ ایک ایسا خزانہ ان کو ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو ہر سال سنتے ہیں یا دوسرا سال ہے یا تیسرا سال ہے، تو ان کے لیے بہترین ریمائنڈر ہیں کہ جو جو کام نہیں کر سکے اس سال وہ کرنا شروع کریں. ایک بہترین معاشرتی زندگی ہے دوسرے پارے میں ہمارے لیے، کیونکہ جتنے بھی احکامات ہیں ان کا تعلق ہماری زندگی سے ہے. تو کوشش کیا کرنی ہے؟ سب سے پہلے میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اور قرآن سیکھنے کے لیے اپنے اندر سب سے پہلے کیا چیز لانی ہے؟ عاجزی لانی ہے، اپنی میں کو ختم کرنا ہے. اور یہ سلسلہ دورہ قرآن ہی سے انشاءاللہ تعالی شروع ہوگا، اور ہمیشہ دورہ قرآن ہی بہت سارے لوگوں کو بدلنے کا ذریعہ بنتا ہے. دل کی صفائی کرنی ہے جی، اور رمضان سے پہلے پہلے سب سے اہم چیز کیا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ، ہم زندگی میں کہتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم سب سے اپنی غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں بخشوا لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے حقوق پھر معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے حقوق جو ہوں گے وہ بندے ہی معاف کریں گے. تو پھر جہاں بھی ہماری کمی کوتاہی ہے، ہم سب ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے فرینڈس سے، تاکہ ہم اپنے رمضان کو بہترین طریقے سے گزار سکیں. جتنا ہم زیادہ ہمبل اور عاجز ہوں گے، جتنی ہم کوشش کریں گے، اتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکیں اور وہ کام کریں جو اللہ کو پسند ہوں، اور ان کاموں سے بچے جو اللہ تعالیٰ کی ناخوشی کا باعث بنے. اپنے آپ کو اللہ کی رضا پہ راضی رکھنے والا بنا لیں. ہم نے یہ بھی چیز بہت قرآن میں دیکھیں گے کہ جو اللہ کے حکم پہ راضی ہو گیا، جو مل گیا اس پہ شکر، جو نہیں ملا اس پہ بھی شکر کہ وہ میرے لیے بہتر نہیں تھا اس لیے مجھے نہیں ملا. تو کل کی آیات میں تو سب سے زیادہ ہمیں اپنی اگر فیملی لائف میں دیکھیں تو اس چیز کو اگر ہم لے آتے ہیں تو ہماری زندگی الحمدللہ بہت پرسکون ہو جائے گی. پھر کوئی کیل کال نہیں رہتی، ایسا ہی ہے نا. پھر ہمیں مشکل اور وقت میں سب سے پہلے عمل کی کیا بات کرنی شروع کی آیات میں ہم نے جو دیکھا تھا، یاد ہے آپ لوگ؟ کچھ اپنے نوٹ سامنے کھولیں گے. جب مومن پہ مشکل وقت آتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جی، صبر اور نماز. ماشاءاللہ بارک اللہ. اور اللہ تعالیٰ آزمائش کیسے کیسے کرتی ہے ہماری، ہمیں کس کس چیز میں آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جی بالکل، ماشاءاللہ سب نے صحیح لکھا، صبر، نماز، جی غربت سے، مال کی کمی سے، نعمتوں سے، جب نعمتیں بہت مل جاتی ہیں. اور اس چیز کو ہمیں بہت اپنے اندر اس چیز کا بھی خوف لانا چاہیے. بعض دفعہ ہم جاب سے، بعض دفعہ ہم جب بہت نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں نا، تو ہم اس خوشی میں تو بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کو اس لیول پہ نہیں لیتے کہ یا اللہ تو مجھے دیتا جا رہا ہے، کہ یہ میرے لیے بہت بڑی آزمائش تو نہیں بن جائیں گے، یا اللہ تو مجھے کیا دے کے آزمانا چاہ رہا ہے، کہ دے کے آزما رہا ہے اور میں تیری طرف نہیں آ رہی. خوشی میں، غم میں صبر بھی کرنا ہے، آپے سے باہر بھی نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی کرنا ہے. پھر ہمیں علماء دین کی، جس طرح ہم نے یہود کے حوالے سے دیکھا تھا کہ وہ صرف خود ہی جو بھی ہوتی تھی لوگوں کی خواہش کے مطابق ان کے دین کو بتاتے تھے. الحمدللہ استاذہ جی سٹارٹ ہو گیا ادھر دورہ قرآن، تو ہم انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہیں. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ آج ہم اپنی آیات کو بہترین سے طریقے سے لیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی الحمدللہ، شروع کرتے، میں خطبہ پڑھ لوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ساتھ ہی لے کر چلیں گے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر اپنے قرآن پاک سے نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں گی کہ ایک ایک لفظ ہمارے دلوں پہ اترے. آج ہم تیسرا پارہ شروع کریں گے، اور یہ پارہ اپنے اندر ایک بہت بڑا خزانہ رکھتا ہے، لیکن اس خزانے کو ڈسکور کرنے سے پہلے ایک لفظ جو ہم نے کل کے سبق میں پڑھا تھا اور وہ مجھے بعد میں بھی یاد رہا، اور ہمیشہ یہ لفظ میری توجہ کھینچتا ہے، تو ربنا دعا بھی ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بہت ساری سسٹرز کے آلموسٹ سبھی کو یہ دعا یاد بھی ہوگی کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرتی حسنتم وقنا عذاب النار. اے اللہ، ہمیں دنیا میں بھی حسنہ دے اور آخرت میں بھی حسنہ دے. تو مجھے حسنہ کے بارے میں ایک سلائڈ ملی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، ہمارے ساتھیوں کو انشاءاللہ میل میں بھی آئے گی، کہ جب دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ سے حسنہ کی بات کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے. اس کے بارے میں علامہ آلوسی ہیں، ایک مفسر ہیں، کہتے ہیں کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں کیا کیا چیزیں حسنہ ہیں جن کو اللہ نے مانگنے کو سکھایا ہے کہ تم ہم میں سے یہ ہم سے یہ مانگو، یا اللہ ہم کو دنیا میں حسنہ دے اور آخرت کی بھلائی اور حسنہ دے. تو دنیا کی حسنہ میں یہ چیزیں حسنات میں شامل ہیں. پہلی چیز کیا، یہ آپ صرف چند لفظ نوٹ کر لیں گے نا تو آپ کے لیے ایک بڑا خوبصورت بک مارک بن جائے گا، کیونکہ میں آپ ہر وقت ان چیزوں کی اللہ تعالیٰ سے ضرورت کو محسوس کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے آپ کے لیے ان ساری چیزوں کو سمجھنا اور سننا آسان کرے. تو پہلی چیز حسنہ میں ہوتی ہے العافیت والکفاف، عافیت اور غیر محتاجی، کہ اللہ تم مجھے عافیت دے. عافیت کیسی ہوتی ہے کہ بچا لے، افواہ کہتے چھوڑ دینے کو، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ میری دنیا میں بیماریاں، دکھ، پریشانیاں، تکلیفیں ان سے مجھے بچا لے. پھر دوسرا اس کا ایک معنی ہوتا ہے المروۃ الصالحہ، جب ایک مرد کہتا ہے نا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ تو اصل میں وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے نیک بیوی دے دے. دیکھیے جو نہیں سوچ کے مانگتے ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا، لیکن کتنی خوبصورت چیز مانگی. تیسری چیز الاولاد الابرار، نیک اولاد مانگتا ہے ایک انسان حسنہ کی صورت میں. پھر المال الصالح، حلال روزی، حلال مال. اور العلم والعبادہ، دین کا علم حاصل ہونا اور اس پر عمل، یعنی توفیق عبادت. یعنی پانچویں چیز حسنہ کی صورت میں انسان اللہ سے جو مانگتا ہے وہ دین کا علم مانگتا ہے، اور پھر اس پر عمل کی توفیق مانگتا ہے کہ اللہ مجھے عبادت کی توفیق دے. چھٹی چیز حسنہ میں آتی ہے ثناء الخلق، مخلوق میں تعریف اور نیک نامی ہو، جس کو حضرت ابراہیم نے بھی کہا نا وجل لسان صدقن فی الآخرین، کہ اللہ بات والوں میں میرا ذکر خیر رکھتے. اور ساتویں چیز کیا، صحت والکفایہ، صحت اور کفایت، اللہ اکبر، بیماریوں سے پاک کی محفوظ رہنا اور جسمانی، ذہنی، روحانی، قلبی طور پہ صحت مند رہنا. آٹھویں چیز کیا ہے، النصرت للاعداء، دشمنوں کے مقابلے میں اللہ کی مدد. یعنی میرے مخالف، میرے دشمن جب میرے ساتھ آئیں معاملہ کرنے تو اللہ تو میری مدد کرنا. نویں چیز کیا ہے، الفہم فی کتاب اللہ، کتاب اللہ کا فہم، انڈرسٹینڈنگ آف قرآن، کہ مجھے اللہ کا قرآن سمجھ آ جائے. اور دسویں چیز صحبت الصالحین، اللہ والوں کی محبت. مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس کے بعد کیا رہ گیا باقی؟ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں اس شعور کو لے کر آنا ہے. میں ساتھیوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ اس پیچ کو ادھر ہی ربنا آتینا فی الدنیا کے ساتھ سیٹ کر دیں. لیکن آئیے پارا شروع کرتے ہیں، چند باتیں پارے کے شروع میں انشاءاللہ ہم سب کو فائدہ دیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اس پارے کے ایک ایک لفظ سے فائدہ اٹھا سکیں، اس کا حق ادا کر سکیں اور بہترین طریقے سے یہ ہمارے عمل میں ڈھلے. تیسرا پارا جو ہے اس کا بنیادی تھیم رسول ہے. یاد رکھیے کہ کسی بھی پارے کے اندر جو شروع کی آیتیں ہوتی ہیں بعض دفعہ پورے پارے میں اسی کے بارے میں بات ہوتی ہے. قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں، جو صورتیں، ان کی ترتیب بھی جو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. پچھلے پارے کے آخری حصے میں ہم نے ایک آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہتے ہیں تلک آیات اللہ نتلوہ علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں جو ہم آپ پر سچ کے ساتھ نازل کر رہے ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ تو رسولوں میں سے ہیں. تو جب آپ رسولوں میں سے ہیں تو اس کے ساتھ ہی تلک رسول فضل بعدهم على بعد منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، یہ وہ رسول ہیں جن کو ہم نے انسانوں کی طرف ہدایت، یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مامور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے. ان میں سے کوئی ایسا تھا جس سے اللہ خود ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح پاک سے ان کی مدد کی. اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت نہ تھی کہ وہ لوگوں کو مجبوراً یعنی جبراً اختلاف سے روکے، اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی رائے اختیار کی. ہاں اللہ چاہتا تو ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. دیکھیے پارے کا آغاز کتنی خوبصورت بات سے ہے، انبیاء کرام کے درمیان ایک کو اعلیٰ سمجھنا، ایک کو ہلکا سمجھنا، یہ بنیادی موضوع ہے اس میں. اصل بات یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک سنت کی طرف اشارہ کیا, اور وہ کیا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنائی جاتی ہیں بنی ہیں, اگر آپ اس پہ غور کریں تو اس میں مختلف ورائٹی ہوتی ہے. اگر آپ پہاڑوں کو دیکھیں, پہاڑ تو سارے ہیں لیکن کوہ طور کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے. اسی طرح غار حرا جس پہاڑ پہ اس کی حیثیت اپنی بن گئی, احد پہاڑ کی حیثیت ہے. پھر اسی طرح دیکھیں پھول تو سارے ہی ہیں لیکن گلاب کی ایک اپنی حیثیت ہے, پھل بھی بہت سارے ہیں لیکن آم کی ایک اپنی خوبی ہے, کھانوں میں سرید کھانے کی ہے. اسی طرح یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف خوبیاں دے کر پیدا کیا. اللہ تعالیٰ جس سے دین کا کوئی کام لینا چاہتا ہے نا, تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو بڑا یا چھوٹا کام دیا جائے. ہر کام بڑا ہوتا ہے. بعض دفعہ کوئی دیکھنے میں چیز چھوٹی لگتی ہے لیکن اصل میں اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ وہ ایک تار اگر مس ہو جائے تو پوری گاڑی رک جاتی ہے. بالکل اسی طرح سے جب دین کی طرف ہم آئیں تو اس آیتوں کا میسج ہمیں کیا ملتا ہے کہ شخصیات میں نہ الجھو, انسانوں کو ایک دوسرے سے تقابل پہ نہ رکھو. تفریق بین الانبیاء کفر ہے, یعنی ایک نبی کو ماننا اور دوسرے کو نہ ماننا یہ کفر ہے. اور لیکن تفضیل بین الانبیاء, ایک نبی کو دوسرے نبی پہ فوقیت حاصل ہے, یہ حقیقت ہے. یہاں سے ادب سکھایا جا رہا ہے کہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا, اپنی محبتوں کے نام پر دوسروں کو چڑھانا نہیں چاہیے. میرا عالم, میرا استاد, میرا ٹیچر, میرا مفتی, یہ کچھ کر کے ہم دوسروں کو روکتے ہیں. اور یہ فطرت کا اصول ہے کہ ہر چیز ایک سے فرق ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں شخصیات میں نہ الجھو, دین کی روح کو سمجھو. ہر دور میں لوگ اصل مقصد سے ہٹتے ہی تب ہے جب دین کی اصل روح قم فانذر کو چھوڑ کر وہ شخصیات میں اور اپنے اپنے من پسند لیڈروں کی شخصیتوں میں کھو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اس پہ نہ بحث کرو. بات تو یہاں انبیاء کرام کی ہے. کسی نے ایک موقع پہ, یعنی یہ آیتوں کے پیچھے بہت ڈیٹیلز آتی ہیں, کہ ایک موقع تھا کہ جس میں ایک یہودی اور نصرانی میں جھگڑا ہو گیا. یہودی کہنے لگا موسیٰ افضل تھے کیونکہ ان سے اللہ نے کلام کیا. عیسائی کہنے لگا کہ عیسیٰ تو مردوں کو زندہ کر لیتے تھے تو وہ افضل ہے. ایک مسلمان کو بھی جوش آیا, کہا نہیں نہیں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے. اور آج بھی بہت سارے لوگ یہ بات پوچھتے ہیں کہ ہمارے نبی پھر افضل ہیں کہ دوسرے ہیں. تو یاد رکھیے اپنے دور کے اعتبار سے ہر نبی خوبصورت اللہ تعالیٰ کا تحفہ تھا, اپنے وقت کا بہترین انسان تھا. معصوم عن الخطا ہوتے ہیں, گناہوں سے پاک ہوتے ہیں, لیکن ان سب کے حسن ان کی خوبیوں کو جمع کر دیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. لیکن اس کے باوجود مجھے آپ کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ اللہ کے نبی کا تقابل موسیٰ سے کریں یا عیسیٰ سے کریں, کیونکہ وہ جس طرح شعر بھی ہے نا کہ ید بیضا, اور کچھ اس طرح کے اشعار ہیں کہ جس میں مختلف انبیاء کرام کے مختلف معجزات کو جمع کر کے اللہ کے نبی کو رکھا ہے. محبت کیجئے, کوئی بری بات نہیں ہے. آپ میں اللہ کے نبی کے لیے جتنی مرضی نعت پڑھیں لیکن جہاں تقابل کریں گے تو اس پہ اللہ کے نبی کی اپنی حدیث ہے کہ لوگوں میرے بارے میں ایگزیجریشن نہ کرو, جیسے نصارہ نے مبالغہ کیا. بعض دفعہ ہم اللہ کے نبی کو دوسرے نبیوں سے تو نہیں تقابل کرتے لیکن ناسمجھی کی وجہ سے اور بہت شدید محبت کی وجہ سے ہم ان کو اللہ کے مقابل کرنے لگ جاتے ہیں. یہ چیز ذرا احتیاط کرنے کی ہے. پھر دوسری بات دیکھیے کہ آج تو انبیاء کرام نہیں ہے, تو میرا آپ کا آج کا اس آیت پہ عمل کیا ہے؟ آئمہ کرام, اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے جو چار امام گزر گئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیوں تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ امام ابو حنیفہ زیادہ اچھے تھے یا امام مالک اچھے تھے؟ سب اچھے تھے, بس فائدہ اٹھا لو. دیکھیے جب لوگ دوسروں کی خوبیوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے نا تو وہ اس کی چیز سے محروم ہو جاتے ہیں. مثلا ایک شخص, کوئی انسان ہے, وہ دین کا کام کر رہا ہے, آپ بھی دین کا کام کرتے ہیں, اب آپ کسی میں اپنے سے زیادہ خوبی دیکھتے ہیں, حسد شروع ہو گئے, تقابل شروع ہو گئے, لوگوں کو اسے کاٹنا شروع ہو گئے. نہیں, کیا کریں, اسے فائدہ لے لیں. کچھ دن بعد آپ بھی وہی باتیں کرنے لگیں گے کیونکہ انسان جسے سیکھتا اس کی بات آ جاتی ہے. اللہ سے مانگ لیجئے, جب جو کسی اور کو دے سکتا ہے تو وہ آپ کو کیوں نہیں دے سکتا. تو زندگی میں جن کو مقصد پیارا ہوتا ہے نا, وہ ان چیزوں پہ نہیں رہتے کہ فلاں چیز مجھے سوٹ کرتی ہے کہ نہیں, فلاں میرے حق میں کہ نہیں. بس چلیے, بحثوں کو چھوڑیے, کام پہ پڑیے. کیونکہ اس لیے کہ ایک ایسا دن ہم سب کی زندگی میں آنے والا ہے کہ جو دن ہماری زندگی میں سے نیکیوں کے سارے پتوں کو کاٹ دے گا. اس کی طرف اشارہ ہے اگلی آیت میں, یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جو کچھ معلومات ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی, نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی, اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں. یہ ہے وہ آیت جو ایک انسان کی راتوں کی نیند اڑانے کے لیے کافی ہے کہ میرے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے, یہ وقت گزرنے والا ہے, میری زندگی سے یہ سب جو بھی آج اللہ نے موقع دیے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. ہر چیک کی ایک ایکسپائریشن ڈیٹ ہوتی ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں تمہاری زندگی کی ایکسپائریشن بھی آ رہی ہے. آپ گھر میں ایک معمولی سی بریڈ بھی لے آتے ہیں نا, آپ کوئی سبزی کو لے آتے ہیں کچھ بھی, اس کے اوپر بھی ایکسپائریشن ڈیٹ لکھی ہوتی ہے. اور ہم سب دنیا میں ایکسپائر ہو رہے ہیں, ہر دن ہمیں ختم کر رہا ہے. کرنا کیا ہے کہ اپنے آپ کو کنورٹ کرو, اپنے آپ کو چینج کرو. جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کی امانت سمجھتے ہیں, جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی دین سمجھتے ہیں, پھر وہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو اللہ کے راستوں میں کھپاتے ہیں. یہاں سے سورت بقرہ کا وہ حصہ شروع ہو رہا ہے جہاں سے مالی معاملات ہیں, لیکن بیچ میں آیت الکرسی آئے گی. شروع میں رغبت دلا دی کہ دیکھو تمہارے پاس نیکی کا موقع ہمیشہ نہیں رہے گا. یاد رکھیے, آپس کی لڑائیوں کو چھوڑیے, انا کو چھوڑیے, بحث مباحثے کو چھوڑیے, کون حق پہ تھا کون باطل ہے اس کو چھوڑیے, قصور کس کا تھا کس کا نہیں اس کو چھوڑیے, بلکہ نیکی کیجیے. باتوں سے زیادہ عمل کر کے دکھائیے, اس لیے کہ جب انسان کے پاس وقت نہیں رہے گا تو بات جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے چلی جائے گی. اور آپ دیکھیے کہ جب میں اور آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھتے ہیں نا, تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ جس کی چیز ہے اسی کے راستے میں انسان کی وہ چیز کھپ جائے. مثلا کسی کو اس کا پین, آپ کسی کا پین آپ نے مانگا, اب وہ پین آپ کو استعمال کے لیے دیتا ہے, بعد میں کہتا ہے ذرا مجھے دینا, تو کیا ہمیں برا لگے گا؟ ہم خوشی سے دیں گے, ہم کہیں گے کہ بھائی اس نے دیا تھا, ہم نے اس کو واپس دے دیا. جب ایک انسان کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ میری ہر چیز اللہ کی ہے, تو پھر وہ اپنے آپ کو ہر چیز میں اللہ کا سمجھتا ہے. یہی ہے القرآن و حیاتی, یہ قرآن میری زندگی ہے, کیونکہ یہ قرآن مجھے زندگی دینے والے کے نام پہ اپنی زندگی لگانا سکھاتا ہے. اور یاد رکھیے, انفقو, شاید پہلی دفعہ آپ کو یہ حکم آج اپنے دل پہ محسوس ہوگا, خرچ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ کل اس کی ویلیو ختم ہو جائے گی. کسی جگہ حکومت کو ایک نوٹ ختم کرنا چاہے تو کہہ دے کہ لوگوں ایک 15 دن تک اس کو یوز کر لو, بعد میں کیا ہوگا, یہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں, کسی نے چھپا لیے, رکھ لیے, کام آئیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, پھر کیا ہوگا؟ جس دن وہ لے کے آئے گا وہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں. میری آپ کی زندگی واقعی بیکار ہو جائے گی اگر ہمارے سانس اکھڑنے لگ گئے اور غرغرا شروع ہو گیا. آپ دیکھیے کہ کل ہماری پراپرٹی کی قیمت گر جائے گی. کوئی اگر ہمیں یہ خبر دے دے, جس جگہ آپ کا پلاٹ ہے وہاں نالے کا پانی آ جائے گا, وہاں پہ گورنمنٹ سڑک بنائے گی, راتوں رات سودے بازی کر کے اس پلاٹ کو بیچنے کی کوشش کریں گے, کیا میری آپ کی ان تمام چیزوں کی قیمت گرنے والی نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, جنت میں ایک کوڑا رکھنے کے برابر جگہ, خیر من الدنیا وما فیہا, کم کیجیے, خیر من الدنیا وما فیہا. پھر آپ دیکھیے کہ فرق ہے, اس دنیا میں بھی گھر چاہیے نا, زمینیں چاہیے, مکان چاہیے, سب کچھ چاہیے ضرورت کے لیے, کیا جنت میں نہیں چاہیے؟ مسئلہ آپ دیکھیے کہ پاکستان کے ایک گاؤں میں آپ کے کئی ایکڑ زمین ہوگی نا, آپ اس کو بیچیں گے نا تو ناروے میں ہو سکتا ہے آپ 4 مرلے کا گھر لیں, کیونکہ یہاں کی ویلیو زیادہ ہے. تو جب اس دنیا کے ایک کونے سے, ابھی بھی آواز اونچی ہے, کمفرٹیبل نہیں ہوں میں, جب دنیا کے ایک کونے سے نکل کر دوسرے کونے میں جاتے ہیں تو ویلیو بدل جاتی ہے. جب میں اور آپ اس دنیا سے ہٹ کر اگلی دنیا میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم سب کو بداہدہ والی آنکھ چاہیے کہ جنہوں نے نفع کا سودا کیا, جنہوں نے 200 کھجوروں سے بھرا ہوا, بلکہ 600 کھجوروں سے بھرا ہوا, کھجوروں کے درختوں سے بھرا ہوا باغ اللہ کو دے دیا, جنہوں نے اپنا گھر تک اللہ کو دے دیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہاں رہنا نہیں ہے. اور آپ یاد رکھیں کہ جب آپ کوئی گھر لیتے ہیں, کوئی پلاٹ لیتے ہیں نا, پھر اس کے بعد ڈیولپمنٹ سر چارجز ہوتے ہیں, خرچے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح جب آپ اللہ کے راستے, اللہ سے کوئی سودا کرتے ہیں نا, کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو نیکیوں کے مزید مواقع بھی دیتا ہے, اور کبھی کبھی آزمائشیں بھی آنے لگتی ہیں. اور جتنا زیادہ اللہ کے راستے میں آپ جمتے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کا دل اور جماتا رہتا ہے. اور سب نہیں دو, میں ماں رزق نہ گم, اولاد, مال, سکلز, ساری تھوڑی مانگتا ہے, کچھ تو اللہ کو دو. آپ دیکھیں ہم اپنی چیزوں کے بارے میں بہت پوزیسو ہوتے ہیں نا, کیونکہ ہم ان کو اپنا پوزیشن سمجھتے ہیں. جس دن اس کو اللہ کا سمجھیں گے اس دن بات جو ہے وہ سمجھ آئے گی. لیکن اب انسان کی طبیعت پہ یہ بات بہت بوجھ بنتی ہے. ہمیشہ انسان کی دل ہوتا ہے کہ مجھے کچھ دینا نہ پڑے. تب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتے ہیں کہ شاید تمہیں ابھی سمجھ نہیں آیا, یہ کسی فقیر کی صدا نہیں ہے, یہ کس کائنات کے مالک کی طرف تم دے رہے ہو, یہ تمہارا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے, وہ تو خود بادشاہ ہے. اگلی آیت جس کو آیت الکرسی کے نام پہ کہتے ہیں, ایک آیت میں 10 جملے ہیں, 30ویں پارے کی 2 سے 3 صورتیں اس ایک آیت کے برابر میں. ابو منظر کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے اللہ کے نبی نے پوچھا تھا کہ بتاؤ قرآن کی سب سے بڑی عظمت علی آیت کون سی ہے, تو کہا آیت الکرسی. آپ نے دعا دی کہ اللہ تمہیں یہ علم مبارک کرے. قرآن پاک کی کوہان سورت بقرہ ہے اور سورت بقرہ کی کوہان آیت الکرسی ہے. مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان یہ بات سکھا کر گیا تھا کہ اگر تم رات کو سورت بقرہ رات کو آیت الکرسی پڑھ لو تو ساری رات شیطان تمہاری طرف نہیں آئے گا. آخر وجہ کیا ہے؟ یہ کوئی جادو ہے؟ کوئی ٹونا ہے؟ اس میں کچھ ہے؟ آ کے دیکھیے گا. 25 یعنی 25 نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس اسماء الحسنی اس ایک سورت کے اندر ہے. اور ادھر آپ یہ بھی سمجھ لیجئے گا کہ آیت الکرسی حقیقت میں ایک نگینہ ہے. اگر آپ اپنے اس سے پیچھے والی آیتیں دیکھیں کہ ابھی تک ہم سورت بقرہ کے 18 رکوع پڑھ چکے ہیں جس میں خطاب بنی اسرائیل سے تھا. اس کے بعد 22 رکوع اور ہیں, 22 رکوع ہیں جس میں خطاب مسلمانوں سے ہوگا. بیچ میں یہ ایک آیت الکرسی ہے. بالکل ایک ترازو بنا لیں, ایک طرف بنی اسرائیل, ایک طرف مسلمان. یہ بالکل ایسے جیسے آپ ایک بڑا خوبصورت سا نگینہ لیتے ہیں, آپ کو بہت اچھا لگتا ہے سٹون, آپ کہتے ہیں اس کے ارد گرد ذرا ایک بڑا سانچہ بنا دو. بیچ میں نگینہ ہے, ایک کال ادھر ہے, جیسے ایک کڑا نہیں ہوتا خول ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ سیکیور ہو جائے. تو جب تک مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں آئے گی, اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم نہیں سمجھیں گے, بات نہیں بنے گی. اور سورت بقرہ جو سورت الامتین ہے, دو امتوں کی سورت ہے, تو لہٰذا ایسی سورت جو ہے جس میں دو امتوں کا ذکر ہو, بیچ میں اگر اس رب کی بات نہ ہو تو پھر بات جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی. ہم اس کو پڑھتے ہیں پھر اس کے اندر بہت سی باتیں ہیں. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورت کا اس آیت کا ٹاپک عقیدہ ہے. کس طرح سے دل و دماغ میں کھویا ہوا عقیدہ عمل کی صورت میں ڈھلتا ہے. آپ دیکھیے کہ پچھلی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا میں بات ہوئی عمل کی. عمل کرنا مشکل لگتا ہے, کس کے لیے آسان ہے؟ جب توحید واضح ہو. آپ اسی چیز پہ مال لگاتے ہیں جس چیز کی آپ کو قدر ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ وہ زندہ و جاوید ہستی ہے. اس کے ایک ایک جملے کو اپنے دل پر محسوس کیجئے گا. یہ آپ کے میرے مالک کا تعارف ہے, چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ وہ زندہ و جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے, اس کے سوا کوئی اور ذات نہیں. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, نہ وہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے. وہ خالی کی کیا جو سو جائے, اور وہ الہی کیا جس کو اونگ آنے لگے. اب دیکھیں جب ہم کام کر کے تھکتے ہیں نا تو اونگنے لگتے ہیں, اللہ تو تھکتا ہی نہیں کیونکہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا. اپنی چیز کو سجاتے سنوارتے ہوئے ہمیں تھکن ہوتی بھی کوئی نہیں ہے. سچی بات, اپنے گھر کو جتنا مرضی سجائیں کوئی احسان نہیں ہے. کسی کے ساتھ جا کے گھنٹہ بھی محنت کام کر رہے ہیں تو شاید 10 دفعہ سوچیں گے کیوں گئی. اللہ کا چونکہ اپنا ہے سب, تو اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ اون رکھتا ہے. کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ یعنی سفارشیں لوگوں نے انبیاء کرام کی سمجھ لی کہ شاید ہم اپنے نبیوں کی سفارش سے بچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے نہیں, اصل بات یہ ہے کہ تمہارا اپنا عمل کام آئے گا. پیچھے ہم نے بات کی, دیکھیے آپ دنیا میں اس کو اس طرح سمجھیے, سفارش کیسے ہوگی کہ جیسے آپ کسی بھی پروگرام کی تقریب اس اسناد میں شہر کی کسی معروف ہستی کو بلاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ آ کر ہمارے کامیاب ہونے والے اسٹوڈینٹس کو گفٹ دے دیجئے. اب مجھے بتائیے جو گیسٹ آف آنر ہے کیا وہ چوز کرتا ہے کس کو گفٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا؟ نہیں, پہلے سے لسٹ تیار ہوتی ہے, وہ آتے ہیں اور گفٹ پکڑاتے جاتے ہیں. بالکل اسی طرح سے انبیاء کرام چونکہ اللہ کے چنے ہوئے نبی, چنے ہوئے بندے تھے, ساری زندگی وہ اللہ کے رستوں میں محنت کرتے ہیں, لیکن دنیا میں ان کو وہ پروٹوکول نہیں ملا جو حقیقت میں ان کو چاہیے تھا. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے سٹیج میں ان کو بہترین طریقے سے وہ پروٹوکول دے گا کہ آئیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس کو جنت کی دعوت دے دیجئے, آپ اس کو جنت کی طرف بلا لیجئے, آپ اس کو ادھر دے دیجئے. اور کچھ نہ کچھ عمل میں جب کمی ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ وہ کمی پھر دور پوری کروا دے گا. تو یاد رکھیے کہ کچھ لوگ شفاعت کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ ہوگی نہیں, یہ بھی غلط ہے, اس کو شفاعت باطلہ کہتے ہیں. کچھ کہتے ہیں ہوگی لیکن ہر بات ہی سفارش سے ہوگی, یہ بھی بات نہیں ہوگی. اصل بات کیا ہے کہ آپ اور میں اپنا عمل کریں, پھر کمی رہ گئی, پھر کوئی بیشی ہو گئی, پھر کچھ ہو گیا, اللہ تعالیٰ کر دیں گے خیر. مشرکین مکہ لات منات کی سفارش کی بات کرتے تھے, یہود جو تھے وہ نبیوں کی سفارش کی بات کرتے تھے, آج مسلمان کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے آج تک شرک جتنا پھیلا ہے نا وہ ایسی چیزوں میں پھیلا ہے. وجہ کیا ہے کہ جب لوگ اس قسم کے شرک میں لوگوں کو رکھتے ہیں تو پھر ان چیزوں کو لے کر ان چیزوں کی طرف انسانوں کی سوچ جاتی ہے. تو ہم سب کا عقیدہ اس بارے میں واضح ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ خوب جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو اس کے پیچھے ہے، یعنی جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی واقف ہے. کیا پتا چلا کہ اللہ سے تو کچھ نہیں چھپا ہوا، وہ تو دور سے ہر چیز کو ایسے ہی دیکھ رہا ہے، اس کے لیے آگے پیچھے کا کوئی تصور نہیں. لیکن میں اور آپ اس وقت یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے. ہم گیس تو کر سکتے ہیں لیکن ہم شور نہیں ہیں. اللہ کو سب پتا ہے کہاں کیا ہو رہا ہے، وہ اس سے بھی واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی، یعنی کوئی اس کے علم میں سے کچھ احاطہ کر ہی نہیں سکتا، الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے. آپ دیکھیں دنیا میں بہت بڑی بڑی شخصیات گزری جن کو بہت کچھ ملا، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا، لیکن کس نے دیا؟ اگر نیوٹن سے آپ متاثر ہوتے ہیں تو نیوٹن کا علم کس نے دیا؟ آئنسٹائن کی خوبیاں کس کی تھی؟ اگر آپ دیکھیں ارسطو اور بکرات کو فلاسفر کہا جاتا ہے تو یہ کس نے دیا؟ امام بخاری کو حدیث کا علم کس نے دیا؟ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ کو کس نے علم کا شوق دیا؟ ہر خوبی کے پیچھے اللہ کی ذات ہے. انسان کا یقین کرے کوئی کمال نہیں ہے، ٹوٹے ہوئے لفظ جب وہ موتیوں کی طرح جڑنے لگتے ہیں اگر اللہ کسی سے گلوانا چاہے، اور اگر اللہ آپ کی زبان سے کچھ نکلوانا نہ چاہے، کتابیں جتنی مرضی رٹی ہوں عین وقت پہ منہ بھی نہیں کھلے گا. تو جب میرا آپ کا یہ عقیدہ ٹھیک ہوگا نا پھر ہمیں بات سمجھ آئے گی، ادروائز بات سمجھ آتی نہیں ہے. پھر اس کے بعد فرمایا وسیع کرسی یوح السماوات والارض. مجھے نہیں چاہیے بس ہم کو سمجھ میں نہ آپ لوگ صحیح سمجھائیں کہ یہ مجھے باری اپنی بس. وسیع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤدہ حفظہما وہو العلی العظیم. یہاں دیکھے گا کہ سنبھالی ہے اس کی کرسی نے آسمان و زمین کو، اس کا صحیح ترجمہ یہی ہے. بعض لوگ اس کے اوپر بہت کچھ مختلف باتیں کرتے ہیں، تو اصل میں اس کرسی کا ترجمہ کرسی ہے، کیونکہ اللہ کی ذات جب کسی چیز کے لیے کوئی بات کہہ دے تو ہم اس کو بغیر کسی تاویل کے مانیں گے. وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے. آپ دیکھیے کہ اس ایک آیت کو پڑھنے کے بعد دل کیا کہتا ہے، میں اپنا سب کچھ اس پہ لگا دوں. جس سے آپ محبت کرتے ہیں نا آپ اس پہ نچھاور ہونا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کیا ہو جو میں اس کو دے دوں. اللہ کو تو کچھ نہیں چاہیے مجھ سے آپ سے، لیکن ہم اپنے دل کے پیارے جذبات کے تحت جب اپنے مالک کو پہچان جاتے ہیں نا تو پھر ہم کہتے ہیں اے اللہ تو بتا میں تیرے لیے کیا کروں. ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان پیچھے ہوتا ہے، ہائے مصیبت، پھر نہ کوئی کچھ کہہ دے، یہ پھر مولوی صاحب نے اعلان کر دیا چندے کا، یہ پھر کوئی انہوں نے نیا پروجیکٹ شروع کر دیا، پھر پیسے لگائے، اب پہلے دیا تھا اب کدھر ہے، اب کیا ضرورت تھی. بعض دفعہ شیطان اتنی بری باتیں منہ سے نکلوا دیتا ہے کہ جس میں ہو سکتا ہے کہ سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو کڑواہٹ ہونے لگے. لیکن یاد رکھیے جس کو اللہ کی قدر ہوگی وہ اللہ کے دین پر دل کی خوشی سے لگائے گا، وہ اللہ کے راستے میں اپنے بچوں کی خوشی سے زیادہ لگائے گا. ایک بچے کی شادی پہ 50,000 روپے کا ایک ہال دو تین دن میں لوگ لے لیں کبھی کوئی برا نہ کہے گا. آپ اللہ کی اچھی بات کے لیے کچھ ذرا سی اچھی کوشش کر کے دیکھیے، 10 لوگ جن کا کوئی سروکار بھی نہیں ہوگا وہ پوچھیں گے اس کی کیا ضرورت تھی، اس لیے کہ اللہ کی قدر نہیں ہے. انسان جس چیز کی قدر کرتا ہے نا، جس سے محبت کرتا ہے اسی پر مال لگاتا ہے. اس لیے اب اس سے اگلا پورا حصہ جو سورت کا آئے گا نا آپ دیکھیں گے وہ سمجھ ہی اس کو آئے گا جس کو آیت الکرسی سمجھ آ گئی. اگر مجھے آپ کو آیت الکرسی سمجھ نہیں آئی تو ہم ایک پینی بھی اللہ کے راستے میں دل کی خوشی سے نہیں دیں گے. ہم زکات بھی رو دھو کے ہی دیں گے، توڑ پھوڑ کے ہی دیں گے، ڈوریوں اور موتیوں کا وزن کاٹ کے ہی دیں گے، نئے پرانے سونے کا ریٹ پوچھ کے ہی دیں گے. اور جب ایک دفعہ پتہ چل جاتا ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر اس کے بعد ایک انسان اب لے کے پھرتا ہے، ایکسپٹ کر لو. دنیا میں بھی ایسے ہی ہے، بڑے بڑے لوگوں کے پیچھے لوگ پھرتے ہیں ہم سے کچھ قبول کر لے، اور جن کو کوئی خود مانگے جن کے پیچھے جو خود سوچتے ہیں کہ ہمیں کچھ دیا جائے لوگ ان کے اوپر بات کرتے ہیں. تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ خود سے پوچھئے، میں بھی پوچھتی ہوں، کیا مجھے آیت الکرسی سمجھ آ گئی ہے؟ جب اللہ کی قدر آ گئی تو اس کے بعد تو پھر اس کے بعد اور کوئی مشکل نہیں رہے گی. اس لیے اب اگلا حصہ یہاں سے تھوڑا سا آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اسلام میں خرچ کرنے کی مختلف صورتیں ہیں. ایک کیا ہے؟ صدقہ دینا. صدقہ کیا ہے؟ سچائی. کیوں خرچ کیا جائے؟ اس لیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے انسان اپنے عقیدے کی سچائی ثابت کرتا ہے. آئی لو یو مائی گاڈ، او اللہ میں تم سے پیار کرتی ہوں، اس کا صدق ہے. یہ جو لفظ ہے نا صدقہ، یہ صدق سے ہے. صدق کہتے سچے کو. آئی ایم سیریس، آئی ایم سنسیئر، او اللہ میں آپ کے معاملے میں بہت سنجیدہ ہوں. اللہ تعالیٰ میں اپنی ذات پہ 10 دفعہ سوچوں گی لیکن میں آپ کے راستے میں نہیں سوچوں گی. اور اس طریقے سے ایک انسان جب اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو سچا کرتا ہے نا، تو اس کو صدقہ کہتے ہیں. اور صدقے کی کیا قسم ہے؟ صدقہ ہم تو کہتے ہیں صرف کالے بکرے کا ہوتا ہے، پھر مرغی کا ہوتا ہے، پھر انڈے کا ہوتا ہے، پھر مسروں کی دال کا ہوتا ہے، پھر اس کے لیے جمعرات ضروری ہے. کل معروف ان صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے. کسی کی طرف اسمائل دینا، کسی دکھی دل کے اوپر ہاتھ رکھ دینا صدقہ ہے. آپ کا اپنے بچوں کو کھانا کھلانا صدقہ، اپنے شوہر کے لیے کھانا پکانا صدقہ، شوہروں کا کمائی کر کے آنا صدقہ، یہ سب کچھ صدقے کی قسمیں ہیں. ہمارا دین تو اتنا خوبصورت ہے کہ وہ گھر کی صفائی کو بھی صدقہ دیتا ہے. آپ کسی جانور کے لیے پانی کا ایک چھوٹا سا برتن رکھ دیتے ہیں چھت کے اوپر، یہ بھی صدقہ ہے. فرمایا کسی نے بیج ڈالا اور اس بیج میں سے، فصل میں سے کچھ لوگ کھا گئے، یہ اس کے لیے صدقہ ہے. بعض دفعہ آپ خود اپنی چیز سے فائدہ نہیں اٹھاتے. تو لہٰذا اب اس ساری آیتوں کو، یہ جو جتنی بھی بات ہو، اس کو شعور میں رکھتے ہوئے اگر میں اور آپ سنیں کہ اللہ تعالیٰ جو مجھے آپ کو دعوت دیتا ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر دوسری چیز آئے گی، جہاں جہاں آئے گی اینڈ پہ انشاءاللہ آپ کو اس ساری چیز کا ریکیپ کروا دوں گی. اگر آپ کہیں تو میں اگلی آیتیں پڑھوں، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو تھوڑا سوچنے کا وقت دوں. کتنے لوگ اس وقت اپنے دل کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم اتنی بڑی ذات کے بندے ہیں، اتنی بڑی اللہ کی بڑائی محسوس کریں. چند سیکنڈ لے لیجئے، احساس دلائیں خود کو، کہاں بیٹھی ہوں، کس کے لیے بیٹھی ہوں، کس کی کلاس میں ہوں، کس کی کتاب میرے سامنے ہے، کس کی باتیں مجھے سکھائی جا رہی ہیں، کس کا بنایا، کس کی پیدا کی ہوئی بندی ہمیں پڑھا رہی ہے، کون ہماری مدد کر رہے ہیں. یقین کریں اللہ والی نظر لے کے تو دیکھیے، آپ کو صحراؤں میں پھول کھلتے ہوئے دکھیں گے. میرے آپ کے لیے یہ ضروری ہے، لیکن عام طور پہ مشاہدے کی بات ہے کہ لوگ اس اللہ کی قدر نہیں کر پاتے. لوگوں کو اللہ کی وہ ویلیو نہیں محسوس ہوتی جو کہ ہونے کی ضرورت ہے. اس لیے اگلی آیتوں میں کچھ رکاوٹوں کا ذکر ہے، یعنی اللہ کی قدر کیوں نہیں آتی، اس کی وجہ کیا ہے. یہ چند آیتیں اکٹھی پڑھ کے پھر اس میں جو آپ کے نصیب میں ہوگا وہ آپ کو سکھانے کی کوشش کروں گی. فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. کیا مطلب؟ نہ نماز پڑھنے پہ مجبور کیا جائے، نہ پردے پہ، نہ سود پہ. تو لکھ لیجئے دین میں داخل ہونے کے بعد اب کوئی زبردستی کیسے نہیں ہے، اب تو زبردستیوں کا نام ہی دین ہے. یہ جملہ ہے دین میں داخل ہونے سے پہلے. کیا؟ لا اکراہ فی الدین. آپ کسی کو گن پوائنٹ پہ مسلمان نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی، آپ کے صحابہ نے کبھی دوسروں کو اسلام کی دعوت زبردستی نہیں دی. کیوں زبردستی نہیں؟ اس لیے کہ قد تبین رشد من الغی، صحیح بات غلط خیالات سے چھانٹ دی گئی. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا تو اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. یہاں کس کی بات ہے؟ حقیقت یہ کہ یہ فطرت کی بات ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر بچہ اپنے ساتھ فطرت کے اوپر آتا ہے. اس بچے کو اندر سے پتا چلتا ہے کہ رب ایک ہے، لا الہ الا اللہ. کبھی مشرکین مکہ نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ سورج چاند ستارے ہمارے بتوں نے بنائے ہیں. شرک سارا ہوا ہی الوہیت میں تھا، ربوبیت میں کسی نے شرک نہیں کیا. وہ کہتے تھے بس یہ بت ہمارے اللہ کے راستے کے مددگار ہیں. بالکل اسی طرح یہاں بات سمجھا دی گئی کہ انسان کے راستے کی رکاوٹوں میں کیا ہے. جب ایک انسان اللہ کا بننا چاہتا ہے نا، تو اس کے راستے میں جو رکاوٹ آتی ہے نا، وہ اس کا نفس ہوتا ہے. یہ جو طاغوت ہے، طغیانی سے سرکشی، ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کے راستے سے روک دے، یہ سرکشی ہے. سب سے پہلے تو انسان کا اپنا نفس ہے، اندر کی چیز ہے. پھر اس کے بعد دوسری چیز جو ہے، دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ باہر کی. سب سے پہلے تو آپ خود کو تیار کر رہے تھے اس کلاس میں آنے کے لیے، رائٹ؟ پہلے تو آپ کی اپنی سستی نہ ختم ہوئی، پہلے تو آپ کو خود لگا بہت مصروف ہوں، ابھی بہت دیر ہے. خیر، ہمت کر کرا کے اس نفس کے بت کو توڑا، جہاد بن نفس کیا. اب آپ اٹھے، جو ہی آپ اللہ کی طرف بڑھیں گے نا، تو باہر کے بت شروع ہو جاتے ہیں. اور یاد رکھے، مال سب سے بڑا بت ہے. لکھ لیجئے آج کے پورے پارے، جو خاص طور پہ یہ سورہ بقرہ کا اینڈ ہم سنیں گے نا، یہ ہمیں سب کو اس چیز کا احساس دلائے گا کہ سب سے بڑا بت جو اللہ کے راستے میں کھڑا ہو جاتا ہے نا میرے آپ کے، وہ مال ہے. اس کی پھر بدلی ہوئی شکلیں ہیں، کبھی مال کمانا جس کو جاب کہتے ہیں، کبھی مال سنبھالنا جس کو دنیا کہتے ہیں، کبھی اس مال والے گھر کو خوبصورت دیکھنا، پھر اسی طرح مال یا میل میلن کہتے ہیں مائل ہونا، ٹو انکلائن سم تھنگ. تو جب آپ اس چیز کی طرف جاتے ہیں تو اللہ کو پیچھے کرتے ہیں. میں سوچتی ہوں کہ دین اتنی خوبصورت چیز ہے، پھر لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ خوبصورت درس بھی سن لیتے ہیں ہم لوگ، ہم قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم نے دو پارے بھی پڑھ لیے، لیکن عملی طور پہ ہم کیوں نہیں آگے آتے؟ کیونکہ فمن یکفر بالطاغوت نہیں ہو پاتا. خیر، کر کر کے اللہ اللہ کا حکم دے لے کر ہم جب یہ سب کر لیتے ہیں تو پھر نیکسٹ اسٹیپ شروع ہوتا ہے، معاشرہ ہمارے سامنے آتا ہے، پھر ہر بندہ ہم سے حق مانگتا ہے، بچے حق مانگتے، چھوٹے چھوٹے بچے آ کے کہتے ہیں ممی آپ ہمیں وہ ٹائم نہیں دیتی، گھر کے نوکر کہتے ہیں باجی اب آپ گھر کو اس طرح نہیں دیکھتی، ساس صاحبہ بھی کہتی ہیں، ہسبینڈز بھی کہتے ہیں، ہم بازاروں میں جائیں کسی کو پرواہ نہیں ہے، ہم کھانا بازار سے کھلوا دیں کوئی کچھ نہیں کہتا، آپ ذرا سے اللہ کے راستوں میں ذرا سی محنت کرنے لگیں، ہاں جی پہلے بچے پالو، جی گھر کدھر ہے، جی یہ گرم روٹی کدھر ہے. تو انہی طاغوتوں سے نبٹنے کا علاج بتایا جا رہا ہے. باقی رہ گئی جب آپ مسلمان ہو کے اسلام میں آ گئے پھر ماننا پڑے گا. دیکھیے آپ ناروے میں رہتے ہیں، کیا ناروے ایک مہذب ملک ہے؟ الحمدللہ. کیا ناروے کے لاز ہیں؟ بالکل ہیں. ہر اچھے ملک کے قوانین ہوتے ہیں اور سخت ہوتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے گاڑی بھی کہیں نہیں کھڑی کر سکتے، رائٹ؟ تو جب کسی ملک کے قانون اچھے ہیں تو اللہ کا دین، وہ بھی تو ایک قانون ہے نا، اس کی پابندیاں پھر کیوں چھپتی ہیں؟ اس کو بھی ایڈمائر کرو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مانو. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ریلیجن از یور پرسنل میٹر، اس کو بڑا بڑا کر کے کاٹ دیں. مذہب کبھی بھی ذاتی معاملہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا دین دوسرے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا باہر نکلنا گھومنا پھرنا لوگوں کو دکھتا ہے. آپ نماز تو گھر کے اندر پڑھتی ہیں، لیکن جو آپ باہر لوگوں سے ڈیل کرتی ہیں لوگوں کو تو وہ دکھتا ہے. تو لہٰذا دین پہ عمل ضرور ہوگا. تھوڑا سا یہاں بریک لیں گے، آپ سب لوگ مل کر آیت الکرسی کی تلاوت کیجیے اس دوران.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک مومن کا کیا کام ہونا چاہیے؟ اس وقت ہمارے پاس جو وائس کا تھوڑا سا پرابلم تھا. جی اللہ تعالی ہمیں کل یہ چیز ہمیں سمجھائی تھی نا، تو آج عمل کا وقت تھا، اور ہم نے اب کیا کوشش کرنی ہے کہ بالکل یہ ہمارا ٹیسٹ تھا. کیا ہم اپنے ٹیسٹ میں کامیاب ہوئے؟ کتنے لوگ کامیاب ہوئے؟ تو اس لیے کوشش کریں کہ پلیز تحمل سے صبر، ہم آپ سب کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ سازہ ہمارے ساتھ ہے. اب میں کسی کا ٹیکس نہیں دیکھوں کہ وائس نہیں ہے، ہمیں سب کو پتا ہے اور ہم سب کوشش کر رہے ہیں. تو آپ بیچ میں ٹیکس میں کچھ نہیں لکھے گیا، ٹھیک ہے؟
اعوذ باللہ. دیکھیے یہ انسان ولا یوہی تو نہ بشئی من علمہ، اب ان کو انشاءاللہ ٹھیک آ رہی ہوگی. الحمدللہ ان للہ و ان الیہ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیر منہا. الحمدللہ. نوشین ایک دفعہ تلاوت سنائیے، دوبارہ شروع کرتے ہیں. الحمدللہ.
وملائكته
لیجیے، ٹھیک ہے رک لیجیے. جی الحمدللہ رب العالمین. امید ہے کہ جن ساتھیوں کو شروع کا حصہ وہاں سمجھ نہیں بھی آیا تو وہ بات میں ریکیپ میں سنیں گے، ہم لوگ کنٹینیو کریں گے. آیت الکرسی انسان کا دل کھولتی ہے، آیت الکرسی کے بعد اللہ کی قدر زیادہ آتی ہے، اور جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلنا چاہتا ہے تو اس کے راستے کی ایک ایک رکاوٹ ہے وہ دور ہوتی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، اور جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں. سچ بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کئی بار ٹوٹ ٹوٹ جاتے ہیں، ہم کئی بار ازمائے جاتے ہیں، ہماری انا پہ چوٹ پڑتی ہے، ہماری ہستی ٹوٹتی ہے، حادثات ہوتے ہیں، صدمے آ جاتے ہیں. کبھی ماں کا سہارا ڈھونڈتے ہیں، کبھی باپ کو ڈھونڈتے ہیں، کبھی شوہر کو بلاتے ہیں، کبھی بچوں کی آس رکھتے ہیں. لکھ لیجئے یہ سب سہارے جھوٹے ہیں. جو اللہ کا سہارا تھامتا ہے اللہ اس کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. اپنی زندگی کا اصول بنائیں، اور کم از کم آج کی اس آیت الکرسی کو پڑھنے کے بعد آپ اور میں اس چیز کا وعدہ کر لیں، ہر مشکل میں، ہر ایڈورس میں سب سے پہلے اللہ کو پکارنا ہے. خود سے پوچھئے یہ آپ کی میری توحید کا ٹیسٹ ہے. کوئی کام خراب ہو گیا کس پہ نظر جاتی ہے، بیمار ہوئی کس کی طرف سوچ جاتی ہے، کوئی چیز ٹوٹ گئی کس کا خیال آیا، گاڑی خراب ہو گئی چلتے چلتے رک گئی کس کا خیال آیا. جس کے دل میں اللہ بیٹھا ہوگا نا، جس کے دل میں اللہ کی بڑائی ہوگی نا، اس کو تو ہر لحاظ سے اللہ کی ذات ملے گی، کیونکہ وہ ذات ہے جس کے پاس ہر خزانے کی چابی ہے. ہمارے ذہن ہے نا، ان کے تالے لگے ہوئے ہیں، اور ان تالوں کی چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اس لیے مجھے آپ کو اپنی توحید پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اس دنیا میں خوش رہنے کا راز توحید ہے، توحید پہ عمل، اللہ کا بندہ بن کے جینا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق دے. اور یہاں جس کی بات ہے وہ تقویٰ ہے. تقویٰ وہ مضبوط کنڈا ہے کہ جو ایک انسان کو مشکلات میں تھانپ لیتا ہے. یاد رکھیے دریائے زندگی میں جب لہریں اٹھیں تو تقویٰ کو تھام لیجئے. دعائیں مانگے، اللہم اخرجنا من الظلمات الى النور، اے اللہ مجھے اندھیروں سے روشنیوں میں ڈال دے. کیونکہ جب اللہ کسی کا ہاتھ تھام دے تو ایسے ہی کرتا ہے، واللہ سمیع علیم، وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے. اور جب اللہ کسی کا دوست بن جائے تو اللہ ولی الذین آمنوا، اور اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو اندھیروں سے روشنی میں نکال لاتا ہے. ہائی لائٹ کر لیں، دنیا کا کوئی دوست اور کوئی سہیلی یہ کام نہیں کر سکتی جو اللہ فرماتا ہے. اور وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں روشنیاں لے آتا ہے. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں جو دکھ اور مصیبتیں آتی ہیں نا، یہ ہمیں قرآن کی روشنی کی طرف لاتی ہیں. جب کسی کو کوئی دکھ ملے، اپنے اوپر لیں، زندگی کا کوئی لمحہ یاد کریں، کوئی مر گیا، اچانک چلے گئے، بچہ مر گیا، طلاق ہو گئی، بیوگی ہو گئی، سب مصروف ہیں، کوئی آپ کو پوچھنے نہیں آتا اور آپ بیڈ پہ ہیں، اس وقت پوچھئے رب سے یہ مجھ پہ مشکل کیوں آئی. اس لیے آئی کہ آؤ میں تمہیں یہ دنیا کے اندھیروں سے نکال کر، ڈپریشن کے اندھیروں سے نکال کر تمہیں ہدایت کی روشنی دوں. اور جب اللہ کسی کی زندگی میں قرآن کا نور لے آئے تو اس کو یہاں لا کے بٹھا دیتا ہے. آپ تو پتہ نہیں کیا سوچ کے ادھر آئے ہیں، یقین کریں. میں اپنے مشاہدے اور اپنے تجربے کی وجہ سے بتاؤں گی
کہ آپ یہاں جو سوچ کر آئے ہیں نا، آپ کو اس سے بہت زیادہ ملے گا اور مختلف ملے گا. شرط ایک ہے، جب اس ہال میں آئے نا تو خود کو اپنا نہ سمجھے. کسی کی طرف دیکھنا، سوچنا، سیل فون پہ کچھ کرنا کرانا، آپ سوچیں یہ آپ کے لیے اتنا نقصان دہ ہوگا، کیونکہ یہ آپ کے رب کے ساتھ تعلق کو توڑ دے گا، ڈسکنیکٹ ہوتا ہے. ہلکی سی نظر بھی ادھر جاتی ہے نا تو توجہ بڑھ جاتی ہے. اسکرین پہ دیکھ کے فوکس رہیں تو اس کو دیکھیں، اپنے قرآن پہ فوکس رہیں تو اس کو دیکھیں. اور میں چاہوں گی کہ دیکھیں اگر اسکرین پہ بھی، لیکن ساتھ چھوٹے چھوٹے نوٹس ضرور لیں، تاکہ جب واپس جائیں، گھر جائیں، تو کچھ آپ کے ہاتھ میں ہو. تو جب آپ کو روشنیاں ملیں گی تو پھر کیا ہوگا، اندھیروں اور روشنیوں کا فرق کیا ہوتا ہے، کہ انسان کی زندگی میں حق اور باطل کی پہچان ہوتی ہے. اللہ کی نافرمانیوں والی چیزیں نظر آتی ہیں، اتار اتار کے پھینکنی آسان ہوتی ہیں. لیکن اس کے برعکس ایک اور بدنصیب کردار, والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت, اور جو لوگ کفر کی رائے اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں, وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں. یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے, ہمیشہ رہیں گے. پلیز آنے جانے والوں سے بے نیاز ہو, آپ کی نظریں بھی چپتی ہیں مجھے. کل سے آپ سب بالکل فلیٹ جوتے پہن کر آئیں, اور کل ریکویسٹ کریں آپ لوگ ادھر سے اوپر کا ہال اگر کھلوائیں تو, باہر سے سیڑھی ہے نا تو اوپر سے پھر یہ رستہ آتا ہے, آپ لوگ اوپر جا کے نا سامنے کی فرنٹ رو کو فل کریں, ہم دیکھتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے, ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ سیڑھیاں چڑھنا مشکل ہے لیکن باہر کی آسان ہوں گی آپ کے لیے, اور ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. آپ اور میں اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں, ہمارے پاس کیا ہے؟ آپ دیکھیے جہنم کی بات ہے, اصحاب النار, اور حدیث میں آتا ہے کہ جہنم سیاہ رنگ کی ہے, کالی بجنگ, ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس اندھیرے سے بچائے. اب اگلے آیتوں میں کچھ انبیاء کے واقعات ہیں جو اپنے اپنے دور کے طاغوتوں کے سامنے کھڑے تھے. حضرت ابراہیم کا مقابلہ نمرود سے تھا, حضرت موسیٰ کا فرعون سے تھا. اسی طرح کی کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم اگلی آیتوں میں پڑھتے ہیں. الم تر الی اللذی حاج ابراہیم, کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا؟ کون سا جھگڑا؟ جدال کہتے ہیں, بحث مباحثے والا جھگڑا. کیوں کیا تھا؟ اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے, اور اس بنا پر بھی اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی. اس کو ہائی لائٹ کریں. جن کو اللہ دنیا زیادہ دے دیتے ہیں ان کو اللہ زیادہ ہی نہیں نظر آتا. کہتا تھا کدھر ہے رب, دکھاؤ میں رب ہوں. اور انبیاء کرام کا اصول لکھ لیجیے, ہم بحثوں میں نہیں پڑے. کیا کہا ابراہیم نے اس کے بات کے جواب میں؟ اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت, اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی, یعنی زبان کھلی کب؟ جب پیٹ میں کھانا گیا, جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے. سچ ہے کہ نہیں؟ اپنے آپ سے پوچھئے. بس اپنے سے باتیں کریں, کچھ بھی نہ لکھ سکے نا تو بس اپنے دل سے باتیں تو کر کے جائیں قرآن کے دوران, کہ میری زندگی پہ موت پہ کس کا اختیار ہے, کیا میں اور آپ اپنی مرضی سے اس دنیا میں ہیں؟ اور اگر میرا موت پہ اپنی یا اپنے پیاروں کی موت پہ, اگر میرا اپنی اور اپنے پیاروں کی موت پہ کچھ نہ کچھ اختیار ہوتا تو آج تک کوئی نہ مرتا. یہ یاد رکھیے, جانوروں کی طرح لوگ رول رہے ہوتے, لنگڑے لولے بوڑھے کھسٹ, لیکن کوئی دنیا سے نہ جاتا. یہ مالک نے اپنے ہاتھ میں رکھ کر ہم پہ احسان کیا ہے. جن پیاروں کی موت پہ ہم روتے ہیں, اگر انہی کو سنبھالنا پڑتا اور ان کے بڑوں کو بھی سنبھال رہے ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری ساری محبت ختم ہوتی. خیر, قال انا احیی و امیت, تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت تو میرے بھی اختیار میں. دیکھیے بحث کر رہا ہے, جھگڑوں میں پڑ رہا ہے. یہی فرعونیت ہے, یہی طاغوتیت ہے کہ اللہ کی بڑائی کے مقابلے میں اپنی بڑائی. آج آپ کہتے ہیں ہاں سائنس سب کچھ کر سکتی ہے, ڈاکٹر اس کے ہاتھ میں اختیار ہے. ابراہیم نے کہا اچھا بحث میں نہیں بڑے, چھوڑو, لیٹ اٹ گو. ایک اور بات پیش کی, اور لکھ لیجئے ابراہیم اس کے ساتھ علمی جہاد کر رہے ہیں, انٹلیکچوئل جہاد ہے. آج اس کی ضرورت ہے. کل تو پہلے لوگ کھڑے ہو کس رنگ کی باتیں کرتے تھے نا, آج فورمز پہ اور بڑے بڑے پلیٹ فارمز میں اسلام کو ایک نشانہ بنایا جاتا ہے, پھر اس کے اوپر تیر پھینکے جاتے ہیں اور ہم مسلمان شرمندہ شرمندہ چھپے پڑے. آج کی یوتھ کو وہ کانفیڈینس چاہیے جو اس وقت ابراہیم میں دکھ رہا ہے. اور ابراہیم کا مقابلہ بہت پوش قوم سے تھا, تو لہٰذا کبھی بھی بحثوں میں پڑھنے کی بجائے بحثوں میں نہ پڑھیں, بلکہ دلائل دیجئے کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو اگر نصیب میں ان کے ہدایت ہے تو ہدایت دے دے گا. ابراہیم کی دلیل سنی, کیا؟ اچھا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, تو ذرا مغرب سے نکالنا. یہ سن کر وہ منکر حق حیران رہ گیا, لیکن مان گیا نہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ ظالم قوم کو راہ راست نہیں دکھاتا. لکھ لیجئے قائل تو ہو گیا مگر تائب نہیں ہوا, کیونکہ اندر خود بڑائی سمائی بھی تھی. اس کو پتا تھا کہ ابراہیم کی بات سچی ہے, اللہ تعالیٰ کی بات سمجھ آ گئی اس کو, لیکن اپنے بڑے ہونے کے احساس نے بات سمجھ نہ دی. اسی طرح ایک اور کردار ہم سب کے سامنے, روایت میں تھی حضرت عزیر کا ذکر ہے, بیت المقدس کے پاس اس حال میں گزرے کہ جب وہاں بہت ویرانی چھا چکی تھی, سوچ میں پڑ گئے کہ یہ بستی بھی کبھی زندہ ہوگی, کیا کبھی یہاں بھی خیر آئے گی. اللہ نے ایک ایسا واقعہ دکھا دیا. اور یاد رکھیے کہ انبیاء کرام جو ہوتے ہیں نا, یہ دوسروں کو چونکہ بات سنانے اور بتانے والے ہوتے ہیں نا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس طریقے سے ایسے ایسے واقعات دکھا دیتا ہے کہ جس کے بعد پھر ان کا ایمان اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے. آپ کہہ لیں کہ نبی جو ہوتے ہیں نا ایمان اور یقین کی بھٹی ہوتے ہیں, ٹھکا ہوا ان کا ایمان ہوتا ہے. جب یہ بات کرنے والوں کے دل میں اللہ کی بات سچی ہوتی ہے نا تو پھر وہ دوسروں پر بھی ہے, وہ دوسروں کو بھی منوا لیتا ہے. جو خود نہ مضبوط ہو وہ دوسروں کو کہاں جمائے گا؟ ٹیبل خود ہل رہا ہوگا تو بتائیے اس کے اوپر کوئی چیز کیسے آپ رکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں پھر بتایا کہ جس طرح مردہ بستیاں زندہ ہوتی ہیں اس طرح مردہ قومیں بھی زندہ ہوتی ہیں. آئیے سنتے ہیں. یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی. اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اللہ اس کو کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا. پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ اس نے کہا ایک دن یا چند گھنٹے رہا ہوں. مرتے ہی انسان ٹائم اینڈ اسپیس کی لمٹ سے اوپر چلا جاتا ہے, اور یہی کچھ اس قسم کی باتیں لوگ قبروں سے اٹھ کر بھی کر رہے ہوں گے. فرمایا تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر گئے, اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ اس میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی. دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھو, اس کا تو پنجر تک بسیدہ ہو اس کے تو پنجر تک بسیدہ ہو گئے. اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں. پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوست اس پر چڑھاتے ہیں. اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. آپ کہیں گے یہ سب کیسے ہو گیا؟ 100 سال جیے پھر اس کے بعد اٹھ گئے اور اسی طرح سے جانور جو ان کے سامنے سب کچھ ہوا. تو لکھ لیجئے کہ یہ سارے طبعی قانون ہیں. یہ جو فزکس ہے نا یہ ساری آپ کی اسی چیز کو ڈسکس کرتی ہے. تمام کائنات کی چیزیں سورج چاند ستارے اللہ کے ہاتھ میں, جب چاہیں اس میں سے صلاحیت چھین لیں. جیسے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنا اللہ نے آگ سے جلنے کی صلاحیت ختم کر دی. تو لہٰذا کوئی اس کا انکار نہ کرے. بہت زیادہ عقل مند لوگ جو ہوتے ہیں نا جو عقل کو پوچھتے ہیں وہ ایسے معجزوں کا انکار کرتے ہیں, کہتے ہیں Is it possible? پھر اس کی جھوٹی سچی تاویلیں کرتے ہیں. حالانکہ ادھر اللہ تعالیٰ نے بالکل صحیح طریقے سے کلیئر کٹ یہ بات بتا دی کہ دیکھو 100 سال حضرت عزیر جو تھے وہ فوت رہے. اس دوران دوبارہ ریوائیول آف بنی اسرائیل ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ کتاب سے جوڑا, تورات ان میں عام ہوئی, ٹھیک ہو گئے. دوبارہ بیت المقدس ٹھیک ہو گیا. یاد رکھیے اسی طرح آج ہم جب اپنے مسلمانوں کی حالت دیکھتے ہیں تو بعض وقت دل بوجھل ہونے لگتا ہے. اللہ جن لوگوں کو جوتے نہیں اتارنے آتے, جن کو ٹیشو پیپر اپنی جگہ پہ پھینکنے نہیں آتے, جن کو بات کا ڈھنگ نہیں طریقہ نہیں, یہ قوم کیسے سنورے گی؟ لیکن سنورے گی. اللہ تعالیٰ ریولیوشن لا رہا ہے, امت مسلمہ کی تربیت ہو رہی ہے. یہ ہم نے بڑی فری زندگی بسر کی ہے نا, اس لیے ہم کوئی پابندی برداشت نہیں کرتے. تو بینگ اے نیشن اس وقت مسلمان واقعی بہت دعاؤں کی ضرورت مند ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین طریقے سے اعلیٰ اخلاق دے. جب تک مورل ویلیوز اچھی نہیں ہوں گی ہمیں کبھی بھی عزت اور بلندی نہیں ملے گی. پھر اسی طرح ایک اور واقعہ ہے جس کے اندر مردوں کے زندہ ہونے کی دلیل ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى, اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم نے کہا کہ میرے مالک مجھے دکھا دے تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے. فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے. یہ نوٹ کیجئے, نبیوں کو بھی اطمینان قلب لازم چاہیے ہوتا ہے. انسان ہوتے ہیں ان کو شک نہیں ہوتا, لیکن وہ کہتے ہیں نا دید کے مانت شنید, آنکھوں دیکھی چیز کا اثر زیادہ ہوتا ہے. آپ بھی جب تک کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں اس وقت تک آپ کو بھی اس چیز پر یقین نہیں آتا. تو یہی بات ادھر کر دی گئی کہ دل کا اطمینان چاہتا ہوں. فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے لو اور ان کو اپنے سے مانوس کر لو, ان کو ٹیم کر لو. پھر ان میں سے ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو, پھر ان کو پکارو. پھر ان کو پکارو وہ تیرے پاس دوڑتے چلے آئیں گے. خوب جان لو کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے. کیا بتایا ان تینوں واقعات سے کہ جس کی نظریں اللہ پہ ہوتی ہیں وہ وقت کے طاغوت, وہ وقت کے نمرود, وقت کے فرعون کے آگے بھی جم جاتا ہے. اصل میں آج میں اور آپ جمتے کیوں نہیں ہیں؟ آج ہمارے پاؤں کیوں نہیں جمتے؟ کیونکہ ہمارے دل میں اللہ کی بڑائی نہیں. ابھی تک جتنا ہم نے پڑھا نا آج, اس سب کو دل میں لا کر ذرا محسوس تو کریں. اتنی بڑی ذات, اتنی بڑی قدرت اس کی, اتنا بڑا آسمان اس کا, اتنی زمین اس کی, اتنے درخت اس کے, اتنے پتے اس کے, اتنی ریت کے ذرے اس کے, اتنی ہوائیں اس کی, اتنی مچھلیاں اس کی, اتنی چیزیں اس کی, اور اس کے راستے میں آپ اپنی جان, اپنا مال, اپنا وقت, اپنی سکلز لگاتے ہیں, کیسے لوٹائے گا؟ کبھی آپ نے بہت امیر شخص کو کوئی گفٹ دیا ہو نا, چھوٹا سا بھی, اپنی حیثیت سے, پیار سے, تو وہ اس کے جواب میں آپ کو ہو سکتا ہے وہ چیز دے دے جو کبھی آپ نے خواب میں بھی نہ دیکھی ہو. آپ کے لیے وہ بہت بڑی ہے, وہ کہے گا میرے لیے تو یہ بڑی چھوٹی چیز ہے. اسی سے سمجھیے، میں آپ اللہ کو کیا دیں گے؟ ہے کیا میرے آپ کے پاس؟ کس قابل ہیں ہم سب؟ کچھ بھی نہیں ہمارے پاس. اصل بات یہ ہے کہ اس مالک کو آپ اپنے دل کے اچھے جذبات دے کے دیکھیے، پھر وہ قدر جو کرے گا آپ کی، پھر وہ جس طریقے سے آپ کو اپنی طرف آنے کے رستے دکھائے گا، جو نعمتیں ملیں گی، جو خوشیاں آپ کی زندگی میں آئیں گی، آج میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ اپنی بے شمار رحمتوں کا اندازہ اب اگلی آیتوں سے کرواتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں آتے ہوئے تھکتے ہو، ڈرتے ہو، اس کے راستے میں مال لگانا مشکل ہے، تو دیکھو ذرا کیا مثال ہے اس کی. مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، اس کے راستے میں خرچ کی مثال کیا ہے؟ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں. اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے بڑھوتری عطا کرتا ہے، وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی ہے. کسان دانہ کس کو دیتا ہے؟ مٹی کو دیتا ہے، زمین میں ڈالتا ہے نا. مٹی اور زمین کیا ہے؟ مخلوق، بے جان. مخلوق کو ایک دانہ دیا، کچھ مہینے میں اس سے 7 بالیاں نکلی، 7 بالیوں سے 100 دانہ کر کے 700، پھر ہر ایک سے کرتے واللہ یضاعف لمن یشاء. سبق کیا ہے؟ مخلوق کو ایک دیتے ہو 770,000 تک ملتا ہے، جب خالق کو ایک دو گے تو کتنا ملے گا؟ یہ فرق دکھایا. اس دانے کو آپ شیشے کے جار میں رکھ دیں، کچھ نہیں دے گا. اس جار کو آپ اس کو پانی میں بھگو دیں، کچھ نہیں ہوگا. یہ بنجر مٹی جس کو میں آپ کچھ نہیں سمجھتے، اللہ نے اس کو کہہ دیا اس میں سے 700 نکالنے، وہ نکالتی ہے. تو یہ میرے آپ کے لیے آخرت کی کھیتی ہے. لکھ لیجئے، یہ دنیا بیج ڈالنے کی جگہ ہے، آخرت فصل کاٹنے کی جگہ ہے. جو لوگ اس دنیا میں بیج ڈال کے یہی فصلیں کاٹنے کی امید رکھتے ہیں، وہ اللہ کے راستوں میں نہیں چل پاتے. کہتے ہیں ملا کیا، کدھر گیا مال، وہ پچھلا جو لگایا تھا وہ کدھر ہے، اور ان کی تو پوری نہیں پڑتی، اور یہ ماسیاں تو یہ ایسی ہیں، یہ تو ویسی ہیں. یاد رکھیے، نیکی کر دریا میں ڈال، وہی بندہ اور نیکی کرے گا. جس نے اپنی نیکیوں کو جمع تفریق کرنا شروع کر دیا نا، آنے پائی کا حساب رکھنا شروع کر دیا، اس کی نیکیوں کو ویسی ہوا لگ جاتی ہے. کسان اگر ایک بیج کو ڈالنے کے بعد پھر دیکھے ہے کہ نہیں، اگلے دن پھر جا کے چیک کرے اب کس پوزیشن میں رہا، کبھی بھی فصل نہیں اگے گی. دیکھنے والے کہیں گے اس کو ہوا لگ گئی ہے، اس بیج کو بھی چھوڑ دو. آپ چاول بناتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بار بار چاولوں کا پتیلا نہ کھولو، دم نہیں اچھا آئے گا، ہوا لگ جائے گی. گوشت کو بار بار باہر نہ نکالو، ٹھنڈا کرو، گرم کرو، نہیں گلے گا. نیکیوں کو بھی بڑھانے کے لیے کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. آپ دیکھیے کہ یہاں اصل میں جو فصل ہے نا، یہ نیکیوں کی فصل ہے. آج میرے آپ کے پاس کھلا میدان ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں ابو ہریرہ جیسا دماغ نہیں دیا، اللہ نے ہمیں ابو امام بخاری جیسا علم نہیں دیا. ہم مانتے ہیں قارون جیسی دولت نہیں دی، ہم مانتے ہیں اس نے یوسف ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ایک میدان ایسا ہے جس میں آپ پوری طرح آزاد ہیں. آج تک جتنے لوگ دنیا میں آئے امتیوں میں، آپ ان میں سے دی بیسٹ عمل کر کے وہاں پہنچ جائیے. نیکیوں کا میدان کھولا ہے، لیکن ہم کتنے لخلوٹ ہیں، فضول خرچ ہوتے ہیں ہم نیکیوں کے معاملے میں. اتنی نیکیاں ہمارے پاؤں میں پڑی ہوتی ہیں اور ہم ان کو روند روند کے ٹاپ ٹاپ کے جاتے ہیں، بلکہ اس کو رکاوٹ سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کی نیکی تھی جو کسی نے آپ کے پاؤں میں رکھی، جس پہ آپ کو غصہ آ گیا. کوئی آپ کا دل دکھاتا ہے نا، یہ آپ کی نیکی ہے، صبر کیجئے، جنت لے لیں. کوئی آپ کا حق مارتا ہے، یہ آپ کی جنت ہے، صبر کیجئے. کوئی آپ کو تانا دیتا ہے، اسمائل دیجئے. کوئی بد دعا دیتا ہے، آپ دعا دیجئے. ہمیں تو نیکیاں بھی نہیں جمع کرنی آتی، واللہ ہی پیسے جمع کرنے آتے ہیں، کپڑے جمع کرنے آتے ہیں، جوتیاں جمع کرنی آتی ہیں، لیکن اللہ سے لینا نہیں آتا. وہ فراخ دست ہے اور علیم ہے. یہ دو خوبیاں لکھ لیجئے، کھلے دل کے بنے، پکی لوگ، نیرو مائنڈیڈ لوگ، مین لوگ کبھی بڑے کام نہیں کریں گے، وہ اپنی ذات میں کھوئے رہیں گے. مجھے کیا کہہ دیا. یاد رکھیے، اگر اللہ کے نبی وسیع القلب نہ ہوتے نا، تو مکہ والوں کو چھوڑ کے جا چکے ہوتے کسی اور جگہ. 13 سال ایک ایسے ماحول میں رہنا کہ جہاں کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. ہم سٹیج لگاتے ہیں، سینکڑوں لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہماری اوقات کے اور ہمارے عمل کے. اور وہ وقت کا نبی ہدایت نہیں لوگوں نے لی، کیونکہ ان کے دل میں تڑپ نہیں تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیتوں میں، جیسے کسی بھی فصل کی کچھ دیمک ہوتی ہے نا، فصل کب خراب ہوتی ہے، جن لوگوں کو تھوڑا سا کوئی اندازہ ہو تو وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، کھڑی فصل خراب ہو جاتی ہے، کبھی سنڈی پڑ جاتی ہے، کبھی ادھر آسمان سے کوئی وبا آتی ہے. تو اللہ کے دیے ہوئے میں خرچ میں کیا چیزیں جو ہمارے اجر کو کم زیادہ کرتی ہیں، اس کا ذکر ہے. الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان بھی نہیں جتاتے نہ دکھ دیتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج و خوف کا موقع نہیں. اور تم سے نیکیاں بھی ہو نہیں رہی نا, پتا کیا تم اخلاقی طور پہ بھی اچھے نہیں ہو, اس لیے کوئی نیکی نہ کرو, پہلے اپنا کردار ٹھیک کرو. یہ بات لکھ لیجئے, قول معروف و مغفرت خیر, قول معروف یعنی ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی کے اوور لک کر دو, جانے دو. تم کوئی منسٹر نہیں ہو جس کو کسی نے بات کہہ دی اور اب تم سے برداشت ہی نہیں ہو رہی. مجھے کہہ دیا, مجھے سنا دی, مجھے سمجھا کیا ہے, میرے ساتھ وہ ہوا, اللہ کہتے جانے دو, اگنور گریسفلی. فرمایا یہ تو اس خیرات سے بہت بہتر ہے جس کے بعد دکھ ہو. دیکھیے دو چیزیں ہیں, یا دے کر احسان جتلانا اور دے کر دوسروں کو دکھانا, یہ دو چیزیں دیمک ہیں, یہ فصلوں کی کیڑے ہیں, سنڈیاں ہیں, سسری پڑ جاتی ہے نا جیسے فصل پہ. اس طرح اللہ کے رستے میں کام کر کے, اب اس پہ آپ روپے نوٹ ڈالر نہ سوچئے, کوئی بھی نیکی آپ کرتے ہیں, جان لگاتے ہیں, مال لگاتے ہیں, وقت لگاتے ہیں, بس وہ ایک برا جملہ آپ کا اس نیکی کو ضائع کرتا ہے. یہاں ایتھکس سکھائے جا رہے ہیں, اخلاق ٹھیک کرو, ایک دوسرے سے بات کرنے کا طریقہ سیکھو, کسی کو ڈسکس کرنے سے پہلے سوچو کہ میری نیکیاں اس کے پلے میں جا رہی ہیں. نیگیٹو باتیں کرتے ہو, ایک چھوٹا سا جملہ تمہیں کوئی کہہ ہی دے کچھ تو پھر کیا ہوا, اور کہہ لو. حضرت ابو ہریرہ نے کیا کہا کہ مجھے تو ہر وقت اس بات کا غم ہے کہ لوگ مجھے جو مرضی کہیں لیکن میری موت کیسے آئے گی, قیامت کے دن پل مجھے نام اعمال کے ساتھ میں ملے گا اور پل صراط سے میں کس طرح گزروں گا, اور اگر میں ان تین موقعوں پہ گزر گیا مجھے پرواہ ہی نہیں, لوگ مجھے اچھا کہتے ہیں کہ برا کہیں. ہم ساری زندگی تعریفوں کے خول سے نہیں نکلتے, واللہ اتنا بڑا بت ہے ہمارے اندر جو ہمیں اچھے بھلے نیکی کے کام سے روکتا ہے. سوری آئی کینٹ گو فردر, آئی ایم الون, آئی ایم آئسولیٹنگ, میں الگ ہو رہی ہوں. کیوں دین والے مل کے آج کام نہیں کرتے, ایک جگہ ایک چھت کے نیچے رہنے والے لوگ آج دین کا کام کیوں نہیں کر پاتے؟ نہیں جی, ہم سے باتیں نہیں سنی جاتی. اللہ کہتا ہے پہلے یہ سیکھو. ایک بات لکھ لیجیے, اعلی ظرف لوگ دین کا کام کریں گے. چھوٹی سوچ, چھوٹی باتیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کو ڈسکس کرنا, یہ آپ سے آہستہ آہستہ نیکیوں کی توفیق لے جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کر کے کہا مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے, پہلے تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو. واللہ غنی, وہ بادشاہ ہے. آگے آپ پڑھیں گے ایک آیت بڑی پیاری آئے گی انشاءاللہ, حلیم ہے, تمہاری نافرمانیوں کے باوجود وہ تمہیں دے رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا, اے ایمان لانے والو اپنے صدقات کا احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر خرچ کرتا ہے, کیمروں میں تصویریں کھچا کر نیکیاں کرتا ہے تاکہ ایک دفعہ کوریج ہو جائے, میڈیا کو بلا لو, اور نہ ایمان رکھتا ہے آخرت پر. اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی, اس پر جب زور کمی برسا تو ساری مٹی بہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا, ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں آتا, خالی کھوٹے سکے, واپس آ گیا سب کچھ. اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے. نوٹ کریں ذرا, یہاں کافر کس کو کہا جا رہا ہے؟ پتہ نہیں آپ کا ذہن اتنی تیز چل رہا ہے کہ نہیں. دے کر جتلانے والا, احسان ماننے والا, احسان جتلانے والا, ایسا بندہ یہاں کافر پیش کیا جا رہا ہے. ایسا شخص جو حقیقت میں اپنا اللہ کے راستے میں لگا لگایا ضائع کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو کہو کہ تم اپنی نیکیوں کو سنبھال کے رکھو. بخلاف اس کے جو لوگ اپنا مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات اور قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں. یہ دعا کیجیے, نیکی کروں تو سنبھالوں. بعض سب نیکی کر تو بندہ لیتا ہے حالات کے اثر میں آ کر یا ماحول میں, بعض سب ہوتا ہے کہ ایک انسان کسی کی باتوں سے متاثر ہوا, جھٹ سے نیکی کی, چیک پہ سائن کیے, بس جذباتی ہو گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ہو گئی ختم. نیکسٹ گھر گئے, کیا ہوا یہ کیا, کیا ہو گیا آپ کو, سوچا نہیں, ابھی یہ بھی خرچہ ابھی وہ بھی خرچہ, چلو شروع ہو گئے. کوئی بات سنی اچھی سی, پکڑ کے اپنی چوڑیاں اتار کے دے دی, بعد میں کیسی جلدی کی بیٹی کی شادی میں اس کو دیتی. تھوڑے دلے لوگ نیکی کر کے قائم نہیں رہتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کچھ دے بھی دینا تو بعد میں پھر اس کو جتلاتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دکھاوا نہ کرو. اب دیکھیے آپ نے ایگزیبیشن کا نام سنا ہوگا, جو کپڑوں کے ایگزیبیشن کرتے ہیں, بعض تو اور چیزوں کی ہوتی ہے, وہ پہلے اپنی چیزیں چھپا چھپا کے رکھتے ہیں بعض جگہ ہال سیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو باہر سب شیشوں کے اوپر کپڑے لگا دیتے ہیں, کوئی دیکھے نہ. کیوں؟ ایک دفعہ بس سب کھول دیں گے, ڈسپلے دیں گے, لوگ حیران ہو جائیں گے. مومن اس دنیا میں اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپاتا ہے کہ اس نے آخرت میں اس کو ڈسپلے دینا. اس کو کیا لگے لوگوں سے؟ دیکھیے, کسی کی چیز آپ اس کو دیں گے اور دوسرے کو دکھاوا کریں گے تو یہ تو ایسے نہیں ہے کہ آپ گفٹ لائیں کسی اور کے لیے اور دوسرا سمجھے آپ نے اس کو دینا, وہ آپ کیا سے گفٹ پکڑ لے. بعد میں آپ کو کوئی آپ کہے آپ کو بتا یہ آپ کو نہیں دے رہا تھا, وہ تو آگے کہیں جا رہی تھی, ان کے لیے لائی تھی. آپ کو خوشی ہوگی اس گفٹ کی؟ آپ تو شرمندہ ہو جائیں گی. یہ جو میں اور آپ چھوٹی موٹی کو چار نیکیاں کر بھی لیتے ہیں نا, تو اس کے جو ڈھنڈورے پیٹتے ہیں اور جو اس کو دوسروں کو دکھاتے ہیں یہ درست نہیں ہوتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تب اللہ کے لیے دو اور اپنے دل کو پوچھیں. نیکی کرنے کے بعد بے چین رہتی ہوں کہ بے چین رہتی ہوں یا کون سی کیا رہتا ہے میرے دل میں؟ خوشی ہے, سکون ہے, الحمدللہ. ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کہیں بلند سطح پر ایک باغ ہو, اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ہلکی پہار اس کے لیے کافی ہو جائے. جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں, اس کو ہائی لائٹ کریں, جو کچھ تم کرتے ہو سب کچھ اللہ کی نظر میں ہے. میں آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اللہ کی نظر میں. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو, کھجوروں کا, نہروں سے سیراب, کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا, اور عین اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کم سن بچے ابھی کسی لائق نہ ہو. اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے, شاید کہ تم غور و فکر کرو. اے لوگو, جو ایمان لائے ہو, جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے, اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو. ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو. ہم کیا کرتے ہیں؟ سیب بھی دیں گے تو ڈھونڈ کے سب سے چھوٹا ماسی کو, اور وہ بھی جس کو داغ لگاؤ. چلو نا, کپڑا دیا جی دینا, یہ بیل اتار لوں بڑی مہنگی آئی تھی, یہ بٹن تو کہیں اور کام آئیں گے, اس دوپٹے کے ساتھ اور جوڑا بناؤں گی. اور ایک نچا پچا جوڑا دے کر ہم کہتے ہیں ہم نے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی. حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے. سوچیے, جب آپ اپنے آپ کو ریسیونگ اینڈ پہ سوچتے ہیں نا, جو لے رہا ہے وہ کون ہے, وہاں سوچ لے. اور یاد رکھیے, غریب ہونے کا احساس اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا جتنا ذلیل ہونے کا احساس ہوتا ہے. خیرات دینے والا دے تو عزت سے دے, اور لینے والا لے تو عزت سے لے. اور یہ جتنے غریب اور مسکین رشتہ دار اور ماسیاں ہمارے ارد گرد ملتے ہیں نا, یہ ہمارے نیکیوں کے مواقع ہیں. اگر یہ نہ ہوتے تو ہم کن کو دیتے؟ کتنے ہمارے گناہوں کے کفارے صرف ہمارے صدقے خیراتوں کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. اور بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ دوسروں کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں نا, اگر ہمارے ساتھ ہو جائے تو کیا ہوگا. آج خاص طور پہ ہمارے ملک میں نوکروں اور ماسیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. صدقہ دے تو دیں, پھر کہتے ہیں آپ چھٹی بھی نہیں کرنی. آج کچھ ایکسٹرا پیسے دیے, اگلے دن اتفاقاً بیچاری بیمار ہوگی, گھر نہ آئے. پھر دیکھیے بیٹھ کے جو دیورانی جٹھانیاں ڈسکشنز کرتی ہیں, یہ ہیں ہی ایسے, یہ ہڈ حرام لوگ ہیں, ان کی تو پوری نہیں پڑتی, یہ پیسے لے کے بھاگ گئی. کوئی قرض لے جائے آپ سے 2000 روپے اور دو دن نہ آئے کسی وجہ سے, کہتے بھاگ گئے اور دو سر پہ چڑھاؤ, یہ ریٹ خراب کیے ہوئے تم نے. یہ ہے اب دوست ہے, دوستوں کے ساتھ بدتمیزی سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں, تم ان کا ریٹ کیوں خراب کرتی ہو, میں تو ان کو کھینچ کے دیتی ہوں. اللہ کہتے ہیں ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر تم ان کی جگہ پہ ہو تو تم لینا چاہو گے؟ جو تم ان کو باسی کھانے دیتے ہو تم کھاؤ گے؟ جو تم ان کو گندے کپڑے دیتے ہو وہ پہنو گے؟ جس تمیز سے تم ان کو دیتے ہو تم چاہو گے؟ الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماز برتو, یعنی آنکھیں میچ لو. تمہیں اتنا برا لگے, اتنی کراہت ہے اس چیز کو دیکھ کر کہ میں کیا دے رہی ہوں, مجھے کون دے رہا, میں نہیں لوں گی یہ چیز. ہمیں کوئی ٹوٹی ہوئی چیز دے دے تو ہم نہیں پکڑتے, پھٹی ہوئی چیز دے دے تو نہیں. آپ دیکھیے اسلام کھانے پینے سے نہیں روکتا, نوکروں کو بھی کھلائیے, خود آم کھا رہے ہیں ان کو بھی کھلا دیں, خود پیزا کھایا ایک پیس ان کو بھی دے دیں. دکھ کی بات کیا کہ آپ ان کے سامنے خود پیزے بریانی یا قورمے کھائیں اور ان کو 4 دن پرانی دال دے دیں فریج سے, اور پکتی بھی ان کے ہاتھوں سے, بٹتی بھی ان کے ہاتھوں سے, پھر غلط بات ہے, یہ غلط چیز ہے. اسلام مال کو بانٹ کے کھانا چاہتا ہے. آپ دیکھیں کہ اسلام میں مال جو ہے نا, یہ بانٹنے کا نام ہے. سامنے رکھ کے ایسے نہیں آپ کھول کہ بھئی ایک کھاتا رہے اور دوسرا بھوکا ترستا رہے. اگر آپ اس طرح رہیں گے تو انشاءاللہ معاشرے میں بہت سکون ہوگا. ورنہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے. ہاں پھر کیوں نہیں کر پاتا انسان؟ اتنا سن لیا اس لیے کہ الشیطان یعدکم الفقر, الشیطان یعدکم الفقر و یامرکم بالفحشاء، یہ ہے ہمارا دشمن، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی رغبت دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے. اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی. ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں. دیکھیے مال کے خرچ کے بیچ میں حکمت کی بات آ گئی، تو یہ کیا حکمت ہے کہ مال کو کہاں خرچ کرنا ہے. حقیقت ہے کہ ایک شخص گھر میں حکمت والا ہو نا، پورا گھر جنت بن جاتا ہے. جس کی عورت حکمت والی ہوگی اس مرد کی زندگی بن جاتی ہے، اس لیے کہ حکمت ہی کیا ہے، کب کہاں خرچ کرنا ہے. وقت کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہاں دیں کہاں نہ دیں، آپ دیکھیں ضرورت کس کی ہے. ایک بھوک سے مر رہا ہے، آپ کہتے ہیں علم پہ لگانا فرض ہے، نہیں، پہلے اس کو کھانا دیجئے، وہ مر گیا تو علم کیسے لے گا. کسی کو روٹی چاہیے، آپ کہتے نہیں کتاب لو، وہ کہتے مجھے کھانا دے دو، آپ کہتے نہیں تم پینسل لے لو. بیوقوفی کی بات ہے. پہلے اگلے کو نیوٹرل تو کیجئے. ایک رو رہی ہے دھو رہی ہے، اس کا کوئی ذاتی مسئلہ، گھر میں شوہر سے لڑائی ہوئی، آپ کہتے ہیں ادھر آؤ تمہیں میں دعائیں سکھا دوں، نہیں لیں گے لوگ. حکمت مانگے. حکمت کیا ہوتی ہے؟ صحیح چیز پر صحیح کام کرنا، کب بولنا ہے کب نہیں بولنا. پیچھے آپ کو شاید بتائی تھی بات کسی نے، کہا کہ بولنا میں نے 2 سال میں سیکھا. بچہ عموماً 2 سال میں بولتا ہے نا، بولنا میں نے 2 سال میں سیکھا، اور کب کہاں کیا بولنا یہ ساری زندگی سے ابھی تک سیکھ رہا ہوں. ہماری یہ زبان کا ایک ٹکڑا جو اللہ نے ہمارے منہ میں لگا دیا، ہم اس کو سنبھال ہی نہیں پاتے. ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ کیا ہے وہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اس کو اپنے ساتھ رکھو. حکمت مانگو. وقت کی نیڈ کیا ہے؟ اور آپ سچ بتائیں اس وقت مسلمانوں کی نیڈ کیا؟ دیکھیں بار بار فی سبیل اللہ کا لفظ آ رہا ہے. فی سبیل کیا؟ سبیل سبل کہتا ہے رسی کو. امیجینیشن میں لائے کہ ایک رسی ہے آپ کے پاس. اب رسی جیسے یہ اگر آپ دیکھیں گے، یہ تار ہے نا، تو اس کا ایک سرا ادھر ہے اور یہ رسی ہے. فی سبیل اللہ کیا؟ یہ اگر آپ کو، یہ میری مثال کبھی زندگی میں یاد رہی، آسمان سے ایک رسی اللہ نے لٹکائی، اوپر کا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، نیچے کا آپ نے پکڑ لیا. سبیل اللہ کے ہر وہ عمل جو آپ کو اللہ سے ملا دے. اب آپ مجھے بتائیں کون سی چیز آپ کو اللہ سے جوڑتی ہے؟ اللہ کی باتیں، اللہ کا دین. یعنی فی سبیل اللہ کو اللہ قرض کہتا ہے کہ میرے ذمہ ہے. وجہ کیا؟ کہ دین جب اللہ کا لوگ سیکھتے ہیں، کتاب کو پھیلانا. میری نظر میں آج کے دور میں سب سے بڑا مصرف جو مسلمانوں کے مال کا نا، وہ اللہ کی اس کتاب کو عام کرنا. بعض دفعہ کسی ایک کیسٹ، ایک سی ڈی کسی کی زندگی بدل دیتی ہے. ایک جملہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سنا تھا، اس کے بعد سے زندگی بدل گئی. وقت وقت کی بات ہوتی ہے، دل دل کی بات ہوتی ہے. صدقہ جاریہ، دعوی فنڈ، کہیں کسی کی بکس کا انتظام، کسی کے بیٹھنے کا انتظام، کسی کے کھانے کا انتظام. کیونکہ دنیا کی بھوک مٹانے والے تو بہت سارے ہیں نا، اور بھوک پیاس بجھانا اچھا، لیکن الٹیمیٹ بھوک، روحانی بھوک، اسپرچل بھوک، یہ کون دے گا؟ اور آپ دیکھیں دنیا میں زلزلہ زدگان بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، پوری دنیا کی رفائی ٹیمیں ان کو کھلاتی پلاتی ہیں. زلزلہ آتا سب لیں گے دیں گے، سیلاب آئے گا دیں گے. قرآن پڑھنے پہ، دین کے کاموں میں، اللہ کے دین کے ادارے بنانوں میں کون لگائے گا؟ کافر لگائیں گے، نان مسلم لگائیں گے، کوئی وہ لگائے گا جس کو اسلام ایک آنکھ سے نہیں پاتا؟ یہاں مسلمانوں نے لگانا ہے. تو آج میری آپ کی اٹموسٹ کوشش، ایک دھجی بھی گھر میں کہیں پڑی ہے نا، اس کو جا کے میں کہیں ٹانک دوں کہ میرا حصہ بڑھ جائے. ان عورتوں کی طرح جو اپنی چوٹیاں کاٹ کاٹ کے لاتی تھی کہ اللہ کے نبی جنگ میں جا رہے ہیں نا، اس کو لے جائیں، میں اس کو کیا کروں گا؟ کہا جب آپ کے گھوڑے کی رسی ٹوٹے گی نا تو یہ بال باندھ لیجئے گا، کیونکہ میرے پاس ہے ہی ہے، میں چاہتی ہوں اللہ کے راستے میں آ جائے. گود کے بچے کو لے کے ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نبی جنگ میں جا رہے ہیں، یہ میرے گود کے بچے کو لے جائیں. کہا اس کو وہاں کیا کروں گا؟ آپ خود سوچیے، بچے تو ماؤں کو نہیں بیٹھنے دیتے، جنگ میں کیا ہوگا؟ کہا جب دشمن آپ کی طرف تیر پھینکے گا نا، میرے بچے کو آگے کر دیجیے گا، کیونکہ آپ کا سینہ بچ جائے، کیونکہ ابھی سینے سے بڑی خیر جانی ہے، میرا بچہ اللہ مجھے اور دے دے گا. ہے یہ سوچ آج؟ یاد رکھیے یہ سوچ ملتی ہے اللہ کی بات سن کر. تم اپنی حیثیت سے وقت دے رہے ہو، مال لگا رہے ہو، وہ اپنی شان سے پلٹائے گا. جب وہ پلٹاتا ہے بندے کو یقین نہیں آتا یہ ملا کہاں سے، یہ آیا کہاں سے. میں کہتی ہوں جن چیزوں کو لینے کے لیے لوگ کھپتے روتے، قیمتی آنسو جو اللہ کے رستے میں رونے چاہیے تھے نا، ان کو دنیا کے لیے کھپاتے ہیں نا، ان آنسوں کو اب اللہ کے راستے میں کھپا لیں. اللہ آپ کے کام یوں کرے گا کہ آپ اس کو سنبھال نہیں سکیں گے. یہ اللہ کا معاملہ، کوئی چھوٹی بات ہے؟ آپ کسی تھوڑے سے، کسی چھوٹی ہستی سے تو بات کر ہی نہیں رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس بات کی قدر دے. پھر پیچھے جوڑیے اس کو اللہ سے تعلق سے. ایک روپیہ، ایک کرون، ایک ڈالر نہیں دیا جاتا جب اللہ سے تعلق نہ ہو. لینے کی بجائے دے رہے ہیں, آپ کا جمع ہو رہا ہے, بینک کو دیتے ہیں نا, کچھ نہیں ہوتا کیونکہ پتہ جمع ہو رہا ہے. جب جائیں گے چیک بک سائن کریں گے, لے کے آ جائیں گے, کارڈ گھمائیں گے, آئے گا. ایک دفعہ شک پڑ جائے نا بینک میں, جو گیا اب گیا, تو پھر دیکھیے کہ اگلی دفعہ اپنی پے تو کوئی نہیں بینک میں جانے دے گا. ہمیں اللہ پہ اتنا یقین نہیں آج جتنا ہمیں بینکوں پہ یقین ہے. آج میرا آپ کا کانسیپٹ بدل گیا. صحابہ کرام تڑپتے تھے اللہ کے لیے کچھ قبول کر لیجئے. حضرت عمر کے دور میں لوگ صدقہ لے لے کر پھرتے تھے کہ کوئی لے لے, غربت ختم. آج اب اسلام کا یہ نظام عام کر دیجئے, یہ سب دنیا کی بھوک ختم, یہ سب جو قحط کے زیادہ لوگ مارے جا رہے ہیں یہ سب ختم ہو جاتے ہیں. صرف بات یہ کہ ہمارے خرچ کے سٹائل بدل جائیں. بچے کی شادی آتی ہے, پتہ نہیں کہاں سے پیسہ آ جاتا ہے. ایک ہفتے کے فرق پہ شادی ہوتی ہے, آرام سے 200-300 لوگوں کا لوگ کھانا پکا لیتے ہیں, ہال بھی بک ہو جاتے ہیں, جوڑے بھی جا کر اوور نائٹ جا کے بتیکوں سے لے آتے ہیں. یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ یہاں سے ہوتا ہے, دل سے ہوتا ہے. جس خرچ کا آپ کو یقین ہوتا ہے نا, آپ شوق سے کرتے ہیں. 20,000 کا صوفہ کیسے آتا ہے گھر میں؟ یہاں سے آتا ہے. اور 20 روپے کا نوٹ دینا پڑے, کہتے ہیں زیادہ انہیں کو مہنگا کھانا ہو گیا آج. واللہ یہ کنجوسی اور یہ سٹنچینس اور یہ ہمارے دل سے جب تک نہیں نکلے گی سکون بھی کوئی نہیں آئے گا. مان لیجئے سچی خوشی آپ کو اپنا لٹا کر ہوتی ہے جب آپ تن من دھن اللہ کے رستے میں دیتے. ایسے مسلمان جمع ہو جائیں, میں ایک جگہ ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی کہ جتنے مسلمان ہیں اس میں سے صرف 10% لوگ اگر اپنا صدقہ جمع کرے نا, تو وہ ہیپس اینڈ ہیپس آف ہوتا ہے, اور اسے دنیا کے کتنے لوگوں کی بھوک ختم ہو جائے. ہم تو زکات نہیں دیتے, صدقہ تو دور کی بات ہے. تو مانیے کس کے راستہ کس کا ہے. فرمائے فمان فقط تم ان نفقت نو نظر تم من نظر, تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نظر بھی مانی ہو, اللہ کو اس کا علم ہے. کیوں شر کیوں فکر کرتے, اس کو پتا. دیکھیں لوگ شادیوں میں دیتے ہیں نا, تو گھر والے کو دکھا کے اسلامی دیں گے, ہے کہ پاس بیٹھا یہ اسلامی دیا, اب تو مووی بن گئی, سب کو ریکارڈ پہ پہلے ہی آ گیا. وہ دلہا کے ساتھ ایک بابا کیوں بیٹھا ہوتا ہے رجسٹر لے کے, پتا نہیں اب بیٹھتا کہ نہیں, ابھی بھی ہوتا ہے. ہمارے خاندانوں سے نکل گیا وہ, کیونکہ انہوں نے تو واٹس ایپ پہ وائبر پہ موڈیا ویڈیو بنا کے ساری دنیا کو دکھا دی. بابا بیٹھتا تھا, مجھے خود اچھی طرح یا دولہا سے بھی کیا, ٹھہر جاؤ پہلے اس کو دینا پھر اس کو دینا. انتظار کرتی رہتی ہیں عورتیں نوٹ پکڑ کے, ذرا ٹھہر جاؤ, ذرا دولہے کی اماں کا منہ ادھر ہے تو اس کے سر پہ رکھ دو. تو تمہیں نہیں پتا کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے. اندھیروں میں چھپ چھپ کے نیکیاں کریں اگر ایمان چاہیے. اللہ سے مانگیے, کسی سے کسی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے پتا ہے, اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اگر اپنے صدقات اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے, یہ بھی دیکھیے ایک ایٹیکیٹ ہے. آپ کہتے ہیں ایسے تو لگ رہا ہے ہمیں چھپا کے دینا ہے, نہیں, فرض دیتے ہیں دکھا کر دیجئے. زکات دے رہے ہیں دوسروں کو بتا کر دیں, شاید اس کو بھولا ہو. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے آپ صدقہ جاریہ میں کچھ دے رہے ہیں, اس لوگ سوچ دیجئے کہ مجھے دیتا دے کر کوئی دوسرا بھی دے دے گا, یہ ثواب ہے. ہاں کسی غریب کو دے رہے ہیں, مسکین کو دے رہے ہیں, سفید پوش کو دے رہے ہیں, چھپا کے دے دیں. کسی آرگنائزیشن کو دے رہے ہیں, مسجد کو دے رہے ہیں, اسکول کو دے رہے ہیں, کھلے عام دے دیجئے. یہ بھی دو قسم ہے, یعنی ایک جملہ لکھ لیں, نہ چھپانے کا شوق ہو نہ دکھانے کا شوق ہو. یہ بھی آرٹیفیشل تقویٰ ہوتا ہے, ہائے کسی کو پتہ لگ گیا, ہائے میرا اجر چلا گیا. بھائی اب کیوں اتنے مین, وہ کیا کہتے ہیں کہ پیپل کانشیس ہو گئے, جانے دیجئے, بے نیاز ہو جائیں, کرتے جائیں اور آگے چلتے جائیں. مٹی پہ پاؤں پڑتے ہیں, پچھلے نشان ختم ہو جاتے ہیں. اور یاد رکھیے لینے والے کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. جب آپ کسی کو دیتے ہیں نا تو اللہ پکڑتا ہے. تو آپ نے کسی امیر رشتے دار کو کوئی گفٹ دینا ہو, وہ سمجھ ہی نہیں آئے گا دینا کیا, آپ کہتے ہیں ان کو پسند کہاں آئے گا. تو اللہ کو جب دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ خوشبو لگا لیتی تھی نوٹ کو, درم کو, کہتی تھی کسی نے کہا یہ کیا کیا, کہ اللہ کے نبی نے کہا جب کسی کو دیتے ہو نا تو وہ اللہ کو دیتے, اللہ کو ملتا ہے. یہ حدیث تفسیر میں بیان کی, کئی دفعہ مجھے ساتھی بتاتے ہیں. اور یہ ٹرپس میں جب جاتے ہیں ہم لوگ, تو بہت سارے لوگ آپ کے اسکول کے لیے اتنے لوگ دنیا سے پیسہ بھیجتے ہیں, آپ کو پتا, وہ آپ سے محبت کرتے ہیں, ان کو پتا کہ آپ کو کتنی ضرورت ہے ان چیزوں کی. تو کئی دفعہ لفافے کھلتے ہیں نا تو خوشبو کا بھبھوکا آتا ہے. تو اسٹوڈینٹس ہی سارے ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھیں سازہ یہ انہوں نے اس پہ عمل کیا کہ حضرت عائشہ خوشبو لگاتی تھی تو ہم بھی لگائیں گے. کئی دفعہ ایسی مثالیں ہیں, محبت کے جذبے پہچانے جاتے ہیں. دینے والے کو نہیں پتا کون ہے, نہ ہمیں پتا ہی نہیں. یعنی کوئی کہیں بھی پکڑاتا ہے, میں نے کہتی خدا کے لیے مجھے نہ دیں. کئی دفعہ نئے لوگ آ کے نا ادھر آ کے تھیلی رکھیں گے, کہتے خدا کے لیے مجھے گناہگار نہ کریں, آپ اس کو باہر دیں, باکس رکھا ہوا ہے, میں نے کیا دیکھنا ہے آپ نے مجھے کیا دیا ہے. آپ اللہ کو دے رہے ہیں, جدھر مرضی ڈال دیجیے. لیکن انسان کو ایک شوق ہوتا ہے. تو یاد رکھیے نظر اللہ پہ رکھ لیجئے, پھر انشاءاللہ بات کا مزہ آئے گا. فرمایا لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں. سوچیے اپنی کوئی مستی, کوئی خرمستی, کسی شادی کے موقع پہ ایسے بہک گئے بعد میں شرم آئی. اللہ کہتا ہو سکتا ہے اس صدقے سے تمہاری وہ میں نے معاف کر دی ہو, فائدہ تو تمہارا اپنا ہی ہو گیا. اور جو کچھ تم کرتے ہو بہرحال اللہ کو اس کی خبر ہے. آپ نوٹ کریں بار بار یہ جملہ آ رہا ہے مختلف انداز سے, اللہ کو خبر ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ کو پتا ہے, اللہ کو پتا ہے. کچھ لوگوں نے اپنے غریب رشتہ داروں پہ شرط لگا دی, اگر تم مسلمان نہیں ہوگے نا ہم تمہیں کچھ نہیں دیں گے. جیسے آج ہم کہتے ہیں ماسی کو نماز پڑھو نا پھر جوڑا دوں گی, وہ دو دن پڑھے گی نماز جوڑا دے دیجیے وہ ختم. تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کہا لیس علیک ہداہم, آپ کے ذمہ ان کو ہدایت دینا نہیں ہے. یعنی آپ کسی کو اس لیے صدقہ خیرات دیں کہ وہ اس کی وجہ سے اسلام سے محبت کرنے لگ جائے, یہ نہیں ہوگا. کیونکہ یہ ہدایت دینا لینا یہ اللہ کا کام ہے. ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے, ہدایت اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے. اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو تمہارے اپنے لیے بھلا ہے. آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو. 3 سیکنڈ سوچیے, کیا میں واقعی اس لیے خرچ کرتی ہوں کہ اللہ کی رضا حاصل ہو مجھے؟ کوئی عمل, وقت خرچ کریں, مال خرچ کریں, بچہ خرچ کریں, آپ اپنی سکلز لگاتی ہیں, اپنا ٹیلنٹ لگاتی ہیں, کہیے اللہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا. تو جو کچھ مال تم خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا, اللہ نہیں کاٹے گا تمہارے, کوئی کٹوتی نہیں. تم تو ماسی کی چھٹی کاٹ لیتی ہو نا, اس کے پیسے بھی کاٹ لیتے ہو, چھٹی کی اس کے 200 روپے کاٹ لو, کیا تم نے محل بنا لینا, ابھی تمہارے بچے نے 500 کا برگر جا کے کھا لینا. لیکن ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں عورتیں, کہتی نہیں ان کے پیسے کاٹو نا پھر یہ سیدھی ہوں گی, پھر وہ چھوڑ جاتی ہیں آپ کو تو آپ پھر اور باتیں کرتے ہیں. میں کہتی ہوں بہت ساری ماسیاں صرف ہماری گیتوں کی وجہ سے بخشی جائیں گی پاکستان میں. ہر دن صبح اٹھ کے گھر کا نیا ایشو ماسی ہوتی ہے, آئی کہ نہیں آئی, کب آ رہی ہے, دیر سے آتی, بھائی اس سے جلدی تم خود کر لو کام. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان باتوں کے اوپر غور فکر آسان کر دے کہ انسانی عزت کا بہت خیال رکھنا ہے. پھر اسی طرح فرمایا کہ جو خیرات اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو تمہارے اپنے لیے بھلا ہے, آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو. تو جو کچھ تم مال خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تم کو دیا جائے گا اور تمہاری حق تلفی نہ ہوگی. اور یہاں بھی ایک خاص گروہ کی بات ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے, کچھ لوگ علم کے اتنے حریص تھے کہ وہ اپنے گھر بار سے نکل کر وہاں آ جاتے, نہ کھانا نہ پانی, یعنی فل ٹائم ڈیووٹیڈ لوگ علم کے لیے, جس میں ایک ابو ہریرہ بھی تھے. اب کہاں سکھاتے, عقل ان کے پاس بھی تھی, دماغ ان کا بھی تھا, کاروباری سکلز ان کو بھی تھی, لیکن اگر یہ کھانے پینے کے دھندوں میں پڑ جاتے تو پھر دین کون سیکھتا. آپ کو تھے کہ صرف 3 سال میں ابو ہریرہ نے اتنی حدیثیں لے لی کہ سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی بن گئے. یہ کیسے ہوا؟ فل ٹائم ڈیڈیکیشن سے. ایسے لوگوں کی اب بات ہے, ذرا سنیے گا. خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے کہ اپنی ذاتی قصب معاش کے لیے, یعنی کمانے کے لیے, جاب کے لیے, بزنس کے لیے, زمین میں کوئی دوڑ دھوپ ہی نہیں کر سکتے. کیا کریں امام صاحب, اگر وہ 5 وقت مسجد میں آ کر وقت پہ نماز پڑھانے, پھر بچوں کو بھی قاعدہ پڑھانا ہے انہوں نے, پھر بیچ میں کچھ لیکچرز بھی دینے ہیں, اور پھر ان کے اوپر کئی مسئلے مسائل ہیں, وہ کیسے جا کے اپنا کام کر سکتے ہیں؟ اور ایسی ادھوری چیزوں سے پھر دیکھیں آج دین کا کام جو رول کھل رہا ہے. اللہ ہماری آنکھیں کھول دے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو پھر کہاں سے ملے گا, کون دے گا ان کو؟ ان کی خودداری کو دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہے. غیرت مند اتنے ہیں کہ باہر آتے ہوئے اپنے چہرے کو ذرا تیل لگا لیتے ہیں, ذرا اپنے کنگھی حال ملیا ٹھیک کر لیتے ہیں. کیوں؟ کہ کوئی ان کو بھوکا نہ سمجھے, کوئی ان کو غریب نہ سمجھے. لیکن تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو. مگر وہ ایسے لوگ بھی نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگیں. یعنی یہ بیگرز نہیں ہیں, یہ فقیر نہیں ہیں, پیچھے جا کے چپکنے والے نہیں, یہ پیچھے پڑ کے چندے مانگنے والے لوگ نہیں ہیں. تم کہتے ہو یہ بڑے امیر ہیں, دیکھنے میں انہوں نے اپنی عزت رکھی ہے, لیکن ان کی اعانت یعنی ان کی مدد میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں رہے گا. دیکھیں اچھے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں نا کسی بھی اسکول یا یونیورسٹی کے, ان کو اسکالرشپ دیا جاتا ہے. آپ بچیوں کو تو بہت اچھی طرح بتاؤ گا, کیونکہ گورنمنٹ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اچھے اسٹوڈنٹ ہیں, ان پہ اگر آج ہم کچھ خرچ کریں گے کل یہ ہمارے ملک کے لیے ایسٹ ہوں گے. یہاں اصل میں یہ دین کے اسکالرشپ ہولڈرز ہیں. اس سے پتا چلتا ہے کہ جس طرح دنیا کے کام فل ٹائم ڈیڈیکیٹڈ لوگوں کے کرنے سے صحیح ہوتے ہیں, اسی طرح دین کے کام صرف پارٹ ٹائم لوگوں سے نہیں ہوتے. لیکن افسوس ہے آج ہماری زندگی میں کتنی مثالیں انگلیوں پہ میں اور آپ گن سکتے ہیں پورے لوگوں جس کو آج تک ہم جانتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو ڈیڈیکیٹ کر دیا دین کے لیے، جن کو اپنے بچوں سے زیادہ امت کے بچوں کا غم ہے، جن کو اپنے گھروں سے زیادہ اللہ کے گھر بنانے کی فکر ہے، جن کو اس کا غم نہیں ہے صرف کہ ہماری بچیاں بیاہی جائیں، ان کو سب بچیوں کا غم ہے کہ ان کے رشتے ہوں تو یہ واپس نہ پلٹ آئیں، نیک لوگوں سے پلیں۔ کتنے لوگ ہیں آج دیکھیے، گنتی کے لوگ ہیں ایسے لوگ جو لوگوں کے لیے نیکیوں کا ماحول بنائیں، کتنے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو آپ کے بچوں کو صدقہ جاریہ بنانے کی کوششیں کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو آپ کے لیے نیکیوں کے مواقع ڈھونڈتے ہیں، کوئی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں تاکہ پھر آپ اس پہ کچھ حصہ ڈالے تو کام ہو۔ کرنے والے تو بہت ہیں، کرانے والے کوئی نہیں۔ آئیڈیا کوئی دے دے اس کو لے کے 100 لوگ چلنے کو تیار ہے، الحمدللہ، آئیڈیا دینے والے کوئی نہیں، تھنک ٹینکس کوئی نہیں ہمارے پاس، فالوور بہت سارے ہیں، لیڈر کوئی نہیں۔ تو جو ایسے لوگ ہیں ان کو ڈھونڈیں، ان سے پوچھئے کہ وہ اپنا مال کہاں لگائیں، وہ اصل میں انویسٹرز ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی کون سی چیز کہاں آپ کے فائدے کی ہوگی۔ لیکن یاد رکھیے کہ جب تک مسلمانوں کا عروج تھا نا، اس کی ہزاروں مثالیں تھیں۔ آج جب سے روٹی میں پڑ گئے تو ملہ کی مرغی زیادہ مشہور ہے، اس کا حلوہ سب سے زیادہ بدنام ہے، کیا کرے مغرب پھر ملہ، آپ نے اس کو بے عزت جو کر دیا۔ کسی ملک میں مسجد کے مولوی صاحب اور امام کی پے کا سکیل دیکھ لیجئے، اور اسی ملک میں بچوں کے ٹیوشن پڑھنے والے، ٹیوٹرز جو ہیں پڑھانے والے، ان کی فیس کا ریشو دیکھ لیجئے۔ تو مولوی صاحب بےچارے نے تو پھر سائیکل پہ ہی آنا ہے نا، لیٹ تو آئیں گے، وہ بیچ میں کئی دفعہ تو وہ رکے گی گاڑی ان کی، اگر لے بھی لی پرانی سی تو۔ اس وقت مجھے آپ کو واقعی اپنے دلوں کو کھولنے کی ضرورت ہے، ہم امیر ہیں، ہمارا اسلام غریب ہے، ہمارے پاس کروڑوں روپے کا زیور سونا چاندی پڑا رہتا ہے اور اسلام کے کئی پروجیکٹ ہاتھ میں پڑے رہتے ہیں، اور کوئی کرنے لگے 70 انگلیاں اٹھتی ہیں، کون کس کا کہاں لے جاتا ہے۔ یاد رکھیے وہ لوگ خوش قسمت ہیں کہ جن کو کوئی نیکی کا موقع بتائے، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، دنیا کی کوئی ترازو ان کے اجر کو تول نہیں سکتی، واللہ ہی یہ سچ ہے۔ کوئی آپ کو ہدایت دے دے اللہ کے حکم سے، آپ اس کا حق دے سکتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اس ٹیچر کی محنت کی وجہ سے میرا بچہ ڈاکٹر بن گیا، الحمدللہ 20-25 ہزار روپے مہینے کے کما لے گا نا، آپ مجھے بتائیے کسی کوشش سے آپ کا بچہ آگ سے بچ گیا، آپ کا بچہ ہومو سیکشل بننے سے بچ گیا، آپ کی بچی کی عزت لٹنے سے بچ گئی، آپ اس ادارے اور اس انسان کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے۔ اور جو مال ہم روکتے ہیں نا دین پہ لگانے سے، وہ ہمارا پھر اس طرح کی فٹیکس میں بھاگتا ہے، ایسی چوٹ پڑتی ہے، اکٹھا 20 ہزار کا چیک لکھنا ہی پڑتا ہے، جان جو چھڑانی ہے۔ تو اللہ مجھے آپ کو اپنے انتقام سے بچائے۔ اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کا اجر رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں۔ لکھ لیں سچی خوشی، سکون، ٹینشن فری، ریلیکس زندگی اس کی ہے جو اپنا آپ سب اللہ کے نام لگا دے۔ غم کیا ہے؟ اس کی رائننگ آ گئی، اس کا بل آ گیا، ادھر انشورنس پڑ گئی، ادھر بل پڑ گیا، بھائی کیوں سنبھال کے اتنا رکھا جس کے اوپر تمہیں اتنے ہر وقت ہی دھڑکے لگے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے دنیا میں ضرورت ہے، لیکن خوشی ملے گی اس وقت جب خالی ہاتھ، ہینڈ فری۔ اور یاد رکھیے پھر بھی اس کے پاس بہت ہوگا، سارا دن مشین بن کے کمانے والے کے پاس وہ نہیں ہوگا جو سچے دیندار کے پاس ہوگا، یہ میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں۔ آپ پائمہ کرام کی زندگی تو پڑھی ہوں، آپ مالک کروڑ پتی تھے، عبد الرحمن بن عوف کروڑ پتی تھے، اتنے دولت مند تھے، امام بخاری کپڑے کے بزنس مین تھے، مٹی میں ہاتھ ڈالتے تھے سونا بنتا تھا۔ کسی نے ایک موقع پہ ان سے کہا گر کے آپ کا، میں نے ایک جگہ اس پہ آج کی بات میں بھی سنایا تھا، یعنی لوگ کہتے تھے یہ بتائیں ہم دیکھتے کوئی نہیں آپ کو کام کرنا، آپ کے پیسے کدھر، آپ کا سورس آف انکم کیا ہے؟ تو انہوں نے، بلکہ عبد الرحمن بن عوف کی یہ بات ہے، کسی نے کہا آپ کو کیسے اتنا مال مل جاتا ہے؟ کہتے سیدھی سی بات بتاؤں، تین میری خوبیاں، بلکہ امام بخاری کی بات ہے، میں مجھے غلطی لگ رہی ہے، کوئی بھی تھے، کہا میں نے ایک تو بات رکھی ہے، جو پہلا بندہ آ گیا نا میں نے اس کو سودا بیچ دینا، لالچ نہیں کرتا میں۔ کہا اچھا کیسے؟ کہا ایک دفعہ کیا ہوا کہ 1000 اونٹنیاں خرید کے لایا، ادھر خرید کے لایا ادھر ہی گاہک آ گیا، جتنے کی خریدی تھی اتنی کہنے لگا اتنے کی لوں گا، میں نے کہا اچھا اب گاہک آ گئے منع کیسے کروں. میں نے کہا اچھا سنو اونٹنیاں لے لو, تو یہ ان کے گلے کی جو رسی ہے نا یہ میں اتار لوں گا. کہا لے لو مجھے رسی نہیں چاہیے. کہتا 1000 رسیاں رہ گئیں, وہ میری اونٹنیاں اتنے میں لے کے چلا گیا اور ایک ایک درم کے ایک ایک اونٹنی رسی بیچ کے میں نے پھر بھی 1000 درم کما لیا. کہاں سے ملے گا, ادھر سے ملتا ہے. اوپر دیکھیں, آپ کدھر دیکھتے ہیں, جاب کی طرف دیکھتے ہیں. کیا دیتی ہے یہ جاب جو 20 سال آپ پڑھنے کے بعد لیتے ہیں؟ اللہ کی قسم قرضوں کا بوجھ دیتی ہے آپ کو. آگے آیتیں آ رہی ہیں دل پھاڑنے والی آیتیں. آج ہم اپنے بچوں کو جس وش سرکل میں لے کر چل رہے ہیں پال رہے ہیں, یہ صرف لا خوف ولا غم یا زانون والی زندگی سے محرومی ہے. کبھی میں نے اتنے ینگ بچے بچیوں کو قرضوں کے بوجھ میں نہیں دیکھا. کھلتے تو ہنستے نہیں ہیں یہاں کے بچے. آپ اپنی جوانیاں یاد کریں جو بیٹھے ہیں ادھر, کتنی بے فکری کی زندگیاں ہوتی تھی, پرواہ نہیں ہوتی تھی. جہاں لڑکیاں چار بیٹھ گئیں کہتے تھے اللہ کے لیے ذرا بازیں دباؤ. آج کی بچیاں ہنستی ہیں ویسے, ان کے چہروں پہ تفکرات ہیں, ان پہ فکر ہے. کیا کہ سٹڈی لون ہے, کہیں فلانا لون ہے, ادھر جانا ہے, کیونکہ لا خوف علیہ ولا ہم یحزنون نہیں ہے. ذرا بوجھ اتار کے تو دیکھیے. فکر کس کا, چور کا, کس کو ہے؟ ڈاکو کا فکر ہے کس کو؟ اور گورنمنٹ کا فکر ہے کرک نہ کر لے دولت کس کو؟ یہ مال دولت اگر اللہ کے رستے سے بچایا ہوا ہے نا تو یہ نرا خوف کا مصیبت کا مار ہے. لے کے پھرتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں ہائے کچھ ہو نہ جائے. تو دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے دل کھول دے, ہمارے دل کھل جائیں. ہم بندے کو نہ دیں, ہم کسی ادارے کو نہ دیں, ہم کسی سکول کو نہ دیں, ہم کس کو دیں؟ اے مالک تجھے دے رہی ہوں. اور جن کو دیتے ہیں ہم, دعا کیجئے ان کی نیتیں ٹھیک رہیں اور وہ اس کو بےگار کا مال نہ سمجھیں. ایک ٹیشو کی جگہ 4-4 ٹیشو نہ استعمال کریں اور ایک لائٹ کی جگہ 10-10 لائٹیں نہ لگائیں. یہ بھی مسئلہ ایک آج کا کہ جب لوگ دیتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ادھر تو فضول خرچیاں اتنی ہیں. ایک میٹنگ اور 10 بوتلیں. مجھے اپنے والد کی بات ہر سال یاد آتی ہے جب بھی بات کرتی ہوں, تو میں صرف صدقہ جاریہ کے لیے سناتا ہوں. پاکستان میں مدرسوں کے ساتھ تعلق کا جو بھی اللہ کے حکم سے دین لین تھا, تو کسی جگہ گئے ایک مدرسے میں, تو انہوں نے 6-7 بوتلیں منگوا لی, اور بھی ایک دو لوگ ہوں گے ساتھ. تو یہ ہمیشہ میرے والد کی بھی ہمیشہ یہی اسٹریٹجی ہوتی تھی کہ دین کی جگہ سیلف فائنینسڈ ہوں. آج لے لو یہ ہال, کیا بڑی بات ہے. کل اس کا خرچہ کس نے چلانا ہے, اس کی بجلی کا بل کیا دینا ہے. ڈونیشنز پہ نظر رکھنے والوں کے کام کبھی نہیں چلتے. خیر یہ وہ ایسی کوئی سکیم ان کو دینے گئے ہوئے تھے کہ آپ جو جگہ لے رہے ہیں اس کے پیچھے کھلی جگہ ہے وہاں فصل لگائیں. تو کہتے ہیں کہ 6-7 بوتلیں آ گئیں, تو انہوں نے کہا کہ حاجی صاحب بوتل پیجیے. کہیں گے میں نہیں پیوں گا, یہ مجھے بتائیں یہ بوتل کہاں سے آئی ہے. تھوڑی دیر گزری کھانے کا دسترخوان لگ گیا, میں نہیں کھاؤں گا. کہا کہ یہ جب لوگوں سے ڈونیشنز ہم لیتے ہیں اور ایک کی جگہ 10, ایک تو کھایا اس نے مہمان نے, باقی پورا سٹاف کھا گیا. یہ مسئلے آج ہمارے, ہم دین کے کام میں رسپانسیبل نہیں بنتے. مال مفت دلے بے رحم. تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, وہ بادشاہ ہے, وہ مالک ہے. ہمیں مانگنا اچھا نہیں لگتا, اس کو بھی نہیں اچھا لگتا. دینا ہے تو عزت سے دو, خود پوچھو کیا چاہیے. چندے مانگ مانگ کے ہم نے دین کی قدر ختم کر دی. ہم ایسے دین کو, غریب دین کو لے کر کتنے کو امیر ہو جائیں گے. لوگوں کے میرے پیسوں کی جگہ ہے, یہ کرسیاں میں نے خرید کے دی تھی, یہ ٹاٹ میں نے بچھایا تھا ادھر, کون آپ کی مسجد کی عزت کرے. وہ دین دیں لوگوں کے اندر سے نکلے. یسلون کماز ینفقون, صحابہ میں اور آج کے لوگوں میں یہی فرق تھا, اور اللہ کے نبی کی تعلیمات اور آج کی عمومی تعلیم کا یہی فرق ہے کہ وہاں اندر کی خیر اتنی ابھار دی جاتی تھی, لوگ آ کے پوچھتے تھے بتاؤ کچھ چاہیے, بتائیں کہیں لگانا ہے, کوئی قرض چاہیے, کوئی کچھ. اور آج ہمارے گلے پھٹ جاتے ہیں لوگوں سے پوچھ پوچھ کے, کچھ ہے دے دیں ذرا, ہم نے کس دینی ہے. وہ کتنے دن چلے گی؟ لوگ پیسہ دیتے ہیں خود نہیں آتے, کہتے ہیں چھوڑو اب ان مولویوں سے جان چھوڑو. کیوں؟ پیسہ دے کے آپ نے پیچھے پڑ کے ان کے تو کپڑے بھی اتروا لیے. پھر ہوتا کیا؟ میں نے ایسی جگہوں کو, اللہ نے موقع دیے زندگی میں, میں ایسی ایسی جگہوں کو دیکھتی, لوگوں نے آپ کو چندے دیے, اس کے بعد سال پورا نظر نہیں آتے, کہتے چھوڑو اگلے سال پھر زکات کا چیک جائیں گے دینے, سلام کر آئیں گے آنٹی کو. کیوں؟ اس لیے کہ پھر لوگ اپنا دل نہیں دیتے. وہ علم لیجئے, وہ تعلیم لیجئے جو آپ کو کہ بس اللہ مجھے خرید لے, اللہ میں بکنا چاہتی ہوں, اللہ میں بتا میں تجھے کیا دوں, میرے پاس تھوڑا سا بس میں بچا لوں, باقی تیرا. پھر دیکھیے پھر بھی نہیں اللہ لیتا. میں کہتی اللہ پھر بھی نہیں لیتا. یہ آپ جذبے پیدا کر لیں, لیتا کوئی نہیں. وہ آپ ایک بچے کو کہتے نا یہ کینڈی دینا, تو بچہ ہاتھ کھینچتا, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بیٹا میں نے کوئی لینی تھی, میں کوئی کینڈی کھاتی ہوں, میں تو آپ کا دل دیکھ رہی تھی. اللہ کی قسم اللہ ہمارا دل دیکھتا ہے. ہاؤ مچ سیریس وی آر. ہم روتے ہیں دھوتے ہیں حالانکہ ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا. اور اس کی اب اگلی بالکل بیک اینڈ, یعنی ابھی تک ہم نے صدقہ خیرات پڑھا جو دین کا فرنٹ اینڈ ہے, کب پھر لوگ اس سوسائٹی کے اندر پریشان ہوتے ہیں. اب اس کا بالکل اپوزٹ ہے سود. جس سوسائٹی میں سود آئے گا نا, وہاں صدقے دینے کے پیسے کہاں ہوں گے, وہاں تو مارے مارے قسط جاتی ہے. وہ کہاں صدقہ دے مسجدوں کو, ان کے تو اپنے گھروں کی قسط بھی نہیں جا رہی. تو آئیے ذرا اس کو دیکھتے ہیں, اور بڑی خطرناک آیتیں ہیں. لکھ لیجئے, جس طرح عقیدے میں شرک سب سے سخت ہے نا, تو معاملات میں سود, اور سود کہتے ہیں کالے کو, اسود, کالا دھن, بلیک منی, کسی سوسائٹی کا ناسور ہے سود. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس, مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا. دیکھیے اس موقع پہ میں سود پہ کچھ نہیں بولوں گی, اس لیے ترجمے کو غور سے سن لیں. اور میرا ایمان ہے کہ اتنا اسٹرانگ ترجمہ ہے, میں اس پورے دائرہ قرآن میں اگر اپنا ایک لفظ بھی نہ بولوں نا, صرف آپ بس پورے فوکسڈ ہو کر ترجمہ میرے ساتھ پڑھتے جائیں, تو میں کہتی ہوں یہ مور دین انف ہے, کیونکہ اللہ کے الفاظ میں اتنی طاقت ہے. میری بات میں تو وہ رہے گی بھی نہیں. تو ترجمے پہ غور کر کے دیکھ لیں کہ سود کھانے والا قبر سے کس حال میں نکلے گا, جیسے پاگل, دیوانہ, باولا, کیونکہ دنیا میں بھی تو مال کی محبت میں چور تھا نا. اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی ہوتی ہے. یہ ہے وہ تھم, یہ وہ چیز ہے جس کو آج لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا. آپ دیکھیے کہ سود اتنی بری چیز ہے, اس کے اوپر مزید چیزیں آگے جہاں آتے آئیں گی بتاؤں گی, لیکن آپ کو اس کا مقام بتا دوں اسلام میں کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے حرم الربا, اس کو ہائی لائٹ کیجئے, حرام کیا اللہ نے سود کو اور تجارت کو حلال کیا. اب لوگ ایک بہت مسکنسپشن دیتے ہیں, کہتے ہیں تجارت اور سود میں فرق کیا ہے بھائی, اس میں بھی پیسہ لگاتے ہیں, اس میں بھی پیسہ لگا دیا, چلو اس میں بھی قرض لیا تو تھوڑے سے اوپر دے دیے تو کیا. تو میں آپ سے ایک بہت ہی چھوٹی سی بات پوچھنے لگی, بات تو اچھی نہیں ہے, یہ بتائیے کہ نکاح اور زنا میں کیا فرق ہے؟ عمل تو ایک ہی ہے. جو نکاح اور زنا کا فرق ہے نا, وہ سود اور کاروبار کا فرق ہے. تجارت میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے, سود کے اندر صرف آپ نفع کے ساتھی ہوتے ہیں, ایک کے اوپر اس کی مجبوریوں کو اور زیادہ خریدنا, ان کو پتہ ہے انہوں نے لینا ہی لینا, آپ جتنی مرضی ان کے اوپر آپ بھاری شرطیں لگا دیں, اب کریں کیا. فمن جاءہم موعظۃ من ربہ, لہٰذا جس سے اس کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خواری سے باز آ جائے. دیکھیے ایک ہوتی ہے سود خوری, لکھ لیں یہ لفظ کبھی نہیں دیکھا ہوگا, ایک ہے سود خور کھانے والا, تو ایک ہے آپ ذرا سکرین پہ غور کریں خواری کھلانا. لوگ کہتے ہیں سود کھانا بری چیز ہے, کھلانا تو برا نہیں ہے, حالانکہ حدیثیں آپ کو آگے جا کے انشاءاللہ کہیں کوٹ کروا دوں گی. تو کھانا کھلانا دونوں آ گیا. ہاں جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا, اس کا معاملہ اللہ کے ہاں ہے, اور جس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کو دہرائے, ریپیٹ کرے, اعادہ کرے, وہ جہنمی ہے. کون سی جہنم؟ جہاں وہ ہمیشہ رہے گا, ہمیشہ کے اندھیرے ہیں جہنمی کے لیے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ سود کا مٹھ مارتا ہے, یعنی اللہ ڈسٹروائے کرتا ہے سود کو. جس چیز میں سود کا پانی لگ جاتا ہے وہ 40 سال سے زائد نہیں چلتی, نہ وہ تجارت, نہ وہ گھر, اور نہ وہ بزنس, اور نہ باقی چیزیں. ہاں وہ یوروبس صدقات, اور صدقات کی نشو نما کرتا ہے. اور بات کیا ہے کہ واللہ, اور اللہ, ذرا لفظ اللہ پہ غور تو کریں, جہاں جہاں لفظ اللہ آتا ہے نا اس کو ہائی لائٹ کرتے جائیں, پھر آپ کو اللہ کی بڑائی انشاءاللہ اور محسوس ہوگی. لا يحب كل كفار نسيم, کسی نہ شکر بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا. کون ہے کفار؟ سود خور, خوار, اسیم, یعنی حرمہ کا لفظ, کفار, اسیم اور اصحاب النار. صرف اس ایک آیت میں 4 پلیز, یعنی 4 ریزنز ہیں سود کے حرام ہونے کی. اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک جو لوگ ایمان لا کر عمل صالح کرتے ہیں, وقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ, اور نماز قائم کر کے زکات دیں, لہم اجرہم عند ربہم, ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے, ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, اور نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی رنج ہوگا. کرو کیا پھر, دل تو تھوڑا سا ہل گیا. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اس کو ہائی لائٹ کر لیں. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو. 3 سیکنڈ دیتی ہوں اس حصے پہ، غور کیجیے. ایمان کی بات ہے، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو. جو کل ہوا سو ہوا، جانے دو. اگر واقعی تم ایمان لائے ہو، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا، پھر مجبوریوں کے پندے، پھر وشیز سرکل، پھر اپنے گھر کا شوق، پھر اپنے بچوں کی پڑھائی، پھر دنیا میں اپ ٹو ڈیٹ رہنا، تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. اعلان جنگ، کسی ایکشن پہ یہ جملے نہیں ہیں. حتیٰ کہ بے نمازی کے لیے قرآن میں یہ نہیں آیا کہ اللہ سے جنگ ہے. کسی نے میرے سے سوال کیا، کہنے لگے اچھے اچھے گھروں کے بچے کیوں خراب ہو رہے ہیں؟ خود ہی بات کی، پھر خود ہی انہوں نے بات پھیلائی. کہنے لگے نیک لوگ ہوتے ہیں، مسجدوں میں بھی آتے جاتے ہیں، لیکن ہر ایک میں سے کسی کا ایک بچہ بگڑ گیا، کوئی ادھر چلا گیا ادھر. پھر بات میں خود ہی کہنے لگی کہ فازن بحرب من اللہ ورسولی، مسجدیں تو ہیں ساتھ، ادارے بھی ہیں، دین بھی ہے، سود نہیں چھٹتا نا، تو یہ اللہ جنگ میں اولادوں کو بگاڑ دیتا ہے. اللہ نے اس دی بس، میں آپ فتویٰ نہیں دے سکتے، اللہ کہیں نہ کہیں سے وہ جان تو پھر نکلوائے گا. اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو. دیکھیں ترجمہ ہے، تو پیچھے کا کیا بنا جو پیچھے خود لگایا تھا؟ تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو. جہاں سے ڈے ون پہ اوریجنل منی انویسٹ کی تھی وہ نکال لو. نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. آگے مہلت دینے کی بات ہے. تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور جو صدقہ کرو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو. اس دن کی رسوائی سے بچو. یہ لکھ لیجیے آخری آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نزول کے اعتبار سے. مفسرین کا اس پہ اتفاق ہے کہ آپ پہ نازل ہونے علی آیتوں میں سے آخری آیت ہے. سورت تو ہے نا، سورت نصر اذا جاء نصر اللہ، لیکن آیت یہ تھی. اور ذرا اس کا مضمون دیکھیے کتنا ریلیونٹ ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈر جاؤ اس دن سے، اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جبکہ تم اللہ کی طرف واپس ہو گئے. وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر ظلم ہرگز نہیں ہوگا. اب واپسی کا رستہ نہیں ہے، جو آرڈر کروا دیا دیٹس اٹ. کبھی آپ نے ڈرائیو تھرو برگر خریدا، کافی چائے لیے، ایک دفعہ جس رستے سے گزر جائے نا، آگے جا کے یاد آئے نا ارے چائے بھی لینی تھی، کہتے آپ پیچھے نہیں جا سکتے، واپس گھوم کے آئیے. یہ دنیا آرڈر پلیس کرنے کی جگہ، آخرت ڈیلیوری روم ہے. وہاں نیکیوں کے بھی پیکج ریڈی ہیں ہمارے آپ کے، اور گناہوں کے بھی. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، یہ ہے قرآن کی سب سے طویل آیت. اور نوٹ کیجئے انسانی معاملات کے بارے میں، قرض کے بارے میں، جس کو آج ہم نے اتنا ہلکا سمجھا. یہ قرضوں کا بوجھ ہے جس نے آج ہمیں دین کا نہیں چھوڑا، نہ وقت دے پاتے ہیں نہ مال. اپنے اوپر بوجھ جو زیادہ لا دیں گے تو کمر تو جھکے گی. روتے ہیں کیا کریں، وقت نہیں ملتا. سچ بات ہے وقت نہیں ملے گا، آپ پہ واقعی ترس آتا ہے، اگر پھر بھی آپ کچھ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے اوپر بہت بڑا گٹھر رکھا ہوا ہے. تو اس ایک آیت میں بہت سارے احکامات ہیں. پہلے کیا تھا؟ صدقہ، بیسٹ تھنگ، یوز کا بیسٹ طریقہ. پھر تھا سود، بدترین. اب سوال پیدا ہوتا ہے، صدقہ لوگ دیں گے نہیں، سود لینا نہیں، کرو کیا؟ کا قرض لے لو. کون سا قرض؟ جو تمہاری ضرورت کو پورا کرے. کون سا؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو. فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو، اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے. وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے، یعنی قرض لینے والا. اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے. لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان جیسے ہی فوج املا نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کروائے. بس تشہدوا شہیدین من رجالکم، اور اپنے مردوں میں سے دو آدمیوں کی اس پر گواہی کرا لو، اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے، یہ گواہ ایسے آدمیوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو. گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے, معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا. میعاد کی تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوا لینے میں سستی نہ کرو. اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے. اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے. ہاں جو تجارتی لین دین ہاتھوں ہاتھ تم لوگ آپس میں کرتے ہو, اب کیوی پہ گئے, کھانا لیا, پیسے دے کے آگے, اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں. حالانکہ وہ دیکھے سلپ دیتے ہیں, یعنی آپ چیز لیں اور دیں, اس پہ کوئی شرط نہیں ہے لکھنے کی. عام معاملات کو لکھنا چاہیے. کہا اگر ہاتھوں ہاتھ کرو تو اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو. کاتی پر گواہ کو ستایا نہ جائے, ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے. اللہ کے غضب سے بچو, وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے. اگر سفر کی حالت میں ہو, یہ پلجنگ کی بات ہے, مارگیج جس کو بولتے ہیں, اگر تم سفر کی حالت میں اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ رہے تو رہن بالقبض پر معاملہ کر لو. فَفَيْنَ آمِنَ بَعْدُكُمْ بَعْدًا, پھر اگر کوئی تم میں سے ایک شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گئے سے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈرے اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ. جو شخص شہادت چھپاتا اس کا دل گناہ میں آلود ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں. اتنی باتیں, پیچھے چلے جائیے, آیت الکرسی سے بات شروع ہوئی تھی مال کی, یہاں پہ پوری ہوئی. ادھر کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہوا. ادھر کیا ہے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آخری دو آیتیں, عرش کا خزانہ, پورا قرآن زمین پہ ملا, اس کے لیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بلایا. اتنی بڑی دولت ہے جو میرے آپ کے سامنے کھل رہی ہے, اور اس کو ذرا دل پہ لیجئے گا. تلاوت بھی انشاءاللہ ہم سنیں گے بعد میں. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے, تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو. سوچیں ذرا دل میں کیا کچھ ہے, یا چھپاؤ. یحاسبکم بہ اللہ, حساب لے گا تم سے اس کا اللہ. صحابہ ڈر گئے, پیٹ میں درد شروع ہو گئے, چکر آنے لگے, اللہ دل کی باتوں کا بھی حساب لے گا؟ کہاں لے گا. ہاں پھر فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, پھر جس کو چاہے بخش دے اور جسے چاہے معاف کر دے, جس کو چاہے معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے, کیونکہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ, رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے, بات کہنے سے پہلے خود عمل کیا. جس ایمان کی دعوت آپ سب کو دیتے تھے, آپ خود بھی اسی پر ہی تھے. آپ کے اندر ایمان نہیں, دوسروں کو کیسے دیں گے؟ کون سا ایمان جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے, یعنی کون سی ہدایت جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی, اور جو لوگ اس رسول کو ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا. یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں. سورت بقرہ کے شروع میں کیا تھا؟ یومنون بالغیب, ایمان مجمل, کمپریہنسو بلیف. یہاں کیا ہے؟ ایمان مفصل, تفصیلات ایمان کی. اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے. سورت کے شروع میں کیا تھا؟ تلک رسل قد فضلنا بعضهم لبعض. یہاں کیا آ گیا؟ تفریق نہیں کریں گے, ہاں تفصیل جائز ہے. اور یہ وہ جملہ جو مجھے آپ کو آج اپنے آپ سے کہنا ہے سورت بقرہ پورا ہونے پہ. وقالوا سمعنا واطعنا, آپ سب میرے ساتھ دہرائیں, وقالوا وقالوا سمعنا واطعنا. آپ کو پتا آپ نے کیا کہا؟ ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کریں گے, ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی. کوئی حکم سنا ہم نے سورت بقرہ میں؟ تو پھر فیصلہ کیا ہے؟ اسی صورت میں آپ نے یہود کا جملہ سنا تھا, سمعنا و عصینا. سنتے تو ہیں, مانیں گے تھوڑی, یہ کوئی ماننے والا قرآن تھوڑی ہم پڑھ رہے ہیں. بس ہم تو چیک رہے ہیں, دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے قرآن, ذرا تھوڑی سی انفارمیشن تو لے کے آئے. سچے مومن کہتے ہیں نہیں, اللہ سنا ہے تو مانیں گے. اور جب ماننے کی بات کی تو اپنی خطاؤں کی ایک لمبی لسٹ کھل گئی, آنکھیں بھی بھیگی, دل بھی رویا, تو کہا غفرانک, یہ بھی نہیں منہ سے نکلا کہ رب اغفر لی, دیکھیے آپ اس کے عربی کو محسوس تو کریں، آپ قربان ہو جائیں گے اللہ کے اس قرآن پہ. کسی کو کہنا ہے کہ مجھے معاف کر دے تو اس کے لیے عربی میں کہتا ہے رب اغفر لی، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پورا جملہ نہیں بول رہے، غفرانک، اللہ تیری بخشش. بس جیسے جیسے پیاس لگی ہے نا، تو ایک تو کسی کو کہ مجھے پانی دینا، اور ایک ہے پانی پانی، یہ انداز ہے. گناہوں کا بوجھ اتنا ہے کہ یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ اللہ بخش دے، بس اللہ تیری بخشش چاہیے. پہلے ہی کل مسیر، اور تیری طرف پلٹ کے آنا ہے. جب اتنے دکھے دل سے بات آتی ہے تو اللہ بھی بندے کو جانتا ہے. کہتا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس پر اس کی قدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو اس نے بدی کمائی اس کا بوجھ بھی اسی کے لیے ہے. کرو کیا؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہوں ان پر ہماری گرفت نہ کر. ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال. کما حملته علی الذین من قبلنا، جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈال دیا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اے ہمارے رب ہم پر جس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت نہیں وہ نہ رکھ. واف ونا، ہم سے درگزر فرما. واغفر لنا، ہمیں معاف کر دے. وارحمنا، اور ہم پہ رحم فرما. انت مولانا، بے شک تو ہمارا مولا ہے، ہمارا دوست ہے. فانصرنا للقوم الكافرین، کافر قوم پر ہماری مدد فرما. کون ہے کافر؟ سب سے بڑا کافر تو ابلیس ہے. کان من الکافرین، اس آیت کے اوپر آپ غور کرتے ہوئے مانگی اللہ سے، اللہ یہ شیطان سے جان چھوڑا، یہ دن رات مجھے ٹیمپٹ کرتا ہے، دن رات مجھے تجھ سے دور کرنے پلاتا ہے، مجھے فقر اور غربت کے وعدے دیتا ہے. اے میرے مالک تو مجھے اس شیطان سے بچا، پھر باقی کافروں سے بھی آپ بچ جائیں گے. کفر کے تو کئی شیڈ ہیں. اتنی خوبصورت دعا کے ساتھ یہ سورت شروع ختم ہوتی ہے. ایک میپ کھولیے ذرا، 284 سے 286 کی جو آیتیں ہیں اس میں آپ دیکھیں میں نے آپ نے کیا دیکھا ہے. ان تین آیتوں میں خزانے چھپے ہیں، اس پہ الگ بھی درس ہے. اور ہمیشہ مجھے وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ جو اسے ایک سی ڈی کو سن کر کسی کا فیڈ بیک ریڈیو پہ آیا تھا، اس کا ٹاپک بھی کچھ اب مجھے بھولتا جا رہا ہے، بلکہ ان کو ضرور بھیجیے درس اسٹڈی مٹیریل میں. اللہ کے لیے جھکا دو کچھ ایسا تھا. یہ سی ڈی چلی تھی ایک دفعہ ہیوسٹن میں ایک ریڈیو اسٹیشن پہ، اور ایک شخص نے آن ایئر آ کے رو رو کے بتایا تھا کہ میں کسی گناہ کے لیے جا رہا تھا، نہ جانے کیوں میں نے ریڈیو کھول لیا، اور اس ریڈیو کے کھولتے ہی یہ چل رہا تھا، میں نے نہ چاہتے ہوئے سننا شروع کر دیا، مجھے کچھ پتا بھی نہیں یہ کون ہے. کین جب یہ آیتیں تھی کہ للہ ما فی السماوات، اور یہ ساری باتیں اس میں حنزلہ کا واقعہ سنایا تھا میں نے، کہ جنہوں نے اللہ کی پکار پر اپنی بیوی کو چھوڑا اور میدان جنگ میں غیر شہید ہو گئے. تو کہتے ہیں مجھے اس وقت حیا آئی کہ ایک وہ تھے کہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر اللہ کے لیے چلے گئے، میں گناہ کے لیے جا رہا ہوں. تو آج میں یہاں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آج سے میں توبہ کرتا ہوں. وہ ایک سی ڈی کہاں سے چلی؟ ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہے ہیوسٹن میں، تب کی بات ہے جب یہ کچھ بھی نہیں تھا، جو اب اللہ کی رحمت ہے، کوئی دو چار سی ڈیاں ریکارڈ ہوئی ہوں گی. ان میں سے ایک نے آ کے کہا کہ سنڈے کے سنڈے ایک پروگرام ہوتا ہے تو میں اس میں سی ڈی چلوا دوں، چلا دیں ہمیں کیا لگے. اور وہ کس نے چلائی، کب چلائی، پوری رات سنڈے ابھی بھی چلتا ہے، مجھے لوگوں نے بتایا جو سنتے ہیں ان کو پتا. بس وہ کہتا ہے گھر جانے سے پہلے ہم کو یہ ایک سی ڈی آپ کی رات پوری چلتی رہتی ہے. تو وہ کہاں سے کس نے سنا، اس کی دل کی دنیا بدل گئی. اس کو عام کریں، کیا ہم دنیا میں کما رہے ہیں. آپ دیکھیں یہ مائنڈ میپ انشاءاللہ آپ کو ملے گا بعد میں بھی، جو لوگ دیکھیں گے ان آیتوں میں مرکزی مضمون کیا دیکھا، کہ آخری شریعت محمدی کے احکام پر نیک نیتی سے حسب استطاعت عمل کرو، کوشش تو کرو، اٹھو تو صحیح، چلو گے. بچہ بیماری سے اٹھے نا تو ماں کہتی ہے ہمت تو کرو، چلو ایک لقمہ تو توڑو، چلو منہ تو دھو لو، چلو کنگھی تو کرو. اب حکموں کا بوجھ تو بڑا لگ رہا ہے، اللہ کہتا ہے ہمت تو کرو، چلو تو صحیح، نیت تو کرو، ارادے تو کرو. پھر آیت 284 میں آپ دیکھیے زمین و آسمان کی ملکیت اللہ کے ہاں، تو وہ تبدیلی بھی کر سکتا ہے. امامت بدل دی اس نے، یہود سے مسلمانوں کو دے دی. زمین و آسمان کے مالک کے احکامات پہ عمل، نیت، محاسبہ، نیت اور عمل کے مطابق، سوری، زمین و آسمان کے مالک کے احکامات پر عمل و درآمد کا محاسبہ نیت اور دل کے مطابق ہوگا. پھر آیت 285 میں ہم نے دیکھا کہ نئی شریعت اور احکام پر سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایمان لائے. امت مسلمہ بنی اسرائیل کی طرح رسولوں میں فرق نہیں کرتی، اور امت مسلمہ سمعنا واطعنا کہتی ہے، اور جبکہ انہوں نے سمعنا واطعنا کا آیت 93 میں ہم نے پڑھا تھا، اور آخری آیت 286 دعاؤں سے بھری ہوئی ہے. قیامت تک امت مسلمہ کا اصل مقابلہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوگا. آج بھی وہی گردنیں کٹ رہی ہیں وہاں، اور باقی ڈیٹیلز آپ خود پڑھ لیں. تلاوت سنتے ہیں نعتوں کی، یہاں بریک بھی آپ کے ساتھ ہی دکھا دیجیے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. قالوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به.
اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عمل کرنا آسان کر دے. اب دیکھیں کہ اس حصے میں ہم نے سود کی بات پڑھی نا، ایک دو بات میں نے شیئر کی تھی، اس کی اصلاح چاہتی ہوں. دنیا کے 225 امیر ترین لوگ اگر صدقہ دیں تو 40 بلین ڈالر جمع ہو جائیں گے، جو ساری دنیا سے غربت کو دور کرنے کے لیے کافل ہیں. آج 200 لوگوں کے پاس پوری دنیا کی 41% لوگوں سے زیادہ دولت ہے، اور اس کی وجہ سود کا نظام ہے. اسلام کہتا ہے تم ماحول کو مسلمان بناؤ. اتنے بڑے بڑے ایشوز ہیں، اور آج کا کہتا ہے کنٹروورشل. جس چیز کو ماننے کو دل نہ کرے کنٹروورشل کہہ دو، اور جس کا تقابل یا جس کا ٹکراؤ ویسٹرن ماحول سے ہو اس کو آج کا مسلمان کہتا ہے یہ کنٹروورشل ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے. انشاءاللہ 10 منٹ کی بریک لیں، ایک بس چکر لگا کے آ جائیں باہر سے، کیونکہ ابھی بہت کچھ آپ سے شیئر کرنے کو.
جزاک اللہ خیر معصوم جزاک سادہ جی. الحمدللہ سورہ البقرہ بہت ہی خوبصورت سورہ اور اپنے اختتام کو پہنچی. ہمارے لیے اس میں بہت سی عمل کی باتیں. صرف ایک سینٹنس میں آپ لوگ لکھیں کہ آپ نے اپنے لیے کیا عمل کی بات لی اور کیا ارادہ کیا. ساتھ ساتھ نیتیں اور ارادے ضرور کریں، کہ جب ہم نیت اور ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس راستے کو آسان کریں گے. آج کی آیات میں سود، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، سمینا و اطانا، بالکل سب سے زیادہ ہمیں اس پہ کام کرنا ہے، سمینا و اطانا. اور اس میں ہمیں کیا کرنا ہوگا، نیکیوں کو چھپانا بھی ہے، اور جو فرض صدقات ہیں اور جیسے زکوٰۃ وغیرہ ہے ان کو ظاہری طور پہ دے تاکہ دوسروں کو بھی یاد آئے. امت مسلمان نیڈس ٹو ویک اپ. اور اس کے لیے انشاء اللہ تعالی ہمیں سب سے پہلے میں نے اپنے آپ کو جگانا ہے، اور جب میں جاگ جاؤں گی تو انشاء اللہ تعالی پھر سبھی کام صحیح ہو جائے گا. میں کوئکلی آپ کی پڑھتی ہوں، آپ لوگوں کی بریک ہے، آپ لوگ اٹھیں اور جو تھوڑا سا چل پھر لیں، دوبارہ وضو کر لیں، نماز کا جن کا وقت ہے وہ اپنی نماز پڑھ لیں. اپنے آپ کو ہلاک نہیں کرنا، جی نیکی کر کے سنبھالنا ہے، اللہ کے حکموں کو دل سے ماننا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. جی اس دنیا میں رہنے کا راز توحید ہے. جی جس نے یہ راز پا لیا پھر اس کی زندگی راحت بن جائے گی. سود سے بچنے کی کوشش کرنی ہے جی انشاءاللہ تعالی، اور نیت اور ارادہ کرنا ہے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو سود قرض کی لعنت سے بچانا ہے، اللہ کا خوف. اور سود سے اور قرض سے بچانے کا سب سے بہترین طریقہ اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ جب خواہش بڑھے گی تو پھر ہمیں دنیا میں مشکلات آئیں گی. نیکی کو جھٹلانا، نیکی کو جتلانا نہیں ہے جی، بالکل احسان نہیں جتلانا. قرآن کے احکام کو فالو کرنا ہے، عمل کی بہت ضرورت ہے، سن کر عمل کرنے کی ضرورت ہے جی. اپنے محاسبہ کرنا ہے، اللہ عملاً کوشش کرنی ہے، فر حصول حلال جی، حلال رزق. اپنے آپ کو بھی حلال رزق کی طرف لے کے جانا ہے اور اپنے بچوں کو بھی اس چیز سے بچانا ہے. گناہوں کو چھوڑنے کی نیت ابھی سے کرنی ہے انشاءاللہ تعالی جی، بالکل جوں جوں سنتے جائیں ساتھ ساتھ نیتیں کرتے جائیں، اپنے پاس اپنی نوٹ بک میں لکھتے جائیں کہ جیسے ہے نا کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا شیطان کے شر سے، یا اللہ مجھے بچا لے کہ وہ سب سے بڑا کافر ہے، اور جب اس سے بچ جاؤں گی تو ہر ایک سے، ہر طرح کے کفر سے بچنے کی ان شاء اللہ تعالیٰ پھر کوشش ہوگی. اللہ ہمارے دل دیکھتا ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، نیکیوں کو چھپانا ہے آخرت کے لیے، گناہوں کی معافی اور اللہ کے حکموں کو ماننا. اور کیا ہے کہ یہ جو آخری آیات ہیں تین، ان کو یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ان کو پڑھ کے سونا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے. اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے حکمت مانگنی ہے، حکمت مانگنی ہے انشاءاللہ تعالی جی. انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی 11-10 تک بریک ہے، تو آپ لوگ کوئکلی جائیں اور پھر واپس آئیں، اتنی دیر ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي، القرآن حياتي.
نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله،
أشرق دربي بالقرآن، فشكرا يا رباه،
شكرا يا رباه.
يمحو عتم الليل المظلم، يروي ظمأ الروح، يجعلنا من أهل الله، يطيب به المجروح. هو نبراس حياة يرشدنا بهداه،
القلب ففار بحب كتاب الله،
أشرق دربي بالقرآن، فشكرا يا ربا،
شكرا يا
رب. فكافئ من أنشأ للتحفيظ صروح، هي دور للنور وفيها عطر الطهر يفوح. هيا يا من تاه فالقرآن نجا،
القلب ففاض بحب كتاب الله،
أشرق قلبي بالقرآن، فشكرا يا رباه،
شكرا يا
حفظوا حفل ثم نروح، لكن الكل لدرجات في الجنات طموح، غايتنا الرحمن نتطلع لرضاه.
القلب ففاض بحب كتاب الله،
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه،
شكرا يا رباه.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن أنيس لفؤادي في
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حج الحق.
کوشش کیجیے جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں نا تو وہ کیئرفلی اندر آئیں، آواز نہ آئے. ہم شروع کرتے ہیں کیونکہ میرے پاس ٹائم بہت کم ہے، تو میں نہیں چاہتی کہ پھر ہم اینڈ پہ اوور ٹائم کر لیں. جی جو ساتھی باہر سے آ رہے ہیں پلیز خاموشی سے آئیں اور آواز یعنی ڈور باہر کا کھلا چھوڑ دیں، اور آپ لوگ کوشش کریں کہ پیچھے والی سیٹس پہ آ جائیں. الحمدللہ ہم نے سورت بقرہ پڑھ لی، اب ہم سورت آل عمران پہ ہیں. تھوڑا سا ہم سورت آل عمران کو سورت بقرہ کے ساتھ ریلیٹ کریں گے. آپ دیکھیے کہ سورت بقرہ میں بہت سارے احکامات تھے جس کے اندر ہم سب کے لیے زندگی گزارنے کے بہت سے نسخے تھے، لیکن سورت بقرہ بھی قرآن پاک کی ایک بہت اہم سورت ہے، اور ان دونوں کے مجموعے کو زہراوین کہا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن یہ دونوں سورتیں اپنے پڑھنے والوں کے حق میں شفاعت بھی کریں گی، اور اسی طرح اس کے فضائل بہت سارے ہیں جو انشاءاللہ آپ کہیں نہ کہیں ضرور پڑھ بھی سکتے ہیں، سنیں گے. تھوڑا سا ان کا تقابل بھی دیکھیے گا. سورت بقرہ میں یہود کا قصہ تھا، کیونکہ ہم نے سورت فاتحہ میں کہا تھا غیر المغضوب علیہم، ساتھ ہی ہم نے کہا تھا ولد دوالین. تو بس دونوں کے آپ دیکھیے کہ مجموعے کو پہلے سورت بقرہ میں دیکھا. سورت آل عمران کا بنیادی تھیم نصارہ ہے، کرسچین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران نام کی ایک جگہ سے کچھ لوگ آئے تھے، اس پہ اس کا ابتدائی حصہ شروع ہوا تھا. سورت بقرہ احکامات سے بھری ہوئی تھی. مزے کی بات یہ ہے کہ سورت آل عمران میں ایک بھی حکم نہیں ہے، کوئی شرعی حکم نہیں ہے. پھر اسی طرح آپ دونوں میں مماثلت دیکھیں کہ دونوں کا آغاز الف لام میم سے ہوگا. سورت آل بقرہ کے آخر میں ہم نے دعا دیکھی ربنا لا تؤاخذنا، اسی طرح سورت آل عمران کے اینڈ پہ بھی دعا آئے گی، اور بدر سے لے کر احد تک کے زمانے میں آئی. ایک سلائڈ دیکھتے ہیں جس کی روشنی میں ہم اس پوری سورت میں ہم جو کچھ کور کریں گے اس کو بس کوئکلی دیکھ لیجئے گا. سورت آل عمران جو ہے اس کی دو سو آیتیں ہیں، مدنی سورت ہے.
اس کے بنیادی طور پہ آپ کو دو بڑے حصے دکھیں گے. پہلے حصے میں آیت نمبر 1 سے 101 تک ہم اہل کتاب کے متعلق باتیں سنیں گے. دوسرا حصہ جو ہے آیت نمبر 102 سے 200، یہ امت مسلمہ سے متعلق احکامات پہ مبنی ہے. پوری سورت کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ غلبہ اسلام کے لیے 4 تدبیریں اختیار کی جائیں. نمبر 1، اہل کتاب کو دعوت دی جائے، اہل کتاب کے خیر سے فائدہ اٹھایا جائے، اہل کتاب کے شر سے اجتناب کیا جائے، اور چوتھی چیز مسلمانوں کا باہمی اتحاد، اتفاق اور تنظیم. یہ 4 چیزیں اس سورت کی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اگر اس ایک سورت کو سمجھ کے پڑھ لیں مسلمان تو آج امت مسلمہ کو بہت بڑے بڑے جو مسئلے لاحق ہیں اس کا علاج ہوگا انشاءاللہ. آیت نمبر 1 سے 9 تک تمہید ہے. پھر آیت نمبر 10 سے 32 تک اہل کتاب کو اسلام کی دعوت ہے. پھر آیت نمبر 33 سے 63، 33 سے 63 عقیدہ تثلیث کو باطل قرار دینے کے لیے حضرت مریم کا قصہ اور حضرت زکریہ کا قصہ. پھر آیت 64 سے 101 تک اہل کتاب کے شر کی تفصیل ہے. آیت نمبر 102 سے 120 تک تقسیم امت کے لیے تنظیمی ہدایات ہیں، سوری خیر امت کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو کیسے آرگنائز کیا جائے اس کے لیے ہمیں خوبصورت باتیں بتاتے ہیں. پھر آیت نمبر 121 سے 189 تک غزوہ احد کی شکست اور نفاق پر تبصرہ ہے. اور آخری حصہ سورت کا 190 سے 200 تک، جو انشاءاللہ کل کے بارے میں آئے گا، جہاں پھر آخری خوبصورت آیتیں ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پڑھتے تھے. تو سنتے وقت آپ خود محسوس کریں گے بہت لائٹ سورت ہے، بہت ہی اس کا خوبصورت میسج ہے. آئیے ہم اس کو اپنے انداز سے سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں اس کی کیا اہمیت ہے. میں پھر کہوں گی کہ عقل سے زیادہ دل کو ساتھ رکھیں اور ان باتوں کو اللہ کا کلام سمجھ کے سنیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم. الف لام میم. حروف مقطعات. اللہ وہ زندہ و جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے. امیجن کریں، ہمیں ایک چھوٹا سا گھر سنبھالنا پڑتا ہے، ہم تھک جاتے ہیں، اسی کے نہیں مسئلے ختم ہوتے ہیں. اللہ پوری کائنات کو سنبھال رہا ہے. کوئی ڈس آرڈر کائنات میں؟ کہیں گندگی، کہیں کوئی خرابیاں؟ نہیں. تو پھر وہ کتنی بڑی ذات ہے. اس کو لیں آپ، اس قرآن کو بس اللہ کی بڑائی کے ساتھ لے لیں تو آپ نے آنے کا حق انشاءاللہ حاصل کر لیا. حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں. اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے جو حق لے کر آئی ہے، اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھی. اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل کو نازل کر چکا. یعنی یہ پہلی کتاب نہیں، اس سے پہلے بھی تھی. من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان. اور اس نے وہ کسوٹی اتار دی جو حق و باطل کا فرق دکھانے والی ہے. اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی. اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے. ایک ایک صفت جو اللہ کی سن رہے ہیں نا، اس کو بس ہائی لائٹ کریں. اور آج سے پچھلا بھی بات میں کر سکتے ہیں، شاید میں نے پیچھے ذکر کیا کہ نہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کے نام آپ کو ملے نا، ان کو ہائی لائٹ کریں. اور بہت ہی بہتر ہے کہ اگر آپ اس کو پنک کلر سے ہائی لائٹ کریں. ایک تو محبت کا احساس ہوگا، قربت کا احساس ہوگا، اور پھر بعد میں گھر جا کے آگے آگے پلٹتے ہوئے صرف ان ناموں پہ غور و فکر کرتے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو انشاءاللہ اس پورے سفر میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت محسوس ہوگی. هو الذی انزل علیک الکتاب. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں. وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتے بناتا ہے. اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور خدا نہیں. وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے. آپ اور میں وہ کتاب پڑھ رہے ہیں. منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وہر متشابہات. اس کتاب میں 2 طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات یعنی حکم والی، آرڈرز، ڈوز، ڈونٹس، جو کتاب کی اصل بنیاد ہے. کیا پتا چلا کہ قرآن کو پڑھنے کا اصل جو محل ہے نا، وہ یہ آیتیں ہیں کہ جس میں میرے آپ کے لیے احکامات ہیں. ہاں کچھ دوسری متشابہات بھی ہیں. کون سی؟ جس کے بارے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر ہے، قیامت، آخرت. یہ آخرت کے جہان کے لیے، اس لیے اس پہ زیادہ غور و فکر نہیں کرنا چاہیے. لیکن جس طرح آیتیں دو قسم کی ہیں تو دنیا کے لوگ بھی دو قسم کے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, بس کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے, اللہ ہمیں ٹیڑھ سے بچا, وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, یعنی وہ دین سے کنٹراورشل قسم کے ٹاپکس ڈھونڈتے رہتے ہیں تاکہ اس دین کو لوگوں کی نظروں میں مشکوک بنا دیں, اور ان کو مانی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں. حالانکہ ان کا تھوڑی سی دروازہ آہستہ کھلوایا, اس پہ لکھ کے لگا دے, ڈور کی آواز بار بار آتی ہے. حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں. ہائی لائٹ کریں ذرا, علم والوں کی خوبی ہے, اس صورت میں آپ کو علم کا بھی ذکر ملے گا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے اور یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں. عمل کیا ہے کہ مجھے آپ کو قرآن پڑھتے سنتے وقت جو آیتیں بھی سامنے آئیں ہر بارے میں یہ کہنا ہے کہ یہ سب حکم اللہ کے ہیں, یہ مولویوں کے گھڑے ہوئے نہیں ہیں, اور بس ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. اور سچ یہ کہ کسی چیز سے صحیح سبق تو صرف دانش مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں. دعا کریں, اے اللہ دانش مند کر دے, عقل دے دے. اور جب عقل آتی ہے علم کے ساتھ تو ایک دعا دل پہ آتی ہے اور زبان پہ آتی ہے, وہ کیا؟ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار, جب تو نے ہمیں سیدھے راستے پر لگا دیا تو پھر ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا, ہمیں اپنے خزانے فیض سے رحمت عطا کر کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے. آئیے ہم سب پڑھتے ہیں, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. آپ دیکھیں کئی لوگ سیدھے ہدایت پہ جا رہے ہوتے ہیں, ایک دم ایک یو ٹرن لیتے ہیں اور پھر اتنے ہدایت سے دور ہوتے ہیں. اس کی فکر کریں, اہدنا الصراط المستقیم کی دعا جو تھی وہ اسی لیے منگوائی جاتی ہے کہ کسی لمحے بھی انسان صراط مستقیم سے بھٹک سکتا ہے. ہماری آپ کی زندگی میں ہمیشہ حالات بدلتے رہیں گے, موسم بدلیں گے, مواقع بدلیں گے, دوست بدل جاتے ہیں, ہر وقت اپنا ٹیمپریچر چیک کریں, اس وقت ہدایت کے اعتبار سے کس درجے پہ ہوں. جب آپ کو ٹھنڈا پن محسوس ہو فوراً اپنی صحبت کو بدلیں, اپنے آپ کو چیک کریں کہ میں کیوں بدل رہی ہوں. پروردگار تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں, تو ہر کس اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد, وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے. ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھ ہی اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلا دیا, نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑ لیا. نوٹ کریں, اللہ کی بات جھٹلانے کا نتیجہ پکڑ. اور حق یہ کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جن لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے, اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. آج دنیا میں ہم جب مسلمانوں کو مغلوب دیکھتے ہیں تو ہم گھبراتے ہیں, حالانکہ تھوڑا سا وقت گزرے گا تو منظر پلٹ جائے گا. تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرداز ماں ہوئے. ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر تھا. دیکھنے والے بچش میں سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن سے دو چند ہے, یعنی دگنا ہے, مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے. دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ. کیا بتایا اللہ نے, ہیڈ کاؤنٹ نہیں بنو. دیکھیے وہ کہتے ہیں نا کہ مومن گنے نہیں جاتے تو لے جاتے ہیں. جو لوگ ہیڈ کاؤنٹ کرتے ہیں نا وہ دین کی روح نہیں سمجھتے. آج 1 بلین سے زائد مسلمان, ان کا ایمان جمع کر لیں تو ہو سکتا ہے پلڑے میں صرف ابو بکر صدیق کا ایمان ان سے بڑھ کے نکلے. تو یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایمان سے لبریز کر دے. کیا چیزیں ہیں جو مسلمانوں کے راستے کی رکاوٹ ہیں, اس کا تذکرہ خوبصورت آیت ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ, لوگوں کے لیے مرغوبات نفس, عورتیں, اولاد, سونے چاندی کے ڈھیر اور چیتا گھوڑے اور مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوشائن بنا دی گئی ہیں, مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہے. حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے. میں اور آپ اس دنیا کی رونقوں میں کھوتے ہیں. اللہ نے دی ہے محبت بیٹوں سے, بیویوں سے, شوہروں سے. کیوں دی؟ اس لیے کہ دنیا کا نظام چلے. اولاد سے محبت نہ ہو تو کوئی باپ کام کرے, بیوی سے محبت نہ ہو تو شوہر کبھی اس کے لیے کچھ کرے، اسی طرح ماں کو اگر بچوں سے پیار نہ ہو تو وہ ان کے لیے تکلیفیں سہے، یہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے، اسی طرح یہ آخرت کا تعارف بھی ہے کہ یہاں تو یہ چھوٹی چھوٹی محبتیں تمہیں خوش کرتی ہیں وہاں اصل ہوگا، لیکن جو اصل چیز ہے وہ آگے ہے. یاد رکھے یہ دنیا آخرت کا منیچر ہے، یہ اس کا ماڈل ہے، یہ ریہرسل ہے. جیسے یہ سٹیج ہے ریہرسل ہو رہی ہے، بعد میں ریالٹی باہر ہوگی. بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اس دنیا میں کھو کے نہ رہ جو. ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب. قل انبئکم بخیر من ذالکم. کہہ دیجئے کیا میں تم کو خبر دوں اس سے زیادہ کی؟ سننا چاہتے ہیں؟ یعنی اس دنیا سے بھی زیادہ خوبصورت چیزیں ہیں کوئی؟ کون سی؟ کہو میں تمہیں بتاؤں ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے، جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں، یعنی دنیا میں نافرمانیوں سے بچیں، بچتے بچاتے زندگی بسر کریں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. امیجن کریں اپنے آپ کو جنت میں لے جائیں، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی، وہاں کی بیویاں اور شوہر پاک ہوں گے، گندے خیالات نہیں، ایک دوسرے سے غلط چیزیں شیئر کرنے والے نہیں، اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے. اللہ اپنے بندوں کے رویوں پر گہری نظر رکھتا ہے. کون لوگ ہیں جن کو یہ سب ملے گا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے. یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اور سچے ہیں، فرما بردار اور فیاض ہیں، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں. کیا پتہ چلا اس سے؟ یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ صفات اس دنیا میں پالیں اپنے اندر، محنت کر لیں تو وہاں اللہ کیا دے گا، کیا کچھ ہے جنت میں، کوئی تصور آتا ہے؟ سننا چاہتے ہیں؟ آئیے سنتے ہیں. اپنے تصور میں جنت میں لے کے جائیں خود کو، وہاں کیا کچھ ہوگا، کیونکہ ہمارے امیجینیشن میں بھی وہ جنت نہیں آ سکتی. ہم نے صرف نام سنا نا، طلب نہیں.
First thought has grown near a stream so serene and exquisite, seen who's never seen. Yet you still dream of more. Gone is pain, gone is fear, gone is grief, gone are tears. Idle speech you shall never hear, and the prophets make up your social sphere. And more. The martyrs rise to the truthful too. You are from them and they from you. They held tightly to what they knew was true. And to join them, you did too. There's more. Maidens chased to restrain their gaze, lost in a glance for days and days. Fun and frolic as a child plays, where the breath that leaves your lips is praise of the one who gave you more. Imagine you and your father with age and stain. Imagine showing off your book with no shame. Imagine faithful Sahaba their stories to entertain. Imagine Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, knowing your name, what could be there more? Gardens underneath which rivers flow, a goal so far and yet so close, a journey worth taking for those who know. Tell me, do you not wish to go for more? For all the bounties and all the grace, all the sights and the smells and the tastes will be forgotten without a trace, as if frozen in time and space, when you see his face. What an excellent master of a miserable slave. You forgot and he forgave. He gave you guidance and you still strayed. He asked for mercy. That he gave. And more. And more. And more.
So this is Jannat. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت دے دے. اتنی پیاری جنت کو پانے کے لیے چھوٹی سی قربانی دینی پڑے تو کیا بڑی بات ہے. آگے علم والوں کی شان ہے. قرآن میں اگر کوئی اور آیت نہ بھی ہوتی نا علم کی خوبی میں تو یہ آیت کافی تھی. کون سی آیت؟ نمبر 18. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا. اللہ نے خود شہادت دے دی کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور یہی شہادت فرشتوں نے اور سب اہل علم والوں نے دی. وہ انصاف پر قائم ہے. اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی خدا نہیں. اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، یعنی اللہ کے ہاں جو قبول چیز ہے وہ اسلام ہے. اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے, جن کو کتاب دی گئی, ان کے اس طرز عمل کی اس کے سوا اور کوئی وجہ نہ تھی کہ انہوں نے علم جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا. یعنی فرقے بازی ایک دوسرے پہ بڑا بننے کی وجہ سے ہوئی. اور جو کہ اللہ کے کام و ہدایت کی تاج سے انکار کر دے, اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو, میں نے اور میرے پیروکاروں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا. کیا ہم نے کیا؟ خود سے پوچھیں. آپ دیکھ رہے کتنا اطاعت کی بات ہے, سن کے ماننا. پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو, کیا تم نے بھی اس کی اطاعت و بندگی قبول کی؟ اگر کی تو ہدایت پا جاؤ گے, اگر خط کی تو وہ راہ راست پا گے, اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی. آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے. اس کو ہائی لائٹ کریں, اللہ تعالیٰ کی نظر ہر معاملے پہ ہے. جو لوگ اللہ کے کام و ہدایت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں, اور ایسے لوگوں کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل و راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں, ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے, اور ان کا مددگار کوئی نہیں. تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ان کا حال کیا ہے؟ یدعون الی کتاب اللہ, یہ اللہ کی کتاب کی طرف پکارے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے. تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے. ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آتش دوزخ تو ہمیں چھوئے تک بھی نہیں, اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی تو بس چند روز. ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا. یاد رکھیے, جہاں دین میں کوئی نیا اضافہ آئے گا نا, اصل دین لوگوں کو بوجھل لگے گا. یہی یہود کے ساتھ ہوا, یہی آج ہم مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے. اپنی فکر کریں, قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا؟ اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا, اور کسی پر ظلم نہ ہوگا. کیا میں تیار ہوں اپنی کمائیوں کا بدلہ لینے کے لیے؟ آگے پھر دعا ہے, اور آپ کو تو سورت آل عمران میں بہت ساری دعائیں ہیں, اور ایک سے ایک بڑھ کے خوبصورت دعا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. کہو خدایا ملک مالک, تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے, جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے, بھلائی تیرے اختیار میں ہے. بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے, رات کو دن میں پھروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں, جاندار میں سے بے جان کو نکالتا اور بے جان میں سے جاندار کو, اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. پھر ہم کن کے پیچھے پھرتے ہیں؟ یہ وہ آیتیں ہیں کہ جو بندے کو سب سے بے نیاز کر دیتی ہیں. آپ دیکھیں, آپ کا کوئی رشتہ دار بہت امیر ہو نا, تو آپ نظریں لگا لیتے ہیں, کوئی مشکل آئی نا یہ میری مدد کرے گا. پھر وقت پہ شاید ہو سکتا ہے وہ مدد کر ہی نہ سکے, وہ خود اس وقت کسی مشکل میں پڑا ہو. آپ کہتے ہیں میرا فلاں صدر وزیر, ان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں ہمارے گھر والوں کے. پتہ چلا آپ جب مشکل میں پڑے اس سے ایک دن پہلے ہی وہ لے آؤٹ ہو گئے. ایک ہستی ہے, اس سے بندے, اس کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں, اور اللہ تعالیٰ میرے اس ٹوٹے ہوئے تار کو جوڑ دے. مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بنائیں. یہ اللہ کا مشورہ ہے, قرآن میں ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ, جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے ظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ, مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. اس آیت کو ہائی لائٹ کریں, یہ دو دفعہ آئے گی ابھی. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے. دوسروں سے کیوں ڈرتے ہو؟ بڑی طاقتوں سے کیوں ڈرتے ہو؟ اللہ سے ڈرو, اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اے نبی, لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو, اللہ بہر حال اسے جانتا ہے. زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے, اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے. وہ دن آنے والا ہے, انتظار کریں ہم اس کا, کون سا؟ جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا, اپنے اپنے اعمال کو ذرا ناچتے پھدکتے آتا ہوا دیکھیں، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی، اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا. اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ. سچی بات ہے، ہم نہیں ڈرتے اللہ سے، تبھی تو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار کہہ رہا ہے مجھ سے ڈرو. اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے. اللہ ہمیں اپنا ڈرتے اپنے لیے دعا کریں. اے نبی، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو، آپ بھی پوچھئے خود سے کیا میں اللہ سے محبت رکھتی ہوں، اس کا اظہار کیسے، تو میری پیروی اختیار کرو. اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار، یعنی اللہ سے محبت کا اظہار نبی کی تبا. ان سے کہو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کرو، پھر اگر وہ تمہاری دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں. کیا پتہ چلا کہ جو رسول کی اتباع نہیں کرتے، اللہ کو ان کے محبت کے دعوے کا یقین نہیں ہے. آپ سب دیکھیں گے صورت میں بھی خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بھی بہت بات آ رہی ہے. اس کے بعد وہ واقعہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے غالباً اس سورت کو سورت آل عمران کہتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کی طرف اشارہ ہے. آج ہم نصارہ کے طور پر جو چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ حضرت عیسیٰ ہی سے بلانگ کرتے تھے، چنے ہوئے خاندان کے لوگ تھے. آپ لکھ لیجئے آیت 33 کا ٹاپک، چنے ہوئے لوگ کون تھے، ان کو اللہ نے کس کام کے لیے چنا. فرمائے ان اللہ اصطفی آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا تھا. یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، وہ اس وقت بھی سن رہا تھا. اب یہاں سے گھریلو کہانی شروع ہو رہی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ بہت گھریلو سٹائل کی کہانی ہے. ایک عورت ہے، ذرا سوچئے، شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، بچہ پیٹ میں، کچھ نہیں پتا کیا ہوگا آگے. ایک عورت کتنا انسیکیور فیل کرتی ہے جب شوہر نہیں رہتا، اور پھر امید بھی ہے. لیکن ذرا اس عورت کی طلب دیکھیے اور تڑپ دیکھیے. جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی، اور یہ کون عورت تھی آپ کو پتا ہے؟ حضرت عیسیٰ کی نانی. اے میرے پروردگار، میرے اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا. ڈیووٹ کر رہی ہیں اپنے پیٹ کے بچے کو، بھی دیکھا بھی نہیں. میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے. آج کہاں ایسی مائیں جو اپنے بچوں کو ڈیووٹ کریں. یہ ہے وہ دور جو واپس لانا ہے اگر ہمیں مسلمانوں کی حالت بدلنی ہے. ہم اپنے بچوں سے خواب رکھتے ہیں، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، بڑھاپے کا سہارا بنے گا. انہوں نے اپنے بچے سے کوئی معاشی امیدیں نہیں لگائیں، حالانکہ شوہر نہیں ہے، لیکن ماں کا جذبہ کیسے. ایسی مائیں آئیں گی تو پھر ایک اچھی نسل تیار ہوگی. ہوا کیا، پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خوب خبر تھی. اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، کیسے؟ اس لیے کہ لڑکیاں اور عورتیں تو بہت سارے کام وہ بھی کر لیتی ہیں جو مرد کرتے ہیں، لیکن مرد بچہ پیدا نہیں کر سکتا، مرد دودھ نہیں پلا سکتا. اللہ نے عورت کو ایک خاص شان دی ہے. آج وومن رائٹس کے نام پہ جینڈر ڈسکریمنیشن اور عورتوں کو لٹ ڈاؤن کیا، تو بتائیے مجھے ذرا کہ عورت کو عزت ملی کہ مرد کو؟ ہر نبی عورت کے پیٹ سے آیا، ہر نبی نے بھی عورت کا دودھ پیا. اگر عورت نبی نہیں بنی تو کیا ہوا؟ یاد رکھیے اللہ کو عورتوں سے بہت اچھی اچھی امیدیں ہیں. خیر، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا، اور میں اس سے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. کیا پتا چلا کہ دنیا میں آتے ہی بچوں کو شیطان سے بچا لیجئے، نہ کہ وہ بگڑ جائیں اور پھر کہیں کوئی وظیفہ بتائیں کہ اولاد کو صحیح کیسے کرتے ہیں. آخرکار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا. کیوں؟ مشکل حالات کی نیکی تھی، عام لوگ ایسی نیکیاں کر بھی نہیں سکتے، اور اس کو فکر کے قبولیت کی. آپ میں نیکی کریں، قبولیت کا غم رکھیں، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریہ کو اس کا سرپرست بنا دیا. کلما دخل علیہا زکریہ المحراب, زکریہ جب بھی کبھی ان کے پاس محراب میں جاتے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتے. پوچھتے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا, وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. یہ حال دیکھ کر زکریہ نے اپنے رب کو پکارا. نبی کس کو پکارتے تھے دکھ میں, کیسے پکارتے تھے؟ کسی کے صدقے, کسی کے وسیلے نہیں, ربی ہب لی من لدنکا. عقیدہ سیکھنا ہے تو نبیوں کی دعاؤں سے سیکھ لیں. ربی میرے رب, یہ بھی نہیں کہا کہ ربی ابراہیم, ربی موسیٰ, رب محبت. اپنا تعلق اللہ سے ایسا رکھیے کہ آپ کو بیچ میں کسی کو لانا ہی نہ پڑے. اے پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر, تو ہی دعا کا سننے والا ہے. آج کے دور کا کوئی ہوتا نہ کہتا مریم میرے لیے دعا کر, تو بڑی اللہ والی ہے, تو پہنچی ہوئی ہے, تیری اللہ موڑتا نہیں میری سنتا نہیں. نہیں, خود مانگا, یہ سچا عقیدہ ہے. آپ اللہ سے خود مانگیے, دوسرے کو بیچ میں کیوں لے کر آتے ہیں؟ اور دوسری بات دیکھیے, جہاں نیکی ہوئی وہاں دعا مانگی قبول بھی ہو گئی. جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. یعنی دعائیں مانگنی ہیں تو اس سے پہلے نفل مانگے, نفل پڑھے, نیکیاں کریں, دعائیں قبول ہوں گی. کیا کہا؟ کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے, وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا, یعنی عیسیٰ کی. اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی, کمال درجے کا ضابط ہوگا, یعنی سیلف کنٹرول ہوگا اس میں, نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا. زکریہ نے کہا پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا, میں تو بہت بوڑھا ہو چکا اور میری بیوی بھانج ہے. جواب ملا ایسا ہی ہوگا, اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو مانگا کیوں تھا؟ لیکن انسان کی عادت ہے, مانگتا ہے پھر مل جائے, کہتے ہوا کیسے؟ تو ان کی نظر اللہ پہ لگی. عرض کیا مالک پھر کوئی نشانی مقرر فرما, کیونکہ اس وقت کوئی بلڈ ٹیسٹ تو تھے نہیں کہ پتا لگ جائے کہ بیوی پریگنینٹ ہے, تو کا کوئی اشارہ دے دے. کا نشانی یہ کہ تم تین دن تک لوگوں سے اشاروں سے بات کرو گے, لوگوں سے اشاروں کے سوا کوئی بات نہ کرو گے یا نہ کر سکو گے. یہ کیا تھا, گونگے ہو گئے تھے؟ نہیں, اللہ کی نعمتوں کے زیر بار ہو گئے تھے. جتنا اللہ کی نعمتیں آپ کے اوپر بڑھتی جائیں گی نا, آپ کی زبان کم بولے گی. ہم بولتے ہی تب زیادہ جب ہم خالی ہوتے ہیں. اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرتا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا. یہ نہیں کہا بیبی شاور کی تیاریاں کرو, پارٹی رکھو, بڑھاپے کی اولاد ہو رہی ہے, کو جا کے بلو کلر کے کپڑے خرید لاؤ. نہیں, نعمتیں ملے چھپائیے, اللہ سے خیر مانگیے. پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے کہا مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ کی اور پاکیز کی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں کو تجھ پر ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا. دعا کرے اللہ میں بھی چن لے, اللہ ہماری بیٹیوں کو بھی چن لے. اے مریم اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہے, اس کے آگے سر بسجود ہو اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ان کے ساتھ تو بھی جھک جا. تو تم نے کر لی چنے جانے کی, اللہ کن کو چنتا ہے؟ مریم نے خود کو عبادت کے لیے مسجد میں بند کیا, مسجد کہہ لیجئے, مدرسہ کہہ لیں, پھر اللہ چنتا ہے. اور اگر وہ بازار میں کھڑی ہوتی, مال میں بال کھول کر پھرتی, ہوٹل میں کھانا کھاتی, کہہ کہے لگاتی, تو فرشتہ آتا کہتا ادھر آؤ, میں نے تمہیں چن لیا, اللہ نے تمہیں چن لیا. تو جن بچیوں کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے, جو اپنے پردے کا, لباس کا, حجاب کا خیال رکھتی ہیں, اپنی آنکھوں کانوں کا, پھر اللہ تعالیٰ ان کو چن لیتا ہے. ان میرڈ بچیوں کے لیے مریم ایک بیسٹ رول ماڈل ہے, آگے بھی ان کا ذکر کئی دفعہ آئے گا انشاءاللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ غیب کی خبریں جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں, ورنہ آپ اس وقت تک موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہوگا اپنے اپنے قلم پھینک دیے, اور نہ آپ اس وقت حاضر تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے. دیکھیں, مریم کی ماں نے بچی کو پیدا ہوتے دینی ماحول میں ڈال دیا, مدرسے میں ڈال دیا, نیک لوگوں کی کفالت میں دیا, حضرت زکریہ نبی بھی تھے, رشتہ دار بھی تھے, تو گویا کہ ایک عالم کی سپردگی میں دیا, تو بچی اچھی ہو گئی. آپ میں بھی اگر اپنے بچوں کے ساتھ بچپن سے ایسا سلوک کریں گے, انشاءاللہ ہمارے بچے بھی ایسے ہی ہوں گے. اتنے اچھے نہ بھی ہو سکے, لیکن انشاءاللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک تو بنیں گے. اور جب فرشتوں نے کہا مریم اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے, اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا, دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا, اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا, لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی, اور وہ ایک مرد صالح ہوگا. یہ سن کر مریم بولی پروردگار میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا, مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا. آج کی پوری کرسچینٹی اس سوال کا جواب نہیں دے سکتی جس میں لیونگ ٹوگیدر الاؤڈ, اور ہمارے بچے سوچتے ہیں شاید ان کے دین میں یہ سب جائز ہے. دیکھیے, جس عورت سے تعلق رکھ رہے ہیں وہ کانپ گئیں, گھبرا گئیں, شادی کے بغیر بچے کا تصور کہاں. تو آج تو مذہب نے شادی کا خانہ بھی نکال دیا فارم سے کہ میرڈ پیرنٹس تھے کہ ان میرڈ تھے. تو یاد رکھیے آج کا جو کرسچینٹی کا زوال ہے یہ خود اس آیت کے اوپر عمل نہ کرنے کی دلیل ہے. خیر جواب ملا ایسا ہی ہوگا اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اذا قضى امرا فانما يقول ان فانما يقول له كن فيكون. جب وہ کسی کام کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. فرشتوں نے پھر اپنے سلسلہ کلام میں کہا اور اللہ اسے کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا, تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا. اور جب وہ بحثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آئے تو انہوں نے کہا میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں. میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونکتا ہوں. اب یہ حضرت عیسیٰ کے معجزات ہیں جو ہر نبی کو اپنے وقت کے حساب سے دیے جاتے تھے. وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے. میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں. یاد رکھیں ہر چیز میں کہ اللہ کے حکم سے. تو حضرت عیسیٰ یہ سب کچھ کرتے تھے, اس میں ان کی اپنی کوئی طاقت نہیں تھی. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو, اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو. اور میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے. یعنی تورات کا ہی پیغام آگے کنٹینیو ہوا تھا حضرت عیسیٰ کے ذریعے. وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. یاد رکھیے یہود علماء نے جب اپنے دین میں بہت تبدیلیاں کر لی تو پھر اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بھیجا کہ جا کے ان کی خیانتوں کو الگ کرو. اسی لیے پھر وہ ان کے دشمن ہوئے اور ان کی جان لینا چاہیے. اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں. دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں, لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی, بس تم اسی کی بندگی اختیار کرو, یہی سیدھا راستہ ہے. آج کرسچینٹی کیا کہتی ہے اور حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ اپنی نان مسلم دوستوں سے یہ آیتیں نہیں شیئر کریں گی؟ کرسچین فرینڈس کو دکھائیے عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں, یہ انجیل کی آیتیں ہیں. تو آپ محبت کریں اپنی ان دوستوں سے اور ان کو اس کا بتائیے کہ آپ کے اپنے نبی کی باتیں ہمارے قرآن میں ہیں جو ہم سب کا سانجھا قرآن ہے. لیکن لوگوں کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی, لوگ حضرت عیسیٰ کے دشمن ہو گئے. فلما حس عیسیٰ منہم الکفر. جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہے تو اس نے کہا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے. دیکھیں عیسیٰ نبی تھے, ان کو بھی اللہ کے راستے میں مددگاروں کی ضرورت تھی. حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مددگار ہیں. ہم اللہ پر ایمان لے کس کے مددگار تھے؟ وہ عیسیٰ کے نہیں. جو دین کا کام کرے صرف اور صرف اللہ کے لیے کرے. کسی انسان کسی ادارے کسی نام کا لیں گے تو وہ کام پھر زیادہ دیر نہیں چلے گا. آپ کی نیکی ہے اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا, کوئی آپ کی قدر کرتا نہیں کرتا. آپ کو اس سے زیادہ فرق نہیں پڑنا چاہیے. ہم اللہ پر ایمان لائے, گواہ رہو کہ ہم مسلم, اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے والے ہیں. مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اس کو مان لیا. اللہ ہمیں بھی ماننے کی توفیق دے. اور رسول کی پیروی قبول کی. اللہ ہمیں بھی پیروی کرنے والا بنا. فاکتبنا مع الشاہدین. بس ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے. دیکھیے حضرت عیسیٰ کے ساتھی کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں گواہوں میں لکھ لے. اپنے دور کے نبی کے ساتھی مسلمان ہوتے ہیں, جیسے اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں نا, تو عیسیٰ کے حواری تھے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. پھر بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے. جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی, اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے. جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے. وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی جب اس نے کہا اے عیسیٰ میں تجھے واپس لے لوں گا. اب ذرا ان آیتوں پہ غور کیجئے گا, اس پہ ہم بات کریں گے آگے جا کے. اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا, اور جنہوں نے تیرے انکار کیا ان سے ان کی مائیت, یعنی ان کی مائیت سے اور ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا. اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالا دست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا. ثم الی مرجعکم. پھر تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے. اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے. جن لوگوں نے کفر اور انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا, اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے. اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا انہیں ان کے اجر پورے پورے دیے جائیں گے. اور خوب جان لے کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا. انہوں نے کوشش کی حضرت عیسیٰ کی جان لینے کی, اللہ نے ان کو جسم اور روح کے ساتھ اٹھا لیا. اب آپ میں سے کوئی کہ کیسے, تو میرا آپ سے سوال ہے کہ روح کیسے جاتی ہے موت کی صورت میں؟ فرق کتنا ہے؟ مرنے والے کی روح جاتی ہے نا، جسم ہمارے پاس ہے جس کو مٹی میں پھینکاتے ہیں یا مٹی میں دباتے ہیں، اسی طرح سے حضرت عیسیٰ کا جسم بھی لیا اور وہ آج بھی زندہ ہے. کتنا اچھا لگتا ہے سوچ کے حضرت عیسیٰ آئیں گے پھر ہم ان کو بتائیں گے ہم نے ادھر اس بارے میں آپ کا ذکر سنا تھا. ہماری زندگی میں آئے نہ آئے جنت میں جا کے تم سے باتیں کریں گے نا انشاءاللہ. اب اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو مبارک دیتے ہیں، کتنی پیاری آیتیں پڑھ رہے ہو. یا آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں. اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے، یعنی عیسیٰ کو اس لیے خدا کہتے ہیں نا کہ ان کا باپ نہیں تھا، تو آدم کی تو ماں بھی نہیں تھی، پھر ان کو کیوں نہیں مانتے؟ وہ بھی پھر اللہ خدا ہے یا خدا کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ. اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جاؤ اور وہ ہو گئے. الحق میں ربی کا فلا تکن من الممترین، یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں. یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہو آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں اور خدا سے دعا کریں جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو. القصص الحق، بے شک یہ بالکل سچے واقعات ہیں. آپ کو لگ رہا ہے نا کہ سورت آل عمران میں سٹوریز ہیں، کہانی والا سٹائل ہے، اس لیے بالکل کہیں رکنے کو دل ہی نہیں کر رہا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سچی کہانی ہے، فکشن کیوں سنتے ہو پڑھتے ہو؟ جھوٹی کہانیوں کو چھوڑو، قرآن کی سچی کہانیاں سنو اور پڑھو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خداوند نہیں، اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں قار فرما ہے. بس اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلہ میں آنے سے منہ موڑے تو ان کا مفسد ہونا صاف کھل جائے گا، اور اللہ تو مفسدوں کے حال سے واقف ہے. اب آپ کے میرے لیے دعوت دینے کا ایک نسخہ، اس آیت کا نمبر نوٹ کریں. کبھی بھی کسی نان مسلم کو دین کی طرف بلائیں، خاص سے پہلے کتاب، تو اس کو اس آیت سے شروع کریں کہ جو کامن گراؤنڈ ہے اس پہ بات کریں. اللہ کے نبی نے یہی آیت اپنے خطوط میں لکھی جو نان مسلم بادشاہوں کی طرف بھیجے. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب کہو اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے. وہ کون سی بات ہے؟ آپ بول دیں سارے مل کے لا الہ الا اللہ. ہر مذہب میں بنیادی چیز یہی تھی، اور یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے. اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑ لیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم. کون مسلم؟ نبی کے پیروکار. آج ہوتے تو کہتے ہم کو نام لے فرقوں کے، ہم فلاں فلاں فلاں. آپ نوٹ کریں، ہر نبی کے فالوورز مسلم کہتے ہیں خود کو. ہم تو مسلم صرف خدا کی بندگی اور اطاعت کرنے والے ہیں. اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد نازل ہوئی، پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے، اب اس معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے وان تم لا تعلمون، تم نہیں جانتے. دونوں گروہوں کا خیال یہ تھا کہ ابراہیم ان کے گروہ یا مسلک سے تھے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ابراہیم فرقہ وارانہ نام اپنے ساتھ نہیں لگا سکتے، کیونکہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ تو یکسو مسلم تھے، وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے. ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں. اللہ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہیں. کیا پتا چلا کہ ایک اللہ پر نظریں لگا کر ابراہیم سب کے پسندیدہ ہو گئے. اس کے بعد آپ کچھ سازشیں ہیں، صرف سنتے جائیے، بات آپ کو پوری سمجھ خود بخود آئے گی. آج دنیا کے حالات دیکھیے اور ان آیتوں کو پڑھیے. ایمان لانے والے اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے، مگر انہیں اس کا شعور نہیں. اہل کتاب کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو؟ کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر چکے ہو؟ یا اہل کتاب لما تلبسون الحق بالباطل، اہل کتاب کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر شبے والا بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ اہل کتاب میں سے گروہ کہتا ہے اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس کا انکار کرو. دیکھیں یہ ایک سازش تھی، دکھانے کے لیے مسلمان ہوتے تھے، ایک دو دن کے بعد کہتے تھے اب اسلام چھوڑ رہے ہیں، اور پھر باہر جا کے باتیں کرتے ہم گئے تھے مزہ ہی نہیں آیا، مسلمان ہوئے اسلام میں کوئی خوبی نہیں تھی, اور یہ سازشیں آج کے بھی دور میں پکڑی گئیں. نام کے لیے لوگ مسلمان ہوتے ہیں, پھر یوٹیوب پہ فلمیں بناتے ہیں ایکس مسلم, اور ان کی باتیں پھر لوگوں کو دکھاتے ہیں. شام کو کافر کیوں بنو؟ شام کو اس سے انکار کر دو. شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں. نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کسی وقت کسی کی بات نہ مانو, یعنی تعصب. ہم اپنے مسلک اپنے فرقے کے سوا کسی کی بات نہیں مانتے, ہم اپنی مسجد کے سوا کسی کے پاس نہیں جاتے. وہی انداز ہے. اے نبی ان سے کہہ دو کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے, یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو تم کو دیا گیا, یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف کبھی حجت مل جائے. اے نبی ان سے کہو کہ فضل و شرف تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, جسے چاہے عطا کرے, وہ وسیع النظر ہے, سب کچھ جانتا ہے. ان کو بڑا دکھ تھا کہ اللہ کے نبی کو نبوت کیوں ملی, ہمارے ہی خاندان میں رہتی. کہ اللہ کا فیصلہ ہے, جس کو بھی دے دے, تمہاری میراث تو نہیں ہے دین. اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے, اور اس کا فضل بہت بڑا ہے. اہل کتاب میں کوئی ایسا بھی ہے؟ اب دیکھیے اللہ کی بات, جہاں ان کی برائیوں کا ذکر ہے وہاں ان کی خوبیوں کا ذکر بھی آ رہا ہے. کہتے ہیں ایک شخص تھا, اس نے کسی سے ادھار لیا اور 1000 دینار تھے. کہا کہ گواہ کون ہے؟ کہا اللہ کو گواہ بناتا ہوں. کہا کب دو گے؟ فلاں دن دو گے. بیچ میں دریا تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے لے لو. اس مقرر مدت پہ وہ پیسے لے کر آیا, دیکھا تو کشتی نہیں اس کو ملی. کہنے لگا میں نے پیسے وہ اشرفیاں تو واپس کرنی تھی, کوائنز کی صورت میں جو ہوتی ہیں. اس نے ایک درخت کو لیا, اس کا تنہ خالی کر کے اس میں وہ تھیلی ڈال کے بند کی. اللہ سے کہا کہ میں نے تجھ پہ ٹرسٹ کر کے اس کو اس سے قرض لیا تھا, تو میں تیرے نام پہ اس کو ڈالتا, خود ہی اس کو پہنچا دے. ادھر وہ دریا کے کنارے پہ دوسرا شخص آیا اور دیکھنے لگا کہ وہ کب آتا ہے کب آتا ہے, نہ آیا. کہا اچھا کوئی کام پڑ گیا ہوگا, چلو گھر جا رہا ہوں تو میں لکڑی لے جاؤں جلانے کے لیے. اللہ کی قدرت ہے کہ وہی درخت اس کے ہاتھ میں آیا, اس کو جا کے کاٹا تو اس میں وہ چھن چھن کرتی ہے اشرفیاں نکل گئیں. خوش ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے مجھے مل گئیں. کچھ عرصے بعد دوبارہ وہ شخص آیا, کہا کہ تمہیں پیسے دو. اس نے کہا مجھے تو مل گئے. اس کا ذکر ہے کہ دیکھیے کچھ لوگ اتنے ٹرسٹ وردی ہیں کہ بات کرتے ہیں تو نبھاتے ہیں. کیا اہل کتاب میں کوئی ایک ایسا ہے؟ اگر تم ان کے اعتماد پر مال و دولت کا گھیر بھی دے دو تو وہ تمہیں تمہارا مال ادا کر دے گا. اور کسی کا حال یہ کہ اگر تم 1 دینار کے معاملے میں 20 پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا, الا یہ کہ تم ان کے سر پر سوار ہو جاؤ. یعنی دونوں طرح کے لوگ ہیں ان میں بھی. ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں یعنی غیر یہودیوں کے معاملے میں ہم پر کوئی پکڑ نہیں, اور یہ بات محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں, حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی. آخر کیوں ان سے باز پرس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا, کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں. تو ہم نے کیا بننا پھر؟ پرہیزگار رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں, تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا, نہ ان کی طرف دیکھے گا, اور نہ ان کو پاک کرے گا. تو وہ آگے سے کیا کہیں گے؟ نہیں کرتا تو نہ کرے, who cares. جس کو اللہ سے محبت ہے وہ تو اس بات پر کانپ جائے گا کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہیں, میرا رب مجھ سے بات نہیں کرتا. تو ہم خود سے پوچھیں کیا قیامت کے دن ہم اگر گئے اور اللہ ہم سے بات ہی نہ کرے کیسا لگے گا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کو الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ وہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب کی عبارت ہے, حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے, حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. یہ ان کی خیانتوں کا ذکر ہے جو ان کے مذہبی رہنما دین کے نام پہ اپنی مرضی کے فتوے دیتے تھے. کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کی بجائے تم میرے بندے بنو, یعنی شخصیت پرستی. پرسنالٹی ورشپ کی دعوت انبیاء نے نہیں دی, وہ خود ان کے پیچھے نہیں, ان کا اپنے پیچھے نہیں لگایا بلکہ اللہ کے پیچھے دیا. وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بن جاؤ, جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے پڑھاتے ہو. وہ تم سے ہرگز نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو چکے ہو؟ ربانی کون ہوتا ہے؟ جو آپ کی تربیت کرے, جو آپ کو رب سے جوڑے, جو آپ کو واقعی قریب کر دے اللہ تعالیٰ کے. یہ چیزیں جو ہے واقعی پرکھنے کی ہوتی ہیں, اور ایک دیندار کو پرکھنے کی یہ بھی ایک پہچان ہے کہ اس کی بات سن کے اللہ کے قریب ہو رہی ہوں کہ اس کے ہی قریب ہوتی جا رہی ہوں. یہی سچے دین کا اور باطل ادیان کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ربانی بنا دے. یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا. دیکھیے ایک عہد اللہ نے ہم سب سے لیا ہوا ہے جس میں ہم نے اللہ کو ایک ماننا ہے, وہ ہم سورۃ الاعراف میں پڑھیں گے. اس آیت کو نوٹ کریں, بڑی اہم آیت ہے. سارے نبیوں کی روحوں سے اللہ نے عہد لیا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے. کیسے؟ یاد کرو, اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب و حکمت اور دانش سے نوازا ہے, اگر کل کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آ جائے جو تمہارے پاس ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا, اس کی مدد کرنی ہوگی. یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا, کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا, ہاں ہم اقرار کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا, اچھا تو گواہ رہو, میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں, اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے. یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے. جو کفار ہے نا, وہ لوگ کہتے ہیں نا اہل کتاب کیوں مسلمان ہوں, اس لیے ہوں کہ یہ آیت کہتی ہے ان کے نبیوں نے یہ بات ہر ایک کو کہی. یعنی اگر یہود و نصارہ اپنے دین پر عمل کرے نا تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا پڑے گا. یہ آیت اس کی دلیل ہے. اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ یعنی دین اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. جبکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں چاہے خوشی سے چاہے نہ خوشی سے اللہ ہی کتاب فرمان اور مسلم ہے. یعنی جب زمین و آسمان اس کے آگے جھکتے ہیں تو تم اس کی طرف کیوں نہیں پلٹو گے اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے؟ اے نبی کہو, ہم اللہ کو مانتے ہیں, اس تعلیم کو مانتے جو ہم پر نازل کی گئی, ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل ہوئی تھی, اور ان ہدایت پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی. سب کا ایک ہی دین تھا, ایک ہی کڑی کے سب مختلف سلسلے تھے. ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے, ہم اللہ کتاب فرمان اور مسلم ہیں. اس فرما برداری یعنی اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد رہے گا. یہ آیت اس بات کی دلیل ہے. صرف اسلام قبول ہوگا قیامت کے دن. آج لوگ کہتے ہیں نا, کچھ لوگ آئیں گے حضرت عیسیٰ کے پیچھے چل کے جنت میں چلے جائیں گے, کوس کے یا آج کے دور کے لوگ اپنے لیڈروں کے پیچھے. اللہ کہتے ہیں اسلام کے سوا قبول نہیں کروں گا. دیکھیں نارویجین حکومت اپنا نوٹ قبول کرتی ہے کہ دوسروں کے بھی کر لیتی ہے؟ نقلی نوٹ کو قبول کرتا ہے؟ تو بس یہی بات ہے. رب آخری آیتیں پارے کی جو واقعی آپ کو مجھے بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں. یہ ہم بگڑے ہوئے مسلمانوں کی کہانی ہے. کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاہم البینات. کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا, حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس روشن نشانی آ چکی. یہ ہم لوگ ہیں, نبی ہمارا آ گیا, ہم نے مان لیا, محمد رسول اللہ کہتے ہیں, گواہیاں دیتے ہیں, لیکن پھر طور طریقے بدل لیتے ہیں. اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیا کرتا. ان کے ظلم کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پٹکار ہے, اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. نہ ان کی سزا میں کمی ہوگی نہ ان کو مہلت دی جائے گی, البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کریں. کتنا خوبصورت دین ہے. پچھلی زندگی میں جو گیا جانے دو, مٹی ڈالو, اگلی زندگی کی فکر کرو, اصلاح کرو. اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے, ان کی توبہ قبول نہ کرے گا, ان کی توبہ قبول نہ ہوگی. ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں. یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی, ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر بھی سونا فدیے میں دے, اس وقت تو دینا پڑے گا اور دینا چاہیں گے. ایئرپورٹ پہ پھنس رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں چوڑیاں اتار دو, مجھے جانے دو. آج دنیا میں کھلا پھرتا انسان, کل قیامت کا دن بڑا سخت دن ہوگا. کہا وہاں پیش کریں گے مگر قبول نہ کیا جائے گا. ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے. تو یہ تھا چوتھا پارا, اسلام کی محبت سے بھرا ہوا. ابھی تو صرف میں نے تو بہت انجوائے کیا ترجمہ پڑھتے ہوئے, لیکن یقین کریں یہ ہے اصل دین. دوسروں کی باتوں سے ہٹ کر اللہ کی طرف آئیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے. ان کو کارڈلیس مائک کو ذریعے دے دیجئے دوسرا والا. انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ ہم رکیں گے. آن لائن ساتھی بھی اپنے طور پہ مائک لے سکتے ہیں. اور کچھ ایک دو چیزیں تھیں سسٹر طاہرہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہیں, اور اس کے فوراً بعد ہم لوگ اپنی چیزیں سمیٹ کے باہر جائیں گے کیونکہ آج ادھر اس کے بعد فنکشن ہے تو ان کو سیٹ اپ کرنا ہے. جزاک اللہ خیر, کل ملیں گے. دیکھیے جو ساتھی تین کے بعد آتے ہیں نا وہ ان کے لیے بھی پریشانی ہوتی ہے, ہمارے لیے. ہم یہاں آلموسٹ پانچ سے دس منٹ پہلے شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو کوشش کیجئے کل جلدی آنے کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر محسن الجزا استاد جی, بہت ہی خوبصورت تیسرا پارا الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے وقت کے ساتھ اپنے ٹارگٹ کو پورا کرنے کی توفیق دی, اور بہت سی عمل کی باتیں. کیا سیکھا آج تو سورہ آل عمران میں یوں لگتا ہے کہ جس طرح ایک سٹوری ہوتی ہے اور اس سٹوری کے بہت سارے مورلز ہوتے ہیں. ایک اور سیڑھی سر ہو گئی جی. ہم نے یہود جیسے کام نہیں کرنے ہیں بالکل, اور اپنے دین کو سنبھال کے رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت عطا کی کہ قیامت کا دن بڑا سخت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دن کی تیاری ابھی سے کر سکیں, اپنے آپ کو پورا اسلام پہ لانے کی کوشش کریں اور عمل کو بڑھانے والے ہوں, اور کبھی ظالموں میں سے نہ ہوں, ہمیشہ معاف کرنے والوں میں سے ہوں. اپنا حساب آج ہی کر لینا ہے جی, کیونکہ ہم نے آخر میں پڑھا نا کہ اس وقت ہر کوئی کہے گا کہ میں زمین پر سونا فدیے میں دوں لیکن کوئی کام نہیں آئے گا. تو اب ہمارے پاس اس وقت وقت ہے, مال ہے, وقت ہے, صلاحیتیں ہیں اور عمل کرنے کی نعمت ہے. تو اسے ہمیں ضرور اس پہ غور بھی کرنا ہے اور عمل کی کوشش کو بھی بڑھانا ہے. ہمیں پرہیزگار بننا ہے. سورہ البقرہ میں زندگی گزارنے کے تمام احکامات ہیں, کلاس ختم ہونے کا پتہ ہی نہیں چلا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق دے کہ ہم اس کو بہترین طریقے سے جذب کریں, اور واقعی ہی وقت کا تو بالکل بھی نہیں پتہ چلتا, اور اس وحی کی جو بارش ہے اپنے دل پہ اس کو محسوس بھی کریں اور ساتھ ساتھ دعائیں کریں. اپنے بچوں کو بچپن ہی سے نیکی کا حکم دینا ہے, اور حضرت مریم کی طرح کوشش کرنی ہے, اپنی عزتوں کو سنبھالنا ہے, اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دینی ہے, اور جو باعزت ہوگا پھر اللہ کے ہاں بھی اس کی عزت ہوگی. جب اللہ ہمیں سیدھی راہ پر لے آتے ہیں تو اس کو, یہ مجھے آخر میری سمجھ نہیں ہے, تو اس راستے سے ہٹنا نہیں ہے جی. ری پلے کا ٹائم یہ ابھی ہم آپ کو اسکیڈول پورا دے دیتے ہیں, آپ لوگ انشاءاللہ اسے دیکھ لیں گے. یو ایس اے کے 5 PM سے آپ لوگوں کا سیکنڈ ری پلے شروع ہوگا, اور رات کو پھر 10 سے آپ لوگوں کے لیے تھرڈ ری پلے ہوگا, اور 1:30 سے فورتھ ری پلے ہوگا. اس میں آپ سب, یہ اسکیڈول آپ کے سامنے آ گیا, اس میں آپ اپنے پاکستان کے ٹائم کو بھی چیک کر سکتے ہیں, اور اس میں آپ دوسرے لوگوں کو, اگر آپ خود سنتے ہیں تو اس کے بعد پوری کوشش کریں کہ ہم دوسرے لوگوں کو ری پلے میں سنوانے کے لیے کہہ سکیں. نہیں, روم کسی وقت کلوز نہیں ہوتا, آپ دوسرا روم چیک کیا کریں. 1:30 کے بعد دوسرا روم اوپن ہوتا ہے اور اس میں ری پلے ہوتا ہے, اور پھر یو کے ٹائم سے بھی, یو کے 10 AM سے بھی ایک ری پلے ہے. تو آپ لوگ پلیز چیک کیا کریں, روم انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے لیے سیکنڈ روم کھول دیا جاتا ہے, یہ روم بند ہو جاتا ہے, تو آپ اس میں لسٹ میں چیک کریں جی. دوسرے روم کا نام ہم انشاءاللہ تعالی آج اس کو نور القرآن رمضان پروگرام چینج کر دیں گے, وہ نورن علی نور کے نام سے روم جو ہے وہ کھلا ہوا آپ کو ملے گا. اور آپ لوگوں کا کوئی کوشچن, واٹس ایپ سے ریکارڈنگ انشاءاللہ تعالی یہ اس کو بھی دیکھ لیا جائے گا جی. انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو واٹس ایپ پہ بھی, ویسے بھی دورہ قرآن کا جو واٹس ایپ گروپ ہے آپ وہ بھی ان کو اس میں بھی ایڈ کروا سکتے ہیں. اور آپ لوگوں کا کوئی ایسا کوشچن, چلے پھر ہم آج یہاں اپنے کلاس کو ختم کرتے ہیں. نہیں, لائیو دورہ قرآن نہیں ہو رہا, لیکن ویسے دورہ قرآن جو ہے وہ واٹس ایپ پہ ہے, وہ آپ ان کو سنوا سکتی ہیں. تو لنک کا یہ ہے کہ لنک آپ لوگوں کو جو ای میل میں آتا ہے ریکارڈنگ کا, تو آپ وہ اس کو فارورڈ کر سکتے ہیں. نہیں واٹس ایپ پہ آپ لوگ بھی سن سکتے لائیو کو. جی آپ ایڈمن سے کانٹیکٹ کیجئے اور ای میل کیجئے کہ آپ کو لنک چاہیے ریکارڈنگ کا اور آپ دوسروں کو سنوانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فارورڈ کیا جائے گا. جو رمضان دورہ قرآن کے ہے اس پہ آپ ای میل کر دیں, ای میل آپ کو ابھی یہاں پہ دے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, فون نمبر بھی کانفرنس کال 24 آور موسٹلی آن ہوتی ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ یو ایس اے کے نائٹ ٹائم میں شاید آپ لوگوں کو کسی وقت وہ بند ملے. کوشش تو کرتی ہیں کہ وہ سارا وقت آن رکھے. ٹھیک ہے, مکسر ڈیفیکلٹ تو نہیں ہے بالکل بھی, آپ بس اس کو کلک کرتے ہیں تو الحمدللہ آپ کو آواز آنے لگ جاتی ہے. ویز آئی کیو میں تو آپ کو آئی ڈی ڈالنی پڑتی ہے, مکسلر میں تو وہ بھی نہیں آپ کو ڈالنی پڑتی. دین والوں جب دین سیکھتے ہیں, ہم دنیا کے کتنے کتنے مشکل کام کرتے ہیں, دنیا میں تو ہم جتنی بھی ہرڈلز آتی ہیں اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے, ہم اس کو کبھی نہیں کہتے کہ یہ مشکل ہے. تو یہ تو ہمارے پاس الحمدللہ اتنے ایزی وے ہیں کہ سبحان اللہ. اول تو ہمیں سب کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی لائیو کلاس میں موجود ہوں, کیونکہ ایک ایسا یہ میڈیم ہے جس پہ ہم روح کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں. اصل روح ملتی ہے جب ہم لائیو دورہ قرآن لے رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ ایک آپ کی فیلنگز ہوتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ ریپلے بھی سب آپ لوگ جب سنتے ہیں تو بالکل اسی طریقے سے بیٹھتے ہیں, لیکن یہ ہم شاید ہمارے اندر کی فیلنگ ہوتی ہیں کہ لائیو ہے تو ہمیں اور زیادہ وہ اٹریکٹ بھی کرتا ہے, سمجھ بھی زیادہ آتا ہے اور اس کو جذب کی کیفیت زیادہ ہے. یہ میری پرسنل فیلنگز ہیں, ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے اپنے وقت کے حساب سے بھی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ٹائم سوٹ نہیں کر پا رہا تھا, بہت لیٹ نائٹ ہے کسی جگہ, تو ان کے لیے شاید مشکل ہو, لیکن کوشش کریں کہ ہمیں اپنی نیت, الحمدللہ ہماری کلاسز میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی لائیو کلاس لینے کے لیے اپنے تہجد کے وقت اٹھتے ہیں, بعض لوگ 3 بجے بھی اٹھ کے اپنی لائیو کلاس کو لینے کی پوری کوشش کرتے ہیں. تو اصل چیز ہمارے اندر کتنی لگن ہے, کتنا ایمان ہے. جیسا ہم نے ابھی پڑھا نا کہ 1 بلین مسلمانوں کا ایمان اور حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان اگر تولا جائے, تو پھر ہمیں بھی اپنی ایمان کی حالت کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہمارے اندر جتنی ایمان, ہمارے اندر جتنا اخلاص ہوگا وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ آگے آنے کی توفیق دے گا. تو جزاک اللہ خیر, میں نے آپ لوگوں کا وقت اوپر لیا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.